أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف هي آپ لوگ سب؟ كيف هي آپ لوگ سب؟ ما شاء الله. جی کیسے آپ لوگ سب؟ کس کس کے پاس ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے؟ الحمدللہ میرے پاس تو شروع ہو گیا ہے. اور معلوم ہے آپ میں سے کون کون ہے جو پہلا دن گزار رہا ہوں. ماشاء اللہ الحمد للہ ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. تو مبارکباد دینے کے قابل ہے نا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کے انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور اب ہمارے پاس ایک اور چانس بہت بہترین ہے کہ ہم اس میں اپنے لیے بہت ڈھیر ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے واقعی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قابل کریں. بیکاز میں یہ سوچ رہی تھی کہ دین جیسے اجنبیت سے سٹارٹ ہوا تھا اور اجنبیت کی طرف ہی چلا جائے گا. تو آج بھی اگر ہم نے یہ دیکھتے ہیں تو بہت سارا دین پڑھنے کا رجحان ہمیں نظر آتا ہے. سب پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں عمل میں بہت کمی نظر آتی ہے. تو آئی واز جسٹ ایویلیوٹنگ مائی سیلف کہ کتنا زیادہ انسان کو اس بات کا خیال رکھنا ہے نا کہ ہم سب اپنی زندگی کا جو مین مقصد یا مین موٹیو گول ہے اسے واقعی آخرت بنائیں. اور ذوالحجہ مبارک. الحمد للہ جی ٹو آل دی لولی فیملی آف قرآن. جی الحمد للہ رب العالمین. تو طرح سے دعا ہے کہ ہم بہترین انداز سے اس کا فائدہ اٹھائیں. کوئی اگر آپ اسے کچھ شیئر بھی کریں نا کہ آپ نے یہ پلان کیا یہ پلان کیا تو اس سے بھی ہم سب کو موٹیویشن ایک دوسرے سے مل سکتی ہے. یس چلو ان شاء اللہ پھر یہ کہ اپنے اٹینڈنس کے ساتھ شروع کرتے اور آپ اس کا بریک مارک کریے گا. فضا فرحان، سائم مظفر، امین موسانی، فاریہ بیگ، ارشیہ بیگم، جویہ غزنفر، حمیر اسحاق، سلیہ محمد، عشرہ سلطانہ، سمینہ اقبال، شیلا نورین، حاضرہ عمران، تنیز الرسا، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم، سمیر سلطانہ، فوزیہ خالد، بیوی عالیہ محمد، سائمہ سعید، رفیہ غازی، کوثر ایوب، مسز صغیر یاسر، شفقت نواز، زمر دلیم، شاذیہ میمونہ، سائمہ قرنی، شہلا، سمرن برہان، سبیہ خان، شمش نواز. جی سو الحمدللہ آپ کی اٹینڈنس ہو چکی ہے. نیکسٹ چیز آپ کو پتا ہے کہ جو ہم اپنی کلاس میں کرتے ہیں شروع شروع میں ہی وہ یہ ہے کہ فیوریٹ آیا. اور آج فیوریٹ آیا کے لیے میرے پاس جو نام ہے وہ عشرت سلطانہ ہے. نیکسٹ تو سسٹر عشرت ہے کہ ہمارے پاس عشرت سلطانہ. ہینڈ ریز کریں پلیز. عشرت سلطانہ مجھے لگتا نہیں کہ وہ روم میں. سمینہ اقبال. جی سمینہ اقبال. پھر سمینہ اقبال وہ ہمارے ساتھ ہیں. سسٹر سمینہ اقبال مجھے لگتا ہے آپ تو ہیں. یس تو کیا ریڈی ہیں کہ آپ مائک پر آ کے ان شاء اللہ اپنی فیوریٹ آئے کو شیئر کریں؟ ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ آپ ہینڈ ریز کریں میں آپ کو لیڈ کرتی ہوں مائک. اوکے گڈ جزاک اللہ خیر. جی سسٹر آپ سسٹر سمینہ یہ بتائیں کہ آپ ریڈی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو ہینڈ ریز نوٹ کیا لیکن پھر مجھے مزید آپ کا آپ مائک نہیں لیتے. آپ ریڈی ہیں پلیز جلدی سے بتائیں تاکہ پھر ہمارا ٹائم جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے جلدی جلدی سے. اوکے نیکسٹ شیلا نورین ہے. اوکے تو آپ کو مائک لینا پرابلم ہے؟ جی مائک لینا پرابلم ہے. لاک مائک آن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سوری لاک مائک آن نہیں بلکہ یہاں پہ ہولڈ ٹو ٹاک ہوگا تو اس کے اوپر اگر ڈبل کلک کریں تو پھر آپ مائک لے سکتے ہیں. ڈبل کلک نہیں تو اس کے برابر میں ایرو ہے ایک دفعہ اس کو کلک کر کے لاک مائک آن کر دیں تو آپ کا پھر مائک ہو جائے گا آن. ٹھیک ہے بہت سمپل ہے. اس بٹن کے بالکل برابر میں جو ایرو ہے اس کو کلک کر کے وہاں پہ لاک مائک آن کو آپ کلک کر دیں ایک دفعہ پھر آپ کا مائک لاک ہو جائے گا. یعنی پھر آپ مائک پہ ہوں گے. ٹھیک ہے, میں مائک پہ کہتے ہیں, آپ پلیز ٹرائی کریں. اگر ان کی ہیلپ کر دے تو ان شاء اللہ پھر گڈ. اور نیکسٹ شیلا نورین. جی شیلا نورین, سسٹر شیلا نورین آپ ہیں, سسٹر حاضر عمران آپ ہیں. جی کون کر رہی ہے؟ حاضرہ عمران, سسٹر حاضرہ آپ ہیں کیا ہمارے ساتھ میں؟ اوکے, آئی ڈونٹ سی, تو وہ بھی نہیں ہے. تمیز النساء, عرفانہ منظور, سعدیہ اسلم, اسی طرح سے جی سسٹر سائمہ سعید, سسٹر کوثر ایوب. اچھا کوئی اور ہینڈ ریز کرے آج؟ چلیں لیٹس سی, بیکاز مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں اس میں سے, تو مجھے کسی کا بھی ہینڈ نظر نہیں آ رہا کہ جو ریڈی ہو لے سکتے ہو. آپ میں سے کوئی ریڈی ہے اس میں شیئرنگ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ؟ جی شیور, میں مائک فری کرتی ہوں. بس چلیں پھر یہ لاسٹ ان شاء اللہ میں آپ کو دیتی ہوں, آپ ٹرائی کریں.
السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے سسٹر؟ جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوری تھوڑی سی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے, اتنی اچھی طرح نہ کر سکوں, انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میری آیا جو ہے وہ آیا نمبر 19 ہے سورہ آل عمران کی. انشاءاللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اس میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ دین اسلام ہی سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں اور ان کی گروہ بندیاں ہیں, ان سے ہمیں بچنا ہے. یعنی ہمیں یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو بھی ہمارا تفرقہ ہے اس کو ہم علم کے ساتھ آگے نہ بڑھائیں, بلکہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں علم دیا ہے اس کے ساتھ ہم اپنی ضد بازیاں نہ کریں, بلکہ ہم وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے, جو قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور اصل جو چیز ہے یہ گروہ بندیاں ہیں, اس سے نکلنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے ہم اس پہ چلیں, اس کی وجہ سے ہم گروہ بندیوں سے نکل سکتے ہیں. اور اصل دعوت جو ہے وہ دین کی دعوت ہے, اسی کی طرف ہم لوٹ کے آئیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ویری گڈ, بہت اچھا کیا آپ نے الحمد للہ, اور ٹو دا پوائنٹ بات بھی کری. الحمد للہ ان شاء اللہ ون آفٹر دی ادر, جب ہم زیادہ سے زیادہ کرتے جائیں گے تو ہماری فلوئنسی اور ہماری وہ ہیزیٹیشن بس رخصت ہو جائے گی ان شاء اللہ. سو اب یہ کیا ماشاء اللہ گڈ, اب یہ کوئی ابھی اس وقت اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں, نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا خلاصہ قرآن کا ہے, تو سب ریڈی ہوں گے. اور ان شاء اللہ جو نمبر 3 ہے ہمارے پاس, اور اس کا ہم چوتھا روب کریں گے آج ان شاء اللہ. سو جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده و نصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں ہم آیت نمبر 52 سے دیکھیں گے, سورۃ آل عمران. یہاں سے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کا قصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خلافے فطرت طریقے سے ہوئی تھی، اس وجہ سے ساری زندگی وہ مختلف جگہوں پہ جاتے رہے اور لوگ ان کو اس کا طعنہ دیتے رہے کہ آپ تو نعوذ باللہ ولد الزنا ہے. دوسری ایک وجہ کیا ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی کچھ خیانتوں کو کھولا، انہوں نے دین میں کچھ ایسی باتیں شامل کر لی تھی جو اصل دین نہیں تھا، جس کی وجہ سے دین بڑا مشکل ہو گیا تھا لوگوں کے لیے. ان کے فتووں پہ اور ان کے اجتہادات پہ عمل کرنا جب مشکل ہوا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فطری دین لے کر، انہوں نے دین کو واپس اس کی جگہ پہ رکھا. جیسے کوئی کسی کے گھر میں جا کے چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دے جو لوگوں کی ریچ میں نہ آئے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب لوگوں کو حقیقی دین نظر آیا تو لوگوں نے عیسیٰ کو بہت پسند کیا. اس کی وجہ سے ایک تیسرا جذبہ ان کے اندر آ گیا اور وہ تھا حسد کا، کہ حضرت عیسیٰ کی خلاف فطرت پیدائش، دوسری بات ان کے دین کو نرم کرنے کے الزام، یعنی یہود کے علماء نے ان پر الزام لگایا کہ یہ دین کو آسان کرتے جا رہے ہیں تبھی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ فطری دین کو ہر ایک پسند کرتا ہے. اور تیسری وجہ حسد کا جذبہ ہوا، لوگوں نے حکومت وقت جو کہ یہود کے تابع تھی ان سے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی. حضرت عیسیٰ کو حالات سمجھ آ رہے تھے کہ میرے خلاف اب دشمنیوں کے جال بنے جا رہے ہیں، چنانچہ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، بس جب عیسیٰ نے ان میں کفر کو محسوس کیا تو پوچھا میرا اللہ کے راستے میں کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار ہیں، کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لائے پس آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہاں حواریوں کا اپنے آپ کو مسلمان کہنا کیا ثابت کرتا ہے کہ ہر نبی کے پہلے دور کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ خود کو مسلمان ہی کہتے تھے. اس وقت تک لفظ عیسائی، نصرانی، کرسچین نہیں آیا تھا، انہوں نے بھی خود کو مسلم کہا اور نبیوں کی دعوت بھی یہی تھی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس پر جو تو نے ہم پر نازل کیا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہم کو گواہوں میں لکھ لے. شاہدین سے مراد باز کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ اللہ تو ہمیں آخری نبی کے ساتھیوں میں شامل کر لے، اور انہوں نے مکر کیا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس نے بھی ایک تدبیر کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو سازش ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سولی پہ چڑھائے جانے کے منظر کو ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے رکھا کہ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافیک الیہ، اور جب اللہ نے کہا ہے موسیٰ اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور آپ کو ان کافروں سے پاک کر دوں گا اور آپ کے ماننے والوں کو دنیا والوں پر غالب کروں گا اور جو لوگ کفر کریں گے ان کے اوپر ان کو غلبہ دوں گا، پھر آنا میری ہی طرف ہے تم سب کو، پس میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جیسے ماں روتے بچے کو اٹھا لیتی ہے اور تھپکیاں دیتی ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا اور کہا فکر نہ کیجئے، یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے. آسمان کے راستے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا. فام الذین کفروا، اسے مراد یہود ہیں، وہ یہود جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ میں ان کو عذاب دوں گا بڑا سخت عذاب دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کو ان کے اجر پورے دیے جائیں گے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو یہاں آمنوا وعملوا الصالحات سے وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ واپس آنے کے عقیدے پہ عمل کرنے والے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. اللہ کے نبی کو کہا گیا یہ ہیں وہ خبریں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں اور یہ حکمت والا ذکر ہے. اس کے بعد وفد نجران کو بے بس کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ایک سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ خدا ہے کیونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا، تو بتاؤ پھر آدم کے بارے میں کیا خیال تھا؟ جبکہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی اس مثال تو اللہ کی نظروں میں بس آدم علیہ السلام جیسی ہے، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کن فیکون، وہ ہو جاؤ. تو لہٰذا عیسیٰ کے باپ پہ اور عیسیٰ کے پیدائش پہ جھگڑا نہ کرو، الحق کو میں ربی کا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور شک کرنے والوں میں نہ آئے. کتنے دلائل سننے کے بعد بھی جب وفد نجران اگر آپ سے جھگڑے تو پھر ان کو مباہلے کی دعوت دے دو. آیت 61 میں فمن حاجک، پس جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس کے بعد کہ تیرے پاس آ گیا علم، تو کہہ دو کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں، ہماری عورتیں تمہاری عورتیں، ہماری جانیں اور تمہاری جانیں، پھر ہم سب التجا کریں اللہ سے کہ لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اور اس طرح سے مباہلے کی دعوت انہوں نے قبول نہ کی اور بچ گئے، جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے۔ اگر وہ مباہلے کی دعوت قبول کر لیتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ایک بھی ان میں سے زندہ نہ بچتا۔ یہ سارے قصے سچے ہیں اور الہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور وہی جو غالب اور حکمت والا ہے۔ سارے عقائد کی بےخونی کر دی گئی ان آیات میں کہ لا الہ الا اللہ، نہ ٹرینیٹی ہے اور نہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے بیٹے کا تصور ہے۔ نہیں مانتے فَإِن تَوَلَّوْا تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ خود ہی نبٹ لے گا فسادیوں کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 وہ آیت ہے کہ جو بیریئرز نہیں بریجز بناتی ہے۔ بیریئر ہوتی ہیں رکاوٹیں، بریجز ہیں پل۔ اسلام چاہتا ہے کہ نان مسلموں کے ساتھ مسلمان کا تعلق برج والا ہو، کامن گراؤنڈ پہ بات کی جائے، اپنے ارد گرد جتنی اونچی دیواریں نا خود پسندی کی کھینچ لی جائے کہ دوسرے کو کافر اور مشرک کہہ کر اس کو بالکل ہی دور کر دو اللہ کی رحمت سے۔ بلکہ یہ آیت ہے جو اللہ کے نبی دوسرے بادشاہوں کو بھی خط میں لکھ کے بھیجتے تھے، کسی اہل کتاب سے جب بھی دین کی بات کرنی ہو، اسلام کی دعوت دیں تو یہی آیت اس کو کہی جائے گی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب اس بات کی طرف ہو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی باز کو باز رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر نام مانے اس بات سے منہ پھیریں تو آپ گواہی دے دیں کہ میں مسلمان ہوں۔ آج بھی اگر مسلمان یہی اسٹریٹجی اختیار کریں کہ مخالف کو مدعو بنا لیں، مخالف کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا دشمن ہے۔ مدعو ہوتا ہے جس کو اپنے دعوت دینی ہے۔ اسلام نے پوری دنیا کو مسلمانوں کا مدعو بنایا، دعوت دو، دا اللہ ادو اللہ، اللہ کی طرف پکارو، ان کو یا مرون بالمعروف۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادھر ایک سبق سکھاتا ہے کہ تم اپنے اخلاق، اپنے کردار ایسے بناؤ کہ دوسروں سے جب تم بات کرو تو ان کو تم اپنے سے کوئی بہت مختلف نہ لگو۔ ہاں جہاں بات آ جائے زندگی کی، ان کی عقائد کی، ان کے مراسم کی، تو اس میں تمہارے اور ان میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 اور ان کی اگلی چند آیات میں اہل کتاب کے اس دعوے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، اس کا توڑ کیا گیا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو ان کے بعد نازل ہوئی، تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ جو دین شروع ہی ان کے بعد ہوئے وہ پھر اس دین کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل بات ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو جھگڑا کرتے اس بات میں جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں، اور تم کیوں جھگڑا کرتے اس بات میں جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ تو پھر کیا تھے ابراہیم؟ اس کا جواب 67 آیت میں کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ حنیفم مسلمن تھے۔ حنیف تھے، فوکسڈ تھے، ایک اللہ کی طرف جڑنے والے تھے، اور مسلم تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پھر کس کی نسبت ہے حضرت ابراہیم سے؟ اس کا جواب دیا آیت 68 میں کہ سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ابراہیم کے تو وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ نسب نہیں جیتتے، سوچ جیتتی ہے۔ ایک مقصد والے لوگ ایک ہی جگہ قیامت کے دن ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبی تعلق رکھنے والے جب ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق ان سے کاٹ دیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کی کچھ سازشوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خبردار کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو سیدھے راستے سے پھیر دے، حالانکہ وہ نہیں پھیر سکتے، اپنے آپ کو ہی بہکائیں گے، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں۔ اس لیے تم ان سے تھوڑے سے کیئرفل رہو، تمہیں ان کے باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اور اہل کتاب سے کہا کہ کیوں تم اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہو جبکہ تم خود جانتے ہو؟ کیوں تم حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو اور تم جانتے بوجھتے ہو؟ وہی باتیں جس کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں تھا، اسی کے اندر تھوڑی سی بات دوبارہ کہہ دی گئی کہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، لیکن منمانیاں کرنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے ہٹا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سازش پکڑی گئی، آیت 72 اور 73 کے اندر ایک یہود نے مدینہ میں رہتے ہوئے ایک سازش کی کہ کچھ لوگ صبح میں مسلمان ہو جاتے، کچھ دن مسلمان ہوتے، سب طرف شور مچتا، فلاں بھی مسلمان ہو گیا۔ دو چار دس دن جو بھی جتنا ہوتا رہنے کے بعد پلٹ جاتے اور یہ پروپیگنڈا کہتے نہیں ہم تو آئے تھے اسلام میں وہ اچھا نہیں نکلا. یہ اب ان کو پلٹتا دیکھ کر سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ کہتے اچھا یہ تو علم والے تھے جب یہ پلٹ گئے ہیں تو پھر خیر کہاں ہوگی, وہ بھی پلٹتے. اللہ تعالیٰ نے وہ بات نبی کو وہی کے ذریعے بتا دی کہ اہل کتاب کی ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ صبح ایمان لے آؤ ان لوگوں پر, وہی تم بھی کرو جو یہ کرتے ہیں, لیکن رات کو شام کو اس کا انکار کر دو. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ یہ بھی اپنے دین سے پلٹ جائیں. اور کیا کرو؟ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم, یہود اپنے لوگوں کو اللہ کے نبی کی محفلوں میں خود بھیجتے تھے. وہ لوگ جو دبے دبے تھے, جن کی اتنی محبتیں اور واضح طور پہ نہیں تھی, کوئی بڑے بڑے لیڈرز یا کوئی ان کے رینک نہیں تھے, کوئی ان کو عہدے نہیں ملے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کی محفلوں میں جاتے ہوئے شرمائے. اب جاتے تھے تو وہاں سے فتنے اٹھا کے لاتے تھے, اور بھیجنے والے بھیجے جانے والوں کو میسج یہ دیتے کہ دیکھو جا تو رہے, اب ان کی نہ ماننے لگ جانا, صرف وہی چیز ماننا جو لمن تبی دینکم, جو بات تمہارے دین کے مطابق ہے بس وہ مان لو, اور جو بات ذرا تمہارے پچھلے علم یا پچھلے دین کے مطابق ہو اس کو چھوڑ دو. تو اللہ کہتے ہیں ان کو کہہ دو کہ ان الہدا خدا اللہ, ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے, کیا تم دوسروں کی ہدایت کے ذمہ دار بنتے ہو؟ اور یہ کہ کوئی دیا جائے تم میں سے ایک جو تم دیے گئے تو جھگڑا کرے گا تم سے اللہ کے نزدیک. یعنی آج اگر تم ان کو وہ بات بتا دیتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا ذکر تھا, یہ سچا دین ہے, تو کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ جھگڑا کریں گے کہ ان کو حق پتا تھا یہ پھر بھی نہیں مانے, اور باقی رہ گیا اسلام, یہ تو ایک فضل ہے. اور الفضل بید اللہ, فضل تو اللہ کے ہاتھ میں, جسے چاہتا دیتا ہے. پتہ کیا چلا, پابندیاں لگا لو, روک لو, جو مرضی کرو, اللہ نے جس کو سنوانا ہوتا ہے اللہ اس کو سنوا دیتا ہے, کیونکہ اللہ خاص کرتا اپنی رحمت, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. کتنی باتیں اہل کتاب کی سننے کے بعد دل میں خیال آنے لگتا ہے کہ ان میں تو کوئی بھی ڈھنگ کا بندہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, ایسا تو بالکل نہیں, تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے برے بنتے ہیں, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک بڑا خزانہ بھی امانت کے طور پر دے دیں تو یود بھی ہی الیک, یہ آپ کو ادا کر دیتے ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دینار کا بھی امین بنا دیں تو نہیں ادا کرتے جب تک کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں. ان سر پہ کھڑے رہیں گے تو ادا کر دیں گے حق, نہ کھڑے ہوں گے نہ مانگیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی چیز آپ کو نہیں دیں گے. وجہ کیا؟ خوش فہمی. اہل کتاب یہود کی خوش فہمی کیا تھی؟ کہ یہ دنیا ہم یہود کے لیے بنی ہے, دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سارے جنٹائل یا گویمز ہیں, دوسری زبان میں جانور ہیں, اور ہم ان کا مال لیں, ان کی چیزیں چھینیں, ان کی زمینیں, ان کے علاقے, ان کے اسلحے لے لیں, ہمیں پورا حق ہے. اسی بات کو انہوں نے اس رنگ میں کہا کہ کالو لئی سالئی نہ فلم میں, ہم ان ان پڑھ اور ان عربوں اور ان مشرکوں اور ان مسلمانوں کا جو مرضی لے لیں ہم سے اللہ نہیں پوچھے گا, کیونکہ ہم دنیا میں سب کچھ رکھنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے تو یہ کہیں نہیں لکھا, یہ تو وہ بات کہتے ہیں اللہ پر جو جھوٹی ہے, اور یہ خود جانتے ہیں. ان کے یہ خیال ہیں کہ ہمارے لیے دنیا بنی ہے, اللہ نے تو یہ بات نہیں کہی, پھر کون جائے گا جنت میں؟ فرمایا بل من اوفا بعہدی, جو وعدے پورے کرے گا اور تقوی کی زندگی بسر کرے گا, اللہ ایسے متقیوں کو پسند کرتے ہیں. اور جو لوگ بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو اور قسموں کو تھوڑی قیمت کے ساتھ, ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کی باتیں دنیا کے تھوڑے تھوڑے فائدوں کی خاطر بیچ دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو کیا سزائیں ملیں گی؟ پہلی بات ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہیں آخرت میں, پھر اللہ ان سے بات نہ کرے گا, ان سے کلام نہ کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا نہیں, ان کو ان کا تذکیہ نہیں کرے گا, اور ان کے لیے دردناک سزائیں. بڑی زبردست آیت ہے, انسان اپنا محاسبہ اس کی روشنی میں کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی ناراضگی کا کتنا اندیشہ ہے. پھر ان کی خیانتوں کا تذکرہ آیت 78 میں, کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی زبان موڑ لیتے ہیں کچھ بات کہتے ہوئے, ان کے ٹاکنگ سٹائل پہ اشارہ کیا گیا کہ کچھ خیانتیں تو انہوں نے لکھ کے کی تھی, جس کا تذکرہ پہلے پارے میں آ چکا. ادھر ہے سٹائل آف ٹیچنگ, بات ہوتی اپنی ہے, اس کو اللہ کے کلام کی آیت کر کے پیش کرتے ہیں, تاکہ لتحسبوہ من الکتاب, تاکہ ان باتوں کو تم اللہ کی کتاب کی باتیں سمجھو حالانکہ وہ کتاب کی باتیں نہیں ہیں. یہ اپنے طرف سے وہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے, حالانکہ وہ احکامات, وہ پابندیاں, وہ سختیاں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی. اصل بات ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 79 کے بارے میں یہود کے ایک شوشے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ کی ادب کی احترام کی باتیں آئیں تو انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو کہ دیکھو دیکھو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ یہی چاہتے ہیں کہ تم میری پوجا کرو، میری شخصیت کو پوجو، مجھے بڑا بناؤ. کا نہیں، ماں کان علی بشر نہیں یوتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بندے کو یہ لائق ہی نہیں، اس کی یہ اوقات ہی نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے. پھر وہ لوگوں سے کہ تم میرے بندے بنو، میری شخصیت کے غلام بن جاؤ، مجھے پوجو، اللہ کو چھوڑ دو. بلکہ ہر نبی اور ہر دائی حق کا ایک ہی پیغام ہے کہ کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر رب یاد آئے. اور بما کنتم تعلمون الکتاب، اور جو کچھ تم پڑھتے پڑھاتے ہو، سنتے ہو، لکھتے ہو کتاب کی صورت میں، اس پہ عمل کرو. اور نہ کوئی نبی یہ کہتا ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا تمہارے ایمان لانے کے بعد؟ بات کیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ شخصیت پرستی کا دین نہیں. کوئی دین جس میں کسی کی تصویر کیا پوجا شروع کر دیں، کسی کے نام کی پوجا کریں، اس کے نام سے اپنے نام کو جوڑیں، وہ دین ربانی دین نہیں ہوتا. مسلمان کی نسبت اللہ سے ہے، محمد سے بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو ہمیں محمدی کہنے کے بجائے مسلم کہا. تو لہٰذا یہ فرق ہے باقی ادیان میں اور سچے دین میں. اس کے بعد آیت 81 بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے دو عہدوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، ایک وہ جو ہم سب کی روحوں سے لیا، وہ سورۃ الاعراف میں آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ایک ماننے کا حکم ہے. لیکن ایک دوسرا عہد جو انبیاء کرام سے لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے. اور اسی کی روشنی میں بار بار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی میں یہ بات دلائی گئی کہ اب وہ نبی آ گیا جس کا وعدہ تھا. وعدہ کیا تھا؟ آیت نمبر 81 اور 82 میں کہ جب لیا اللہ نے وعدہ نبیوں سے کہ جب میں تم کو اپنی کتاب دوں اور حکمت دوں، پھر آ جائے تمہارے پاس وہ رسول جو کہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، تو تم کیا کرو؟ دشمن بن جاؤ اس کے خلاف کفر کے فتوے دو؟ نہیں، بلکہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، تم اس کی مدد بھی کرو گے. بتاؤ کیا تم اقرار کرتے ہو اور لیتے ہو اس بات پہ وعدہ؟ سارے نبیوں نے کہا جی بالکل، ہم اقرار بھی کرتے ہیں اور آپ بھی گواہ رہے کہ ہم گواہوں میں سے شاہدین کے ساتھ ہیں. ہاں اس بات کے بعد اگر کوئی منہ پھیر لیتا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں. اس کے بعد ساری باتوں کو چکایا گیا. بات کا خلاصہ کہ دین اللہ کا ہے اور دین اسلام ہے. اب غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کا دین چھوڑ کر کچھ اور چاہتے ہیں؟ جبکہ اس کے لیے تو زمین و آسمان کی ہر چیز مطیع ہے، مسلم ہے، خوشی سے ہو یا نہ خوشی سے، سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اشارہ ہے کہ سورج، چاند، ستارے جب مسلم ہیں تو تمہیں مسلم بنتے ہوئے کیوں مشکل پیش آتی ہے؟ اور آخر میں پھر ان مسلمان کے عقیدے کا اظہار دہروا دیا گیا کہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو ہم پر نازل ہوا، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولادوں اور موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبیوں پر ہوا، اور سب پر ایک ہی چیز نازل ہوئی تھی. ہم کسی کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ہے سچا دین. اس کے برعکس ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین لے گا تو ہرگز اس کی طرف سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 86, 87 اور 88 میں اللہ نے ان بد نصیب مسلمانوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا، اسلام قبول کیا، لیکن طور طریقے اور عادات اور اپنی سوچیں انہوں نے کافروں والی کر کے اس نعمت کی ناقدری کی. کیف یهدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کا تعالیٰ کیسے ہدایت دے اس قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا. ایمان کے بعد کفر کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ایمان کو قبول کر کے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے، سمجھنے، ماننے کے بعد پھر اس کی قدر نہیں کرتے. اور انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول سچا ہے اور دلائل کے ساتھ آیا ہے، اور ایسے بد نصیب لوگوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا. ان کی جزا کیا ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ رہیں گے اس میں اور کبھی عذاب کو کم نہ کیا جائے گا، نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی. ہاں ان چیزوں سے بچتے کون ہے؟ جو توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس کے بعد چونچوں کا مربع، کبھی کفر کبھی ایمان کی آنکھ مچولی. تو کہا بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ایمان کے بعد پھر زیادہ ہو جاتے ہیں کفر میں، ہرگز اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور یہی پھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اور جو کفر پہ مر گیا اس کا انجام کیا ہے؟ کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر کی حالت میں، ہرگز ان سے قبول نہ کیا جائے گا، چاہے زمین بھر کے سونا بدلے میں دے دیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی بندہ بڑی سے بڑی چیز دے کر بھی اللہ کے عذابوں سے بچ نہیں سکتا. تو یہاں پہ پارا پورا ہوتا ہے کہ اسلام کی نعمت جو اللہ نے ہم سب مسلمانوں کو بن مانگے دے دی, ہم اگر اس کی قدر نہ کر کے اسلام پہ عمل نہ کریں, نبی کے طور طریقوں سے پیچھے رہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہم سب کے لیے اس میں ایک وارننگ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھے, ایمان پہ ہی موت دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سو الحمدللہ ہمارا پارا بھی مکمل ہوا اور ہمارا روب بھی مکمل ہوا. تو آج کے لیسن سے آپ سب نے کیا بات سیکھی ہے, تو ایک ایک کوئی بات انشاءاللہ شیئر کر دیجئے تاکہ اس کو ہم اپنے ذہن میں سمپ کر لیں, اس کی سمری رکھیں اپنے پاس, مین مین اور پوائنٹس اپنے ساتھ رکھیں. بتائیے جی آج کے پارے کے مطابق آپ نے کیا سیکھا؟ جی آج جو ہم نے لیسن پڑھا ہے بھی, جب سن رہی تھی تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے اور انہوں نے تو اور اچھی چیز کی طرف بلایا تھا, لیکن عموماً اچھی چیز کو کیوں نہیں پسند کیا جاتا؟ بیکاز جو ناپسند کرتے ہیں ان کی اپنی برائیاں ان کو صاف دکھنے لگتی ہیں. تو ہمیں بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہو کہ ہم کوئی اچھی بات کریں, ہمیں ریٹرن میں ایسا نظر آئے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں, تو ہمیں افسردہ اور مایوس ہونے کے بجائے مطمئن رہنا چاہیے. یس, اور کامن گراؤنڈس پہ بات کرنی ہے, صحیح بات کے بیسکس کے اوپر ذرا بات کر کے لوگوں کو یونائٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور مخالف کو مدعو بنانا ہے. یہاں سے مخلف یا مخالف کو مدعو بنانا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دین کی خاطر کرنی ہے اور بی تھینکفل فار دس نعمت. بالکل صحیح. یعنی ویسے انسان سوچتا ہے کہ کتنی ایک طرح سے انسان سیکریفائز کرے. یعنی ہم نے پہلے جتنی ایگزامپلس دیکھی ہیں مختلف صحابہ کے اندر اور انبیاء کے اندر, تو پھر ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمارا کیا کام بنتا ہے. ہم تک دین تو پہنچا دیا, مگر اب ناؤ ہمارا کیا آگے, اور اس نے ہم نے کیا اپنا ان پٹ کیا ہے یا کیا کرنے کا سوچا ہے. برج بننا ہے, بیریئر نہیں بننا. بالکل, ویری گڈ. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن اور بہت ساری چیزیں ہمیں شروع میں مشکل لگتی ہیں.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر.
اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آواز ٹھیک ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید میری وائس بریک تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کے لیے. اوکے الحمدللہ, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے ابھی آپ کا ایک لاسٹ کمنٹ یہ تھا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر سب سے بڑی ایک اسٹرینتھ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ سب کے لیے لوگ, اوکے ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ واقعی جب انسان کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو لیکن پھر بھی وہ بہت مطمئن بہت خوش رہ سکتا ہے اور امید رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے واقعی دعا ہے بیکاز ہمارا یہ جو ایمان اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوش گمانی رکھنی یہ شیطان بڑا زور سے ٹارگیٹ کرتا ہے نا. آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کو اسی چیز میں سب سے زیادہ ایک طرح سے بالکل شیک کرنے والی بات کہ نہیں اللہ تعالیٰ, یا تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہیں کرتے, اس طرح کی بات ہی ہمارا ایمان کمزور کرنے والی چیزیں, اس سے ہم بچیں خود بھی اور ظاہر ہے اس کے لیے بہترین یہ کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں اور دعائیں کرتے رہیں, اپنی عبادات میں اچھے ہوں, بہتر کرتے جائیں, محاذہ کرتے رہیں. لیکن یہ بات کتنی سچ ہے کہ شیطان واقعی اس چیز کے اوپر وار کرتے ہیں. سم ٹائمز کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایک مقصد والے لوگ ساتھ ہوں گے اور حنیف مسلم بن جائیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آخر تو یاد رکھیں نا کہ بھائی وہاں پر تو واقعی آرام اور آرام ہی ہے. تو یہاں اس دنیا میں اگر ہم کچھ محنت کریں گے, کچھ چیزوں کی قربانی دیں گے, تو پھر آخرت واقعی میں دیکھیں گے جو چیزیں ہم محنت کر کے حاصل کرتے ہیں ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے نا, یعنی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے اسلام کی نعمت کی قدر کرنی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی نعمت کی قدر کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو کتنا اچھا ایک مسلم برادرہڈ ملا ہے, ایک مسلم پوری کمیونٹی بھی ہمارے پاس ہے, لیکن جو لوگ نئے نئے اسلام کے اندر آتے ہیں ان کو کافی مشکلات ہوتی ہیں ایک طرح سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے, اس کے اندر بہت ساری اور چیزیں جو کہ ہمیں جسٹ مل گئی اور ہم کبھی ان کے اوپر سوچتے بھی نہیں, اور بس ہم روزانہ اتنی نعمتوں میں رہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے کام بھی ویسے کروائیں. کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اگر کوئی اچھا کام بھی کرتے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ آپ ہیلپ کر دیں, بیکاز یہ ہماری بے بسی ہے, یہ ہماری ایک استطاعت ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ان شاء اللہ بھی یہ کہ تھوڑا سا ہی ٹائم ہے تو آپ لوگ سے تھوڑے سے ورڈ میننگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی نمبر 52 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ لوگ سے بتائیں احسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی احسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی نمبر 52 سورۃ آل عمران. محسوس کیا, بالکل ٹھیک ہے, محسوس کیا. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھیں آئی نمبر 53 کے اندر انزلتا کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ 53 انزلتا, نازل فرمائے آپ نے. جی ٹھیک ہے, تم نے نازل کیا یا آپ نے نازل کیا, بالکل ٹھیک ہے. جی پھر اس کے بعد آیت نمبر 61 کے اندر دیکھیں, بالکل صحیح آپ نے سب نے صحیح بتایا. آیت نمبر 61 حاجکا کے کیا ٹرانسلیشن ہے؟ حاجکا جی حاجکا جھگڑا کرے آپ سے, جھگڑا کرے آپ سے, یہ آپ کا ٹرانسلیشن بھی اس میں امپورٹنٹ ہے, مکمل اس کی یہی پھر میننگ بنے. اچھا پھر 61 میں آیت میں آگے دیکھیے تو نب تہل کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جی بالکل صحیح آپ لوگوں نے بتایا, نب تہل اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ نب تہل ہم دعا کریں, ٹھیک ہے, اور یا پھر ہم یہ بھی کہیں کہ ہم التجا کریں, ہم مباہلہ کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں انشاءاللہ, اور اب آپ دیکھیں کیا نمبر 64 کے اندر اربابن کا کیا مطلب ہے؟ اربابن اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اربابن اس کا کیا مطلب ہے؟ ہیلپر, ٹھیک ہے, اپنا کار ساز. اور بابن کا ٹرانسلیشن بتائیں. جی رب کا پلورل ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح کہ وہ رب کا پلورل اربابن ہے، بالکل صحیح ہے یہ. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو انشاءاللہ یہ لاسٹ ہوگا کہ ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر ایک سیکنڈ آیا نمبر 75 کے اندر دیکھیں 75 اور یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے تمنہو. تمنہو کا کیا ٹرانسلیشن؟
قطر کی طرح سیم ہے.
تمنہو کا ٹرانسلیشن تو امانت رکھیں، تم امین بناؤ اس کو. جی تم امین بناؤ اس کو، یا پھر آپ یہ رکھیں کہ تم امانت رکھو اس کے پاس. جی امانت رکھے اس کے پاس، یعنی تم امانت رکھو یا آپ امانت رکھیں اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ امانت رکھی اس کو، یہ بھی ٹھیک ہے، الحمدللہ صحیح ہے. تو جزاک اللہ خیرن کثیر، واحسن الجزا آپ سب کی پارٹیسپیشن کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین. تو انشاءاللہ اب اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ کا ہے، تو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ المومنون کی آخری آیتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے. قال رب ارجعون، وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں وہ کام کروں جو اچھے ہوں اور جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے. جواب کیا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، نیور، یعنی تمہیں واپس نہیں بھیجا جا سکتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر بھیج بھی دیا جائے تو انہا کلیمت ہوا قائلہا، یہ تو بس ایک بات ہے جس کو یہ کہنے والا ہے. اصل بات کے ومن ورائہم برزخن الی یوم یبعثون، ان کے پیچھے تو ایک پردہ ہے دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت تک. تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھی کہ انسان کی زندگی میں کچھ وقت ایسے آتے ہیں جب اس کو اپنی زندگی کی قدر اور قیمت محسوس ہوتی ہے. بعض لمحے ایسے آتے ہیں کہ انسان اپنی آئندہ زندگی کو بہتر کرنے کا عہد کرتا ہے، پھر اپنی ذات کے ساتھ کچھ وعدے بھی کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، پھر ان لمحات میں وہ شکر بھی ادا کرتا ہے. اور بعض لوگ تو کچھ وقتوں کو اتنا اہم کر لیتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے اگلے پورے وقت کی پلاننگ کرتے ہیں. مثلا یہ کون سا دن ہے، ایسے ذرا دیکھتے ہیں. سب سے پہلا دن تو اس کے اندر آتا ہے جب انسان کسی بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے، یا اپنے سامنے کوئی بڑا حادثہ دیکھا. آپ فیل کریں، کوئی یاد کریں، اپنے ذہن میں لائیں. جب ہم کوئی حادثہ ہوتا دیکھتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں بس اب زندگی بہت ناپائیدار ہے، یہ مختصر ہے، جو کرنا ہے کر لو، تو لہٰذا اب میں اپنے اگلے وقت کو بہتر کروں گی. اسی طرح ایک اور موقع ہوتا ہے، وہ کیا ہے، کسی قریب المرگ کو دیکھتے ہوئے، یا کسی جنازے میں شرکت کرتے ہوئے، یا قبرستان سے گزرتے ہوئے پاس سے گزریں تو دل میں آتا ہے کہ بس زندگی جو ہے اس کو استعمال کر لو. پھر اس طرح بعض لوگ سالگرہ مناتے بھی ہیں، لیکن اگر یاد ہو تو بعض دفعہ اپنی پیدائش کا جو دن ہے نا، اس دن بھی بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک سال کم ہو گیا، اب پتہ نہیں میرے پاس پیچھے ہیں کہ نہیں، تو لہٰذا اس وقت انسان کچھ عہد کرتا ہے. اسی طرح ایک اور موقع ہوتا ہے جب بندے کو کوئی نئی ملازمت یا کوئی نیا کام ملتا ہے. مثلا آپ کو فرسٹ ڈے ہے آپ کا یہاں کام کرنے کا، تو آپ کہتے ہیں لاؤ ذرا میں اپنے آپ کو آرگنائز کروں، میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. ایک اور موقع ہوتا ہے جب انسان کو اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا احساس ہوتا ہے، وہ شب قدر کی راتیں. ان راتوں میں بھی دل کی عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ نصیب ہونی ہے کہ نہیں. رمضان کے جانے کا غم ہوتا ہے، اس سوچ کے ساتھ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے. پھر اسی طرح کسی غیر متوقع تنگ دستی اور مجبوری کے وقت، مثلا ایک دم آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، پیسے نہیں تھے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا اب میں نے اگلی زندگی میں ایسا پلان بنانا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں. اچانک کوئی مہمان آ گیا، گھر ٹھیک نہیں تھا، کھانا پکا ہوا نہیں تھا، تو آپ کہتے ہیں نہیں بس آج یہ آخری دن تھا، کل سے میں نے اپنے آپ کو مینج کرنا ہے. ایسے وقتوں میں انسان اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتا ہے. پھر اسی طرح یہ سوچ عموماً ہوتی ہے نئے سال کے آغاز پہ، یکم جنوری کہہ لیں یا یکم محرم کہہ لیں، یا کہیں کا بھی اپنا نیا سال، کورس کا پہلا دن، آپ کہیں کورس کرتے ہیں تو جاب کا، والنٹیئر ہونے کا پہلا دن، اسی طرح کا کوئی دن جو ہے اس میں بھی یہ چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر سوچ بدل جاتی ہے. ہم دیکھیں گے کہ ایسی سوچیں جو ہمیں مختلف اوقات میں ملتی ہیں یا ہمارے اندر آتی ہیں، ہم ان کو کیپچر کیسے کریں. جیسے تصویر ایک چیز کو کیچ کر لیتی ہے نا، اسی طرح ایسا خیال دل میں پیدا ہونا اتنا خوبصورت خیال ہوتا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں محفوظ کر لیں. اس کام میں ہماری مدد جو چیز کرتی ہے وہ ڈائری ہے. وہ چیز کیا ہے؟ جب ہم دیکھیں گے کہ ڈائری کے ذریعے خود کو منظم کرنا، کیلنڈر اور ڈائری کا استعمال. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی نیا سال آتا ہے نا، تو سب سے زیادہ چیز جو بکتی اور تحفوں میں دی جاتی، لی جاتی، دیکھی جاتی ہے، وہ یا ڈائری ہوتی ہے یا کیلنڈرز ہوتے ہیں. ادارے اپنے نام سے بڑے بڑے کیلنڈر چھپاتے ہیں، کچھ کچھ، کوئی کچھ، پھر کوئی لوگ تحفوں میں بیچتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور ڈائریاں بنتی ہیں. جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو بعض دفعہ فری مل جاتی ہیں اپنے ادارے کی طرف سے. کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں، لیکن عموماً ہوتا کیا، جو ہی ڈائری آپ کو ملی، کچھ لوگ اس ڈائری کو حاصل کر کے اس کی خوبصورتی سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اسے اپنی الماری کی زینت بنا دیتے ہیں. اس کو نہیں میں ہاتھ لگانے دوں گی، اتنی قیمتی، اتنے اچھے صفحے خراب ہوں گے. ایک دوسرا ظلم ڈائری کے ساتھ دیکھا گیا، وہ کیا ہے؟ بچوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. وہ اس کے اندر ٹکٹ ڈاک کے ٹکٹ لگائیں، اسٹیکر لگائیں، لائنیں کھینچیں، لکیریں ماریں، اسی میں بچوں کے ہاتھ کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. بعض لوگ اپنی بھی ضروری لکھ لیتے ہیں، بعض اپنے بھائی بہنوں کو دے دیتے ہیں، جاؤ بھائی تم کالج اور اسکول کے نوٹس لکھ لو. کچھ اس میں اپنا پسند کا کبھی کوئی شعر ہوا تو اس کو ٹیڑھا کر کے لکھ لیتے ہیں تاکہ یہ دور سے پڑا ہوا دکھے، نظر آئے، اور اس طرح وہ ڈائری ضائع ہو جاتی ہے. عموماً لوگ ڈائری کے ساتھ یہ کرتے ہیں. کیلنڈروں کا حل کیا ہوتا ہے؟ دیواروں پہ لگا دیا، چلو بھائی جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے. اور زیادہ کیلنڈر آ جائے کہتے ہیں بچوں کی کاپیوں کتابوں کے اوپر کور چڑھا دو ان کے، ہم نے اب کیا کرنا. اور بعض تو پھیکے ہوئے بھی دیکھے ہیں میں نے کہ لوگ دیتے ہیں فری، لیکن لوگ لے آتے ہیں، بعد میں اس کو استعمال نہیں کر پاتے. تو اس طرح وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے جو کسی بھی کام پہ لگا ہوتا ہے اور وہ درست نہیں ہوتا، جس سے ضائع ہوتا ہے. تو کریں کیا پھر؟ کیا اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈائری کے استعمال کو دیکھیں؟ وہ کب کریں گے؟ جب ہمیں اس کے فوائد پتہ ہوں گے. آپ کہیں گے لو پہلے کام ہوتا ہے، وہ جیسے آپ میں سے کسی نے کہا آرگنائز کرنے میں تھک گئی ہیں تو اب کام کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی. ہاں، تو ڈائری کیوں استعمال کریں؟ یا ڈائری کا صحیح استعمال جو نہیں ہوتا تو کریں کیا، فائدہ کیا ہے؟ اب آپ کو پہلے اس کے فوائد بتا دیتی ہوں تاکہ پھر آپ اس کو کر سکیں. پہلی بات یہ کہ اب کیلنڈر اور ڈائری کو ہم ایک ساتھ ہی لیں گے. وائے؟ کیونکہ اکثر ڈائریاں بھی کیلنڈروں کے تک ہوتی ہیں بنی ہوئی. کیلنڈر کے ذریعے سے ہمیں ہر دن کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے، اور اسی احساس کے باعث ہمارے اندر قوت عمل پیدا ہوتی ہے. جب آپ ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹتے ہیں تو لا محالہ طور پہ آپ کے دل میں ایک حکم تو اٹھتی ہے کہ لو ایک صفحہ میری بھی کتاب زندگی کا پلٹ گیا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا. ہر انسان کی گردن میں ہم نے اس کا نام اعمال ایک کتاب کی صورت میں لٹکایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو کھول لیں گے، کھلا ہوا، اور اسے کہیں گے پڑھو اقرا کتابک، اور اپنا حساب لینے کو تم کافی ہو. یہ ہے وہ آیت جو ہمیں ڈائری کے استعمال کا ایک قسم کا آئیڈیا دیتی ہے قرآن سے. پھر دوسرا فائدہ ڈائری کو بنانے کا کیا ہوگا؟ کہ ڈائری ہماری زندگی اور ہمارے کاموں کو منظم اور مربوط کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. منظم مراد آرگنائزڈ، اور مربوط سے مراد ہے ربط، ہارمنی. یہ تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے شیئر کیا نا تھوڑا شیئرنگ میں کہ جی ایک کام شروع کرتے ہیں پھر وہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کیا کریں، ادھر کا کام کریں تو گھر کا یاد آ گیا، گھر کا کام کرنے لگے تو گاڑی کا کوئی کام یاد آ گیا، ادھر سے نکلے تو بینک کا یاد ہوا. یہ ہارمنی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے ہر کام کو ایک الگ جگہ رکھا ہوا ہے. ڈائری آپ کی بہت ساری چیزوں کو ایک ماں کی طرح اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. پھر اسی طرح ڈائری کو بہتر طور پر جب انسان استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک حوالے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ریفرنس جس کو آپ کہتے ہیں، جس پہ انسان اعتماد کر سکے. مثلاً آپ نے کسی کو لیا دیا، آپ نے کوئی لڑسی، اگر مثال دیجئے کہ آپ نے کوئی لاکر کھولا،
کس دن کھولا، کیا ڈیٹ تھی، آپ اس دن کی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں، چابی کس کو دی وہاں لکھا ہوا ہے، اس کا لاکر کا نمبر کیا تھا ادھر لکھا ہوا ہے. اب آپ بتائیں کل کوئی غلطی لگتی ہے، پتہ نہیں کب کیا تھا کیا کیا تھا، آپ فوراً چیک کریں گے، اچھا یہ تب کیا تھا، لو میں اپنی ڈائری کھولتی ہوں. آپ فوراً اس مہینے اس تاریخ پہ جائیں گے، نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ ایگزیکٹ پتا چل جائے گا کہ ہم نے کھولا کب تھا، بلکہ یہ بھی پتا چلے گا کہ اس کی ایک چابی ہے، دو چابی ہیں، تین ہے، ایک کس کے پاس ہے، ایک کس کے پاس ہے. اس طرح کی مثالیں، یعنی ڈائری بندے کے لیے ایک بہت قابل اعتماد قسم کا ریفرنس بن جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر انسان اپنی ذات اور شخصیت کو بھی پہچان لیتا ہے. جتنی آرگنائزڈ آپ کی ڈائری ہوگی نا، یہ آپ ہیں اصل میں، اور جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے نا، ویسی ہماری ڈائری بن جاتی ہے. اب لفظ بار بار ڈائری ڈائری بول رہی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ کہیں گے تو بہت مہنگا ہو گیا، یہ کورس تو بہت ہی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، اب ڈائری بھی خریدیں، ڈائری ہے نہیں، ہمیں تحفے میں تو ملی نہیں، لے نہیں. تو کچھ ڈائری کی متبادل صورتیں بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ڈائری خریدیں یا نہیں ملتی، آپ ایک نوٹ بک بنا لیں. اپنی سہولت کے مطابق آپ دو تین طریقے سے کام کر سکتے ہیں. نمبر ایک، پتلی سی بک، چاہے چھوٹی سی پاکٹ سائز یا بڑی، ہر مہینے کی ایک بنا لیں، ڈیلی کھاتا جس کو کہتے ہیں، روز کا روز. پھر آپ تھوڑا سا اگر چاہتے ہیں کہ اتنی بار بار خریدنی یا سنبھالنی اتنی مشکل ہے، تین مہینے کی ایک ڈائری بنا لیں، چھ مہینے کی یا سال کی بنا لیں. پھر اسی طرح بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے پوسٹ کارڈز کو تاریخ اور دنوں کے حساب سے جوڑ کر بھی آپ ڈائری کا ایک متبادل بنا سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ اپنی مرضی سے گھر کے کاغذ بچے ہوئے، میں آپ کو شیئرنگ دیتی ہوں کہ جیسے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، کبھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا، تو چٹیں شٹیں نہیں ہوتی ہیں اپنے پاس، بات کرنے میں میسج ہوتا ہے تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کے لیے ملتے ہیں انڈیکس کارڈز، بہت سارے ہیں، کئی مجھے پتا پڑے ہوئے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم ری سائیکل کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. میں نے سوچا کہ میں اب جا کے کیا کروں گی کہ جتنے بھی ہمارے فلائرز یوز ہو چکے ہیں، یا ایک طرف غلطی سے کچھ ہوا یا کچھ بھی ایسی چیز ہے، میں ان کو لے کے بیٹھتی ہوں اور لائنیں لگا کے تو اس کی چھوٹی چھوٹی پرچیاں کاٹ کے سارے آفیسز میں رکھ دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ہمارے پاس ڈائری ہے، یہ ایک ڈسٹ بن ہے کسی ایک آفس کی. اب اتفاق سے جب میں نے دیکھا اس میں، تو مجھے جو میں نے سوچا، اب یہ فلائرز کون سے، جیولری ایگزیبیشن جو ہوا تھا، کلرڈ ہے نا، شاید یہ موقع اس کا بہتر تھا. اب یہ اس طرح کہ آپ کے گھروں میں بہت سارے میل میں پیپر بھی آتے ہوں گے، آتے ہیں نا فلائرز، یہ وہ، میں نے فوراً دیکھا کہ پیچھے کیا ہے. نہیں، اب آج ہم کیا کریں گے، اس کو بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے پیپرز ایک ہی طرح کے کاٹ کے ہر ٹیبل پہ، ہر جگہ جہاں ہمیں میسجنگ کرنی ہوتی یہ رکھ دیں گے. وہی انڈیکس کارڈ جو اگر میں لے کے آتی، کوئی 20 کرون کا بھی آتا، تو 20 کرون کی وہ چیز جو گھر سے نکل گئی، ہم اس 20 کرون کا چینی کا ایک ڈبا لے آتے ہیں، کتنے دن ہماری چائے میں چلے گا، ہوگا نا. یعنی چیزوں کو ری سائیکل کرنے سے زندگی بہت آسان ہوتی ہے. آپ اسی کو خوبصورت طریقے سے کاٹیں اور اس کے بعد آپ اس کو یہ کر لیجیے، ری یوز کریں، کسی بھی طرح سے لے لیں اور اس کو سیٹ کر کے رکھ لیں. اب کرنا کیا ہے، یعنی اب یہ تو چیز سمجھ آ گئی کہ ہم یہ اس طرح سے کر رہے ہیں، کرنا کیا ہے کہ بالکل ریئلسٹکلی، ایک وہ ڈائری ہے جو آپ کو بنی ہوئی مل جاتی ہے، جو جس میں سب کچھ پہلے لکھاتا ہے، یہ دیکھیے مثلا یہ ایک ڈائری ہے میرے پاس، اب یہ اس کے اندر پورا کیلنڈر بنا ہوا ہے، جو ہر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک پیج کا جیسے ایک صفحہ ہے نا، اب اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اب اگر آج ہم دیکھیں تو نومبر ہے، آپ کو میں جو پریکٹیکل مشورہ دے سکتی ہوں کہ آپ لوگ ابھی سپٹمبر اکتوبر ہے نا، ان تین ماہ کے لیے صرف اپنی عادت بنانے کے لیے کوئی ایک نوٹ بک اچھی سی جو گھر میں پڑی ہے، کوئی بچوں کی ہے کچھ ہے، اس کو تھوڑا سا صاف ستھرا کر لے، لیکن جنوری سے پھر آپ ڈے ٹو ڈے یوز کریں گے. ورنہ میں نے اس کے لیے کیا کیا تھا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ڈائری مجھے نا بیچ میں ملی تھی، کسی موقع پہ کسی نے گفٹ کی تھی، ود ان دا ایئر تھی، تو میں نے اس کو کیسے بانٹا کہ جہاں سے تو ڈے ٹو ڈیٹ ہے، مثال ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ 24 مارچ کا دن ہے نا، اگر مجھے 24 مارچ کو یہ ڈائری ملے تو مجھے کیا کرنا چاہیے کہ اپنا ڈیلی جو مجھے کام کرنے ہیں، جو ریمائنڈر ہے وہ اس سے لکھنے شروع کروں. اب 24 مارچ سے جو پیچھے کے صفحے ہیں نا، یہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں. میں نے اس کو کس طرح سے یوز کیا ہوا یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں، کہ کسی دینے والے کی نعمت کی بھی قدر ہو اور چیز ضائع بھی نہ ہو. میں نے کیا کیا اس کو کہ یہ ان پیجز کو میں اپنے نوٹس کے لیے یوز کرتی ہوں، ये देखिए, अब पहले ही आप लोगों का ही काम निकल आया। ये जैसे हम लोगों ने किचन की, एक दफा जब यहाँ इस रूम में आए थे, जब इस जगह में, तो मैंने खड़े होके किसी के साथ किचन में डिस्पोजेबल बर्तन रखवाए थे। ये एक ऑर्गेनाइजिंग से भी आपको थोड़ी सी एक चीज मिल जाएगी। रेशम थी मेरे साथ, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हेल्पर रेशम भाजी। 14 रमजान थी, रमजान का महीना था और 8-14 ये दिन था। किचन में डिस्पोजेबल बर्तन, ये हेल्प ये काम कर रही थी, मैं तो बस ऐसे ये बता रही थी ये कर लेते हैं वो करते हैं। नंबर एक, चाय वाले कप होम के 650 थे हमारे पास, इन्होंने हमने ऐसे गिने, उस पर लिखा भी होता है। ये यहाँ पे पहले खाने के इस पे यहाँ पे हमने रखे थे, तो मैंने वहां भी रखवाए और यहाँ अपनी डायरी में लिख दी गई। पानी वाले ग्लास प्लास्टिक के 1000 थे हमारे पास, हमने इसको इधर सेट कर दिया और देखने में भी अच्छा लगे एक तरह, इस तरह आप देख रहे हैं। नंबर तीन, चाय वाले कप प्लास्टिक के 280 थे हमारे पास, वो इधर रखे। बड़ी प्लेटें खाने वाली मुतफरिक 1000 थी, यहाँ डाल दी। छोटी प्लेटें स्नैक्स के लिए इधर डाल दी, चम्मच छोटे बड़े इधर, नैपकिन। ये देखे अब ये, और मैंने ये सदब को उसी वक्त कहा कि अब ये पूरा नक्शा हमारे कम्प्यूटर में चला जाए और हमें जब भी पता चलना है कि हमारे पास कितने बर्तन है इसको खोलते जाएंगे। और साथ ही कहा कि इस अलमारी के ऊपर भी लिख के लगा दें कि इस अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, जो निकालेगा वो, और थोड़े से हमारे पास जो टूटे फूटे थे वो नीचे डेली रख लिए। तो उससे फायदा क्या हुआ कि जब फंक्शन हुआ हमें पता था हमारे पास हजारों में चीजें पड़ी हुई है, तो हमें कुछ लेनी पड़ी, कुछ नहीं लेनी पड़ी ना। तो इससे अब ये मिसाल दी कि यहाँ पे ये डेट लग गई, तजवी टीचर शायमा से मीटिंग हुई थी, मैंने वो इसके, यानी इन हिस्सों को जो शुरू कहते हैं ना, ये आप अपनी इन चीजों के लिए यूज करें जो आपके नोट्स हैं। जैसे आप देखिए कि ये स्वीलुल जन्ना 2011 नया शुरू है, ये पेजेस मैंने उसके इंट्रो के लिए और जो उसमें नई चीजें और जो रूल्स थी, इसी में ही मैंने आप लोगों का ये नूर नूर कोर्स का भी बनाया हुआ। तो जहां से डायरी शुरू होती है ना, वहां से डे टू डे रखें, कभी भी अगले पेज पे कुछ ना लिखें। तो इस तरीके से डायरी को जहां खड़े हैं ना उस दिन से शुरू करें। आज अगर आपके घरों में कोई डायरी आपको मिले, जाके देख लें, उस पे करके देखिए। ये डायरी हर वक्त आपके हाथ में रहेगी, अब ये रेफरेंस बन गया ना, हमें भूलेगा भी नहीं कि कब हमने क्या किया था, किस तरह से किया था। फिर इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप डायरी को यूज करें तो उसमें कुछ चीजें, एक हिस्सा खास तौर पे इसमें ना वो छोटे छोटे मिलते हैं, आप पोर्शन बना लें। यहाँ पे एक छोटी सी चिट लगा के लिख दें इसमें नूरुल्ला नूर कोर्स की डिटेल दें, फिर 10 सफे छोड़ दें, इधर लिख लें स्वीलुल जन्ना 2011, फिर इसको छोड़ दें स्वीलुल जन्ना ऑनलाइन, इसको छोड़ के मीटिंग का बना के ना, तो हर चीज उसी में लिखते जाए। ये आपको यकीन करें इस तरह से सीधा रखेगा जैसे गाड़ी चलाते हुए आप अपने आप को स्टेयरिंग के साथ रखते हैं, फिर अपनी थिंग्स टू डू बनाए, थिंग्स टू जो चीजें नहीं करनी वो बनाए, तो इससे इंशाल्लाह आपको फील होगा कि आपने एक एक चीज को कैसे मैनेज करना है। फिर इसमें वही जो बात पीछे हम थोड़ी सी कर चुके हैं कि घंटों की प्लानिंग करें, दिनों की प्लानिंग करें, क्लास डे की प्लानिंग कर लें, अपनी बातें लिखें, और जब कभी फारिग होना तो उसमें कुछ लिखें। ये बचपन आप में से किसी को शौक था डायरी लिखने का, खुद अपने किरामन कातबीन बनते हैं। कुछ चीजें लिखेंगे ना, जो नहीं भी कर सकेंगे ना, तो एक वक्त आएगा कि आप उसको करने लग जाएंगे। लिखी हुई चीज ना करनी ये बेहतर है ना लिखने से, ये बड़ा बड़ा जुमला आज के लिए लिखे, जो रिमाइंडर्स आप लिखते हैं ना कोर्स के, लिखना किसी चीज को और ना करना ये बेहतर है ना लिखने से। कोई इसकी वजह बताएगा आप में से? जी, वो आपके लिए खुद ही एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है ना कि ये किया हुआ है, और वो बात है ना कि हजारों ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, वही कैफियत हो जाती है कि इंसान फिर उन चीजों को करने के बाद बहुत कोशिश कर लेता है कि मैं अपने आप को इस चीजों में रखूं। आप देखिए क्योंकि जितना आप इन चीजों पे मेहनत करते जाएंगे ना उतना आपको फायदा होगा। एक और चीज बहुत ही काम की है, जैसे ऐसी ही कोई डायरी अगर आप बनाए या लें, आप क्या कीजिए, ये देखिए इस डायरी के अंदर तो ये ऑलरेडी जगह मौजूद है प्लास्टिक का जो होता है, आप एक छोटा सा कोई पाउच या कोई जैसे लिफाफा होता है ना वो इधर चिपका ले पेपर के, एक जैसे कोई, अब ये भी शादियों के कार्ड के कई लिफाफे आए होते हैं, कोई कपड़े की, कोई प्लास्टिक की, इसमें इस तरह से सजा ले, और इसके अंदर आप क्या रखें, आप घर में कोई चीज लेके आए, कोई उसका बिल है उसमें डाल दीजिए, बच्चे का अपॉइंटमेंट है वो उसमें डाल दीजिए, यानी जो आपकी कीमती चीजें हैं, जो यादगारें होती है ना वो इसमें, आप अपनी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी डाल दें, आपको कोई अपना کوڈ یاد کرنا ہے وہ ڈال دیں، پاسپورٹ کے صفحے ڈال دیں، یہ آپ کا ایک بالکل ہینڈی آرگنائزر بنے گا. آپ کہیں گے یہ تو بازار میں بہت ملتے ہیں، میں نے دیکھا جو یوز نہیں کرتے وہ ان کو بھی نہیں کرتے، وہ بھی سجے رہتے ہیں کہ یہ بنے میں. آپ خود اپنی ان چیزوں کو لیں. پھر اس میں ایک اور چیز آپ لکھیں ڈائری میں جو انشاءاللہ آپ کو اس آپ کے اس پورے کام کو عبادت بنا دے گی، اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنی ڈائری کے کچھ صفحوں میں اپنی نمازوں کا حساب کتاب لکھیں پورے سال کے. مثال ہے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ڈائری کے اوپر اس دن کا نماز کا وقت لکھا ہوا ہے. صرف آپ یہ نوٹ کریں چیزیں الفت مل کے آپ بھی کریں، کہ جیسے ہم اس اوسلو کی ڈائری بنوائیں اس میں نمازوں کے ابتدائی ٹائم لکھیں، پھر آپ اس کے نیچے ایک آپشن رکھیں کہ جس میں یہ ہو کہ میں نے کتنے بجے پڑھی. آپ اپنی پانچ وقت کی نمازوں کو اس میں کلک کریں. پھر اسی طرح صبح شام کی دعاؤں کا ایک فولڈر بنا سکتے ہیں، ادھر ایک چھوٹا سا چیک باکس کہ کیا ہم اپنی میں نے آج صبح شام کی نمازیں پڑھی ہیں، ڈیلی تلاوت کو بنا سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ اس میں اپنی پرسنل ریمائنڈرز رکھ سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثال ہے کہ کوئی عورت ہے، لڑکی اپنی پیریڈز کی ڈیٹ لکھنا چاہتی ہے، اپنے سائیکل کو چیک کرے، کوئی عورت پریگننٹ ہے تو وہ اپنی پریگننسی کو واچ کر رہی ہے. اس طرح ایک حصہ بالکل آپ کا اپنا اس طرح کا چھوٹا سا بن سکتا ہے کہ جس کو آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ اپنی اس ڈائری میں ایک اور چیز ایڈ کریں، اپنے فیملی ٹری بنائیں. جیسے آپ کی ایک ٹری بنا سکتے ہیں، خود بنائیں، اپنے اسکیچ بنا کے لائیں، کریں اس کو سب جمع کر کے، کوئی بھی اس کا پھر ایک اچھا کام کیا جا سکتا ہے. آپ ایک ٹری بنائیں، جڑ میں ماں، نانی، دادی، ان کے فون نمبرز لکھ لیں ان کے، یعنی جیسے ہمیں اکثر اپنے خاندان کے فون نمبر کس سے پوچھتے ہیں، اور ڈائری دینا وہ اس میں تو میں نے پکوڑے رکھ کے بیچ دیے تھے، یہ کیفیت ہوتی ہے. تو اپنی ڈائری میں اپنے پوری کلوز فیملی جو ہے نا ان کے فون نمبر لکھ لیں. پھر اسی طرح کوئی آپ کی فیملی کی کمٹمنٹس ہیں، کسی کی شادی ہو رہی ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہے، کچھ ہے، اس طرح کی چیزوں کو آپ اپنی اس ڈائری کے اندر مینیج کرتے رہے. یقین کریں مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے پتہ کیا فیل ہو رہا ہے کہ ڈائری کیا ہے، آپ کا اندر باہر لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، جو اندر ہمارے سارا دن چلتی رہتی ہے نا باتیں، یہ کرنا. پھر عادت بنا لیں، جیسے لوگ پرس پکڑ کے پھرتے ہیں یا سیل فون پکڑ کے پھرتے ہیں، آپ اس طرح اپنی ڈائری پکڑ کے پھریں. اس میں ایک اور آئیڈیا سیل فون کا ہے تو میرے دل میں آیا، میری اپنی بھی اس میں ایک ڈائری ایسی تھی کہ جیسے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈائری ہے نا اس کے ساتھ، آج کل تو بہت کچھ ملتا ہے نا سیل فونز کے ہولڈرز جو ہوتے ہیں، جیسے ایک ایسی باہر ایک جیب سی کے لگا لیں، کوئی پاکٹ ہے، آپ اپنا سیل فون بھی اس میں رکھ لیں، اس کے ساتھ ایک طرف پینسل ہو، لیکن سیل فون کے ساتھ ڈائری کو جوڑ کے دیکھ لیں، پھر آپ کی ڈائری کبھی نہیں گھومے گی آپ، اور آپ کا سیل فون بھی محفوظ ہو جائے گا، گرے گا بھی نہیں، بچے لے لے کے نہیں بھاگیں گے. تو اس طریقے سے آپ ادھر ایک پاؤچ بنا لیں جس میں آپ سیل فون ڈال لیں. ایک آخری بات کرتی ہوں کہ جو پیج ہوتا ہے نا، جو صفحہ ہوتا ہے یا ڈائری کہہ لیجیے، یہ انسان کے لباس کی طرح ہوتا ہے جسے وہ اپنے مزاج کے مطابق اپنائے گا. میں نے تو آپ کو یہ تھوڑی سی رینڈم ٹپس دی ہے نا، لیکن آپ میں سے ہر بندہ اب اپنی ڈائری کو اور اپنی زندگی کو ویسا مینج کرے گا جو آپ کی پرسنالٹی ہے. کپڑے سب پہنتے ہیں نا ہم میں سے، فرق ہوتا ہے لوگوں کے پہننے اوڑھنے کے سٹائل میں، طریقے میں، کچھ ہر وقت برانڈ نیمز کانشیس، مہنگے کپڑے، گل احمد کی لان کا جوڑا، فلا فلا کانشیس ہے، پرنٹ کوئی اچھے پہنتے کچھ نہیں. کچھ ہوتے ہیں صاف ستھرے سیدھے سادے، پانچ سال سے پہنے لیکن صاف پہنتے ہیں، اور کچھ جن کپڑوں میں سوتے ہیں ان میں ہی آتے ہیں، فرق ہے نا. اسی طرح یاد رکھیں یہ جو صفحے ہوتے ہیں نا یہ ہمارے کپڑوں کی طرح ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے اوپر ہی کھانا بھی گرا رہے ہیں، یار رہے کوئی نہیں، خیر ہے بعد میں بدلیں گے، کچھ ایک دھبا نہیں لگنے دیتے، وہ کہتے نہیں جی ہم کام نہیں کریں گے. تو آپ اس ڈائری کو جتنا اچھا آرگنائز کریں گے، اصل میں یہ آپ کے اندر کی باتیں. آپ اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹس لکھ سکتے ہیں آپ، بالکل اپنی ڈائری کا ایک حصہ اپوائنٹمنٹ والا اپوائنٹمنٹس کر لیں. پھر جو ہو گئی نہیں ہوئی، اسکیجول تھی نہیں اسکیجول تھی، بعض انسکیجول چیزیں آتی ہیں، بس پانچ منٹ رات کو بیٹھ کے اپنی ڈائری کو اپڈیٹ کرتے رہیں، اسے مزہ آتا ہے. بعض وہ کوئی کلک لگانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اچھا جی یہ کام کرنا ہے اب اس کو میں کلک کروا دوں. جی بالکل، آگے کی جو پلاننگز ہے. ایک اور چیز جو میں نے اکثر کی ہوتی ہے، مجھے یاد آ گئی، میں آپ کو یہ مثال دیتا تھی، میں نے بعض دفعہ اپنی ڈائریوں میں نا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بکلیٹس رکھے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ میری کوئی بھی ڈائری دیکھیں گے نا تو یہ کوئی چھوٹا موٹا بیچ میں کچھ لکھا ہوا ہے. اب میں نے اس کو کیوں رکھا ہوتا ہے کہ جہاں مجھے موقع ملے گا نا میں نے پڑھنا ہے. آپ اکثر مجھے جو نہیں ملتے اپنے ڈھونڈتی ہوں تو پھر وہ مجھے ڈائریوں پہ ملتے ہیں، اور بعض تو چھوٹے بک مارک کی طرح بھی میں یوز کر دیتی ہوں کبھی کبھی. اب یہ دیکھیے اس میں رکھتی ہوں نا، یہ کہیں بھی جانا پڑا ضرورت ہوئی گاڑی میں بیٹھے کیا کریں کچھ نہیں ڈائری ہاتھ میں لاؤ یہ پڑھ لیتے صبح شام کی دعاؤں کے کارڈز آپ اس میں اپنے رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ جو پنسورہ رکھ لیں جس کو آپ عام طور پہ پڑھتے ہیں مثلا جیسے سورت ملک اس میں رکھ لیں سورت سجدہ ہونی چاہیے تو یہ تو بس آپ انشاءاللہ جتنا اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے آپ صرف اس بات کو جانے نہ دیں بلکہ ایک مہینہ صرف آزمائیں اس کورس کا حصہ سمجھ کے آپ خود اپنی زندگی کو کوالٹی لائف میں بدل میں کم از کم 5-10% ہی صحیح آپ کامیاب ضرور ہوں گے خود پہ ترس کھانا چھوڑیں خود پہ رحم نہ کھائیں آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں ابھی کچھ بھی نہیں بگڑا آپ مت سوچئے کہ میں تو اب کہاں کرنا اتنی زندگی گزر گئی اب یہ لڑکی ہو تم کرو یہ تمہارے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے نہیں آپ بھی لڑکی ہیں ابھی آپ بھی کر سکتی ہیں زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی بہت بڑی نعمت ہے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے کریں ابھی تک تو ہم نے انفرادی بات کی ہے نا اگر آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں مثلا یہاں آپ کام کر رہے ہیں یا گروپ لیڈرز ہیں یا کچھ ہے کوشش کریں کہ ایک ہی طرح کی ڈائریاں سب کے پاس ہوں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے کئی چیزیں اس میں بندہ ایک دوسرے سے سیکھتا اور سکھاتا ہے اور اس سے لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے اور خود کو بھی ایک چیز ہم جو پیچھے سیشن میں بھول گئے تھے وہ ہم اس کی وجہ سے ڈال لیتے ہیں کیلکولیٹر اگر آپ کا کام کچھ اس قسم کا ہے کہ آپ کو اکثر حساب کتاب کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک چھوٹا سا کیلکولیٹر بھی اس پاؤچ میں ڈال سکتی ہیں خود بنا لیں یا بنی ہوئی کوئی چیز لے لیں تو اس میں بھی یہ آپ کو آ سکتا ہے اور نیچے ایک ٹرانسپیرنٹ سی پاؤچ بنا کے اس میں آپ اپنا نام پتا بھی دیکھ سکتے ہیں بزنس کارڈز ہاں یہ بہت ضروری ہے شاید ہر ایک کو اس کی ضرورت نہ پڑے لیکن عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں لوگوں سے بات شروع کریں ہم کیا کرتے ہیں کہاں ہوتے ہیں مثال ہے کہ چلیں آپ ہی سے آپ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کسی کو یہاں کا پتہ بتانا چاہتے ہیں کیسے بتائیں گے وہ ادھر جائیں ادھر جائیں وہاں سے مڑے نہیں آپ کے پاس فوراً ایک پاؤچ کے اندر آپ کے 10-15 بزنس کارڈز یا وزٹنگ کارڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اپنے اسکول کے بنوا لینے چاہیے جو ہر ایک کے پاس ہو اور اس میں ایک ہلکا سا خوبصورت سا میسج کوئی دعا لکھی ہوئی ہو آپ لوگوں کو وہ دیں دعا کے بہانے دیں یا کسی طرح تو ان کے پاس یہ میسج آتا ہے تو اس طرح کے جو کارڈز ہیں وہ بھی وہاں پہ ہم اس میں ڈال سکتے ہیں جس طرح ہم بات کر بھی رہے تھے اپنے لیکچر کے دوران کے ڈیوائڈرز ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس طرح کا سٹائل ہے یہ ادھر ایک پوری چھوٹے چھوٹے پیپرز ہیں جس پہ آپ ضروری میسیجز لکھ سکتے ہیں یہ سٹیکی نوٹس ہیں کبھی کبھی بڑے کی ضرورت ہوتی کبھی چھوٹے کی ان کو بھی یوز کرتے وقت ہم سب کو بہت خیال رکھنا چاہیے چھوٹے صفحے سے جب کام چل سکتا ہے تو بڑے صفحے پہ ہم یہ کام کیوں کریں آپ کہیں گے ہم اتنے کنجوس کیوں ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن ہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے خط لکھا یہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے مسلمان خلیفہ تھے اور بہت امیر خرچے تھے پیسے کا ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا آپ کے خرچ کرنے کی رفتار پہ ہم کہتے ہیں خیر ہیں نا پیسے اور لے آئیں گے کا تصور نہیں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم جو آپ نے ضائع کیا آپ اس کی قیمت لے کے مسجد میں بھی لگوا سکتے تھے رائٹ تو ان سے ان کے جو گورنر تھے یا سرکاری کام کرنے والوں نے ان کو خط لکھا کہ ہمیں صفحے چاہیے کاغذ ختم ہو گیا جس میں ہم حکومت کا خطہ لکھتے ہیں پھر انہوں نے اس کے جواب میں انکوائری کرائی اور ان سے پوچھوایا کہ دیکھ کے آؤ کہ ہمارے افسران جو ہے یہ صفحے کے دونوں سائڈوں پہ لکھتے ہیں کہ ایک پہ لائک جیسے یہ ایک پیج پہ ادھر لکھا ہے نا تو کہ اس کی بیک پہ بھی کرتے ہیں خبر ملی کہ نہیں وہ تو ایک ہی سائڈ یوز کرتے ہیں تو انہوں نے پھر اس جو انہوں نے بھیجا تھا آرڈر فارم اس کے جواب میں لکھا کہ پہلے استعمال شدہ صفحوں کے دوسرے حصے استعمال کریں جب وہ ختم ہوں گے تو پھر بتائیے گا تو یہ بھی ایک چیز آرگنائز کرنے کی ہوتی ہے کبھی چھوٹی چیز ہے تو چھوٹا لکھ لیں ایک لفظ کبھی آپ نے لکھنا ہے بعض لوگ کھڑے پورا بڑا پیج نکالتے ہیں نا اور خاص طور پہ مجھے اس وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جب کبھی کبھی کوئی بڑے پرنٹر میں سے وہ 1.5-2 فٹ لمبا جو پیج ہوتا ہے وہ نکال لیتے ہیں اور اس پہ بعض دفعہ کیا وہ موڑ کے بس ایک چیز لکھنی ہے اگر ہم صرف اپنے اسکول اور اپنے گھر اور اپنے جو کام کرنے کی جگہ گھروں میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کا کوئی رائٹنگ ٹیبل ہے یا اسٹڈی روم ہے اس میں سے فالتو صفوں کو جمع کر کے دیکھے جو ابھی بہت کچھ اس پہ لکھا جا سکتا تھا نہیں لکھا ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ جسے آپ نئے آرگنائزر بنا سکتے ہیں مثلا دیکھیے کہ اب یہ آرگنائزر ہے یہ تھم نوٹس کہتے ہیں اس کو اصل میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو گرین کئی رنگوں کے ہم خود بھی بنا سکتے ہیں یہ کوئی مشکل نہیں جو بچوں سے ٹیچرز ایکٹیویٹیز بنواتی ہیں وہ یہی کچھ تو ہوتے ہیں क्रिएटिविटी, आपके घर में कोई कलर पेपर आया ब्लू कलर का, आप उसको इस तरह के टैग्स के अंदर कट काटिए और फिर आपके इधर क्या लगाए, अब इधर कोई चीज चिपकने की लगा ले, आप देखेंगे क्या कुछ आपके घरों से निकलेगा। और सबके जरिया कितना, मैंने किसी से एक जुमला बोला, मैंने कहा देखे कि बाजार से लाए नई चीज खरीदी बना ली, ये तो कोई बड़ी बहादुरी नहीं, खुशी कब होती है जब आप गिरी बड़ी चीज को अलग करते हैं। यानी मैं आपको बताती हूँ कि क्यामत के दिन कहाँ से हिडन सदका जारिया भी हमारे निकलने, यानी मैं इंजॉय कर रही थी कि आपको किसी को नहीं पता चलेगा कि इसमें कितनों को हिस्सा मिला है आज अदर का जो भी आप खा के आए हैं। ये छोटी छोटी चीजों से अपना सदका जारिया बढ़ाया करें, कोशिश किया करें कि मैंने नहीं जाया करना, मैंने इसको बल्कि मजीद सदका जारिया में बनाना है ताकि मुझे इससे और अजर मिले। रंग ज्यादा आए, थोड़ी चीज डालो रंग ज्यादा आए, हम बाज दफा थोड़ी नेकियों से क्यामत के दिन बहुत ज्यादा रंग ले लेंगे इंशाल्लाह। और बाज दफा हम खाना निकालते हैं तो जो नीचे का सारा सिंक में, हमारे घर में अब ये बात ही बन चुकी है, यानी असल में ये बार बार मैं इशारा करती हूँ ना, तो हम किसी के साथ मिलकर रहते हैं तो वो बात क्या हमारी आपस में बन गई है, कोड वर्ड बन गया। आपको बता देती हूँ कि ये चीज अब दोबारा बन सकती है, फिर हम कहते हैं नहीं क्यों, वो हमें पता होता है पता नहीं क्या क्या डाला है। वल्ला ही जब मैं खाना पकाने खड़ी होती हूँ फ्रिज में जो बचा होता डाल देती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता अब ये दोबारा बनेगा कि नहीं, एंड उसका टेस्ट आउट करे और अल्हम्दुलिल्लाह वो होता ही इतना यूनिक है क्योंकि वो कभी बना ही नहीं। क्या क्या चीजें हम कहाँ कहाँ की डालते हैं कभी आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। हमारे घर में एक दफा मैं बड़े दिन से बर्दाश्त कर रही थी कि ये इस डिब्बे में बाकरहानी है, उसका चूरा है, इसमें रस पड़े हुए हैं, इसमें वो पड़े हुए सीरियल पड़े हुए हैं और आटा चावल तो होते हैं। कुछ दिन तो बर्दाश्त हुआ, मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा बाजी मैं इसको कुछ कर दूं, कहती क्या करें, मैंने कहा बस मुझे इजाजत, वो कुछ कहती नहीं माशाल्लाह, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ उनको कुछ नहीं पता, मैंने कहा कि मुझे ना ये तंदूर वाली रोटी नान है ना इसमें बनाने का शौक आता है, वो भी थी वो भी निकाल दी। मैंने क्या किया, मैंने पहले बाकरहानियां ली उसको ग्राइंडर में पीसा, वो बिल्कुल आटा बन गया भुरभुरा, फिर सीरियल को वो आपने सेवन ग्रेन्स ब्रेड खाई है डबल रोटी में होते हैं ना नट्स, पहले मैंने वो सारा कुछ जमा किया, आटा गूंद दिया, थोड़ा सा खमीर डाला और वो तंदूरी जो थी उसमें मैंने नान की तरह वो बनाया। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ ना तो मेरे जहन में उसकी शक्ल और उसका टेस्ट आ रहा है, इतने मजे के नान बने, उसमें कहीं हमें कोई ग्रेन का दाना आ रहा था, कहीं उसमें कोई नट आ रहा था, कहीं सीरियल का कोई कुछ था, और वो दो तीन ये कैसे बनाया मैं क्या बारे में आपको बताती हूँ। वो उसके बाद हमने कितनी दफा बनाया, अब हमारे घर में आपको कोई इतनी उतनी चीज नहीं मिलेगी। दो चीजों को मिलाना सीखे, रूठों को मिलाते हैं ना इस तरह, रूठी हुई दाल को भी दो दालों को मिला दें, किसी को किससे मिला दें, तो रिसाइकल करके चीजों को जब आप यूज करते हैं उससे आपको खुशी होती है। और इसको क्रिएटिविटी कहते हैं, ये क्रिएटिव माइंड होते हैं, ये नहीं कि अब आप नहारी के मसालन के अंदर जाके तो उसके अंदर आप समझें कि कुछ बिरयानी का डाल दें या चावल पड़े उसको घोट के आपके यहाँ मैं इसको हलीम बना दूं। लेकिन आज के दौर में मैंने फील किया कि औरतों को खरीदारी भी नहीं सिखाते बच्चियों को, वो है जी ले लेंगे, क्या पकाएंगे आप जब मैं नहीं होंगी, मैं मैकडोनल्ड ऑर्डर कर दूंगी, वो केएफसी जिंदाबाद और फुलाना जिंदाबाद। ये फिर हाँ जी, जैसे हमने डायरी की बात की थी ना, तो ये कुछ चीजें जो उसमें खत्म हो जाती है तो एक्स्ट्रा पेज लगाने की भी चीज बनाई जा सकती है। बस डायरिया से थी जैसे वो क्या कहते हैं फाइल का खुलता है ना, उसमें पेज फिर अपनी मर्जी से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, वो भी एक आइडिया है। अगर आपके पास जैसे ये थिक पेपर हमने बात की है तो इस तरह के घर में कोई पेपर्स बचे हैं उन सारों को जोड़े और उसमें पंच करके कोई घर में पड़ा हुआ रिबन डोरी का जो कतरा कोई टुकड़ा है वो उसमें डाल के बांध के वो डायरी बना ले, कोई टेलीफोन मैसेज स्टैंड पे लगा दें जिससे आप मैसेजेस जो है वो नोट कर सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे वक्त को बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल करवाए, हमें बेहतरीन तरीके से अपने आप को बड़ा बनाने की तौफीक दे, क्योंकि बड़ा आदमी जो है वो कद से बड़ा नहीं होता, पैसे से बड़ा नहीं होता। दुनिया में कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो खुद को पहचानते हैं, अपनी खामियों को दूर करना चाहते हैं और खूबियों में इजाफा करना चाहते हैं और अपने वक्त को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खुद को मुनज़्ज़म करते हैं और अपना जायजा लेते हैं और रात को सोने से पहले अपना इख्तिसाब करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम ऐसे ही बन जाएं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو آج کا ماشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ کا لیسن ہمیشہ کی طرح بہت سارے ہمارے لیے سبق اور مورلز اور ٹپس. جی الحمدللہ، کیا سیکھا آپ نے آج کے لیسن سے؟ ڈائری بنانی ہے. جی، اور ڈائری کے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں؟ کہ صرف ہماری پلاننگ، ہمارے شیڈیولز، اس کے ساتھ تک ہماری فیلنگس بھی اس کے اندر جا سکتی ہیں نا. امپورٹینس آف ڈائری، اور سپر لوڈڈ تھا، بالکل صحیح آپ نے کہا. کیا کیا کام کر سکتے ہیں اپنی ڈائری کے ساتھ؟ ڈائری اینڈ گیٹ مور کنٹرول اوور آر لائف. یہ بات سچ ہے. کس کس نے یہ چیز محسوس کری اپنی لائف میں کہ جب ہم نے کوئی چیز لکھی ہے تو وہ چیز ہمیں بہت فائدہ کر گئی لیٹر آن؟ بتائیں کہ جب کبھی دوبارہ اپنے نوٹس کھولے یا کبھی دوبارہ اپنی وہ کی ہوئی نیتیں دوبارہ دیکھیں، تو پھر کیسے ایک انسان کو ایک ریمائنڈر مل رہے ہوتے ہیں کہ جو کام اس میں رہ گئے تو وہ ایک دم سے تیرے حال پر وہ ہو جاتے ہیں الحمد للہ. ورنہ اگر وہ لکھی ہوئی چیز نہ ہو تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ پھر کبھی یاد ہی نہیں آئے گی. اینڈ سم ٹائمز انسان کو یہ بھی اپنا محاسبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اس وقت میں نے یہ نیت کری تھی، میرا ایمان اتنا اچھا تھا، آج میں کر سکتی ہوں کہ نہیں، یا اگر میں نے پہلے ایسا کیا تو اب میں اس سے زیادہ اچھا کر رہی ہوں یا کرنا ہے مجھے، اس کی پھر ہم نیتیں کرتے ہیں. کریٹو بننا ہے، بالکل صحیح. کریٹیوٹی میں بتائیے کہ آپ نے کیا سیکھا کہ کیسے کیسے طریقوں سے آپ کریٹو بن سکتے ہیں. آج کے لیسن میں آپ نے کیا سوچا کہ کس طرح سے کریٹیوٹی، کیا ہوتی ہے یہ کریٹیوٹی، استعمال کرتی ہیں آپ ڈائری؟ بہت اچھی بات ہے جی. ری سائیکلنگ آف تھنگس، یہ بھی آپ نے سیکھا، اور اس کے اندر بھی وہی ریسائکل کرتے ہوئے بھی ہم اپنی کریٹیوٹی ڈال سکتے ہیں نا. جس وقت نے بتایا کہ ساری چیزیں ملا کے ایک نئی چیز بنا دی جو بڑی اچھی لگی سب کو. یس، ہم نے سے کسی نے کہی کبھی آپ نے میرے خیال سے ہم سب نے اب یہ تو آ ہی گیا ہوگا کہ ہم کھانے پینے کے پیچھے اتنا نہیں بھاگتے کہ نہیں بس اب یہ نہیں کھانا، یا کچھ اچھا نہیں بنا ہوا، یا کوئی اہتمام والا کھانا نہیں بنا ہوا تو اس کے اب نہیں کھانا. جی، سوچ وچار سے، جی بالکل، جتنا سوچتے ہیں انسان جس ڈائریکشن میں سوچتا ہے اس کے ذہن میں پھر وہی آتا ہے. جو لوگ کریٹیوٹی کو اپنے ایک ذہن سوچتے ہیں کہ مجھے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے، پھر وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، پھر مزید جب اسی ذہن کو سوچتے ہیں ان کو آئیڈیاز بھی آتے ہیں نا. I wrote دعاس for last 10 days of Ramadan. It is still a good reminder for me. بالکل صحیح آپ نے کہا، جی بالکل. میں نے بھی اس کو جب میں نے ایک دو سال پہلے سے یہ کرنا شروع کیا تو واقعی میں کہ وہ دعاؤں سے اتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ کی نمازوں میں، آپ کی دعاؤں میں لیٹر آن، پھر جب آپ رمضان گزر جاتے پھر اپنی دعاؤں کا جائزہ لے لیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا، پھر آپ بعض وقت اپنے گول سیٹ کر چکے ہوتے ہیں اگلے سال، اگلے رمضان تک کے، تو وہ پھر آپ ریویو کرتے ہیں. لیفٹ اوورس کو نئے روپ میں کرنا، جی بالکل بالکل صحیح. اینڈ اچھے اچھے اسکالر ہمیں یہی کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ ہم جو اپنے اندر یہ ڈائری لکھنا یا چیزوں کو بہت اچھے سے مینج کرنا، آرگنائز کرنا اور یوٹیلائز کرنا بے قریب طریقے سے، تو وہ چیز ہم خود کریں گے تو سامنے والا خود دیکھ کر لیتا ہے نا یہ چیز. بیکاز یعنی چھوٹی چیزیں کوئی سب دیں گے آپ لوگ بھی کوئی کھانے پینے کے حوالے سے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ We can write our passwords. So let's have a... بالکل صحیح. اچھا میں یہ پاس ورڈ نہیں لکھتی تھی تو میرے ساتھ میں دو تین دفعہ ایسا ہوا کہ یہ سب لاسٹ ہو گیا، اس کے بعد سے پھر مجھے ایک سبق مل گیا، اس کے بعد میں نے اب یہ لکھ کے رکھنا شروع کر دیا اور دو تین جگہ اس کو سیو رکھتے ہیں تاکہ ایک جگہ سے جائے تو دوسری جگہ موجود ہونا چاہیے. پیپر اینڈ ادر تھنگس تو کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ پیپر اور دوسری چیزوں کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ کپڑے سیتے ہیں یا کپڑے استعمال بھی جو کرتے ہیں ان کو ضائع کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے. میں کسی کی بات سن رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے کپڑے جب ان کے خراب ہو جاتے تھے تو وہ ان کو اپنے بچوں کے بنا دیا کرتی تھی، اور وہ کہتی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے جو میں اپنے بچوں کے لیے خرید سکتی تھی، مگر میں اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کرتی تھی اور میں بہت اچھے طریقے سے اپنے بچوں کے لیے کم از کم ایک نیو تھنگ فار دا ٹائم بینگ بچوں کے لیے ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے اس طرح سے کہتے تھے. یہ مجھے بہت اچھی چیز لگی کہ ایک تو یہ اسکل کہ کپڑے سینا آنے چاہیے، اب یہ مجھے نہیں پتا سب اگری کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن اسکل تو اسکل ہوتا ہے، کسی کے پاس بھی ہو تو وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی انسان کو فائدہ دیتی ہے کہ نہیں نا. اگری کرتے ہیں آپ لوگ سب؟ لگتے بہت سوچ وچار میں ہیں ہاں کہ کیا کریٹو کرنا ہے آج کی تاریخ میں. یا شکر الحمدللہ. سو الحمد للہ رب العالمین. کہتے ہیں کہ جیسے استاد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آج کے دور میں وہ ایک تگڑپن جس کو کہتے ہیں, ویسے تگڑپن میں نہیں کہتی جس کو لوگ اس طرح کے ڈفرنٹ ڈیفینیشن دیتے ہیں, مگر یہ کہ چیزوں کو ضائع کرنے سے بچنا, تو وہ چیز ایکچولی آج اتنی کم ہے نا کہ ہم کھانے بھی پکاتے ہیں تو ہم ٹیسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں, چیزیں جو ضائع ہوں تو ہوں, وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پھر ہم بس صرف ایک اپنا جو ہمیں ٹیسٹ یا اپنی ایک پریزنٹیشن چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر دھیان رکھتے ہوئے سب کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی واقعی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ جو ہمارے پاس ہیں. ہمارے نبی کے پاس اتنا نہیں تھا, اور اس طرح سے آج بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں لوگوں کے پاس ایک وقت کا بھی نہیں کچھ ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھی ہو, کہ اس میں دو بچیاں تھیں, آئی تھنک وہ عراق یا افغانستان کے تھے, ایسے ملک سے تھے, اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتاؤ کہ ابھی اس وقت اگر تم سے کہا جائے کہ کیا چیز ہے جو تمہیں ابھی اس کو خوش کرے, یا کوئی ایسی چیز جس سے تمہیں بس مزہ آئے. تو اس سے ان میں سے ایک بچی نے کہا کہ مجھے روزانہ بس رات کو کھانا ملا کرے, اس سے مجھے بڑی خوشی ہو جائے گی, اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اٹس ویری گڈ. اور دوسری بچی نے یہ کہا کہ مجھے روزانہ بیڈ پر سونے کی جگہ چاہیے, تو بس اس سے مجھے بہت خوشی ملے گی. تو میں وہ سن کے مجھے رونا بھی آ رہا تھا کہ ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں کتنی زیادہ ہیں نا, اور الحمدللہ ہم نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ اچھا نہیں ہے یا ہے, ہمیشہ ہی سے ہیں الحمدللہ, تعالیٰ ہمیشہ دی ہیں ہمیں, سب کا شکر ادا کرنا ہے. واقعی ان کو ہم برائیوں میں نہ استعمال کریں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں نہ لگائیں, بلکہ بہترین انداز سے اپنے لیے آخرت تیار کرنے میں لگا دیں. سو جزاکم اللہ خیرن کثیر. اف یو لیٹ ہیو لیفٹ اوور یو کین میک رائس ود اٹ. جی بالکل, بہت ڈفرنٹ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. سو الحمد للہ اب یہی اس کو کمپلیٹ کر کے اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ آج تجوید کا سیشن ہے آپ لوگوں کا اس وقت, رائٹ؟ سب امید ہے ریڈی ہوں گے اپنے لیسن کے لیے. ان شاء اللہ ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے, آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اوکے, انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے وسط الحلق سے, تھوڑا سا اسے ڈسکس کرنے کے بعد ہم ادن الحلق ڈسکس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ حلق کو ڈسکس کر رہے تھے کہ حلق میں 3 پارٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے اقص والحلق, جس سے حمزہ اور ہا آتا ہے. آپ سب لوگوں نے پریکٹس کی اس کو, ہا اور حمزہ کو با کے ساتھ. اوکے گڈ, ان شاء اللہ ویک بائی ویک اگر آپ لیٹرز کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے اوپر برڈن نہیں ہوگا. اوکے, تھوڑا سا وسط الحلق کو ڈسکس کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اس کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں انشاءاللہ. وسط الحلق سے دو لیٹرز آتے ہیں, عین اینڈ ہا. عین اور ہا دو لیٹرز ہیں جو کہ وسط الحلق سے آتے ہیں, اور عین اور ہا کا مخرج آلموسٹ وہ ہے جہاں پر مینز ایڈم ایپل ہوتا ہے, وہاں سے یہ دو لیٹرز آتے ہیں. بہت زیادہ اس کو ڈاؤن لے کر جانا نہیں ہے, پہلے میں ان کی ساؤنڈز بول دیتی ہوں, آپ ان کو دھیان سے سنیے. احو, پھر اسی طرح سے اوکے. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کی زبان نیچے رہنی چاہیے, آپ کی زبان اسٹریٹ رہنی چاہیے. جو ان دو لیٹرز میں ایک کامن ایرر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ کی جو ڈیپ پارٹ آف ٹنگ ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے, اور ڈیپ پارٹ آف ٹنگ کے اوپر جانے کی وجہ سے ساؤنڈ کے اندر ہلکی بلاکنگ آنے لگ جاتی ہے, ہیوینیس آنے لگ جاتی ہے, جس سے ساؤنڈ پوری طرح باہر نہیں نکلتی. یعنی آہ ایسی ساؤنڈ آتی ہے, آہ یہ ساؤنڈ نہیں ہونی چاہیے, آہ کر کے نہیں, بلکہ آہ بہت اسموتھ. اور آپ کی زبان نیچے رہے گی تو یہ اسموتھلی ساؤنڈ رن کرے گی اور آؤٹ ہوگی, منہ سے باہر کی طرف آئے گی, ورنہ یہ بلاک ہو جائے گی ڈیپ پارٹ میں اور ساؤنڈ کا کچھ حصہ باہر آئے گا اور سارا باہر نہیں آئے گا, جس کی وجہ سے وہ اچھی ایک خوبصورت ساؤنڈ اس میں نہیں آئے گی. یعنی آہ یوں نہیں, آہ منہ کو تھوڑا کھول کے. اور آئین کے لیے بھی آپ نے یہی والا پوائنٹ یوز کرنا ہے, بہت ڈاؤن نہیں جانا, ٹھیک ہے؟ یعنی ڈونٹ سے لائک
یوں بہت ڈاؤن نہیں جانا, ٹھیک ہے, نہ بہت ٹائٹ کرنا اسے, اور نہ ہی اس کے اندر نیزل سانگ ہونی چاہیے. آئین کے اندر یہ بہت کامن ایرر ہوتا ہے کہ اس کو دبانے کی وجہ سے جب ہم ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں اس کو اور زیادہ پریشرائز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ناک میں آواز جانے لگ جاتی ہے, جیسے یا یا یا, سو ڈونٹ سے لائک یا, بلکہ یا یا ساؤنڈ کو باہر کی طرف یا نہیں یا ل یا ل مون. اور جیسے میں نے آپ کو ایک کامن ایرر بتایا تھا کہ جو آئین ہے اس کو آپ نے باؤنس نہیں کرنا, یعنی ایک کامن ایرر ہے جو کہ بہت زیادہ لیٹرز میں پایا جاتا ہے کہ آپ کا ساؤنڈ آپ کی ہٹ کرنے کے بعد ریپیٹ ہوتی ہے, تو وہ ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم تجوید میں کلکلا کہتے ہیں, کائنڈ آف کلکلا, کلکلا تو ایک ڈبل ساؤنڈ ہوتی ہے, سم ٹائمز ہلکی ساؤنڈ آنے لگ جاتی ہے جو کہ کائنڈ آف کلکلا ہوتی ہے, اور وہ بھی نہیں آنی چاہیے. جیسے یا یا, یعنی آپ پچ چینج کرتے ہیں, یا نہیں یا لا یا لا, یعنی وہی پچ رہنی چاہیے جو آپ نے ہٹ کرتے ہوئے پچ رکھی ہے, یا لمون, اور اسے ہلانا نہیں ہے. اسی طرح سے ہا کے ساتھ, یعنی چاہے وہ ساکن ہے, چاہے وہ فتحہ کے ساتھ ہے, چاہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے, چاہے وہ بمہ کے ساتھ ہے, اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. جیسے الحمدو, اور جیسے ورڈ آتا ہے بسملہ میں جب آپ لوگ ریسائٹیشن کرتے ہیں تو ہا کو ٹائم دیں, ورنہ وہ پرامیننٹ نہیں ہوگا. جیسے اگر آپ اسے بولیں گے الرحمن تو وہ الرح, اور جلدی ختم کریں گے تبھی وہ پرامیننٹ نہیں ہوگا. مخرج یوز کریں اور اس کو پرامیننٹ کریں, الرحمن, اسے تھوڑا رن کریں ساؤنڈ کو تاکہ وہ پرامیننٹ ہو, الرحمن الرحیم, اور یہی ساؤنڈ آپ نے اگزیکٹلی یہی ساؤنڈ آپ نے حیم میں بھی نکالی ہے, یعنی ہا کو متحرک ساؤنڈ کو اسی پوائنٹ سے انیشیٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ سکون کے لیے جا رہے ہیں, یعنی اور پھر ہا اسی جگہ سے آ, یعنی جو ہٹ کیا ہوا ایریا ہے اسے ہٹ رکھے اور پھر آپ ہی بولیں آ, دیٹس دا بیسٹ ورک ٹو, آئی مین دا بیسٹ پریکٹس ٹو ورک آن دا کسرا, کیونکہ کسرا بیٹ رہ جاتا ہے, الرحیم الرحیم ہو جاتا ہے, الرحمن الرحیم, تو یہ جو ویکنیس ہے یہ آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں, اسی پوائنٹ سے انیشیٹ کریں جہاں پہ آپ ہٹ کریں اور فیل کریں کہ آپ ہٹ کرتے ہوئے کون سا پارٹ اسکویز کریں. جب آپ بولتے ہیں نا دیٹس اے ایزی لیٹر, کمپیرزن میں ہاں اور آئین ایکچولی دونوں ہی مشکل لیٹر ہیں, لیکن اگر دونوں کا کمپیرزن کیا جائے تو ہاں تھوڑا آسان ہے بنسبت آئین کے. اگر آپ ہاں کی ساؤنڈ کو سمجھ کے سن کے اسے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور زبان کو سیدھا رکھتے ہوئے جب آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا حلق کا کون سا پارٹ اسکویز ہو رہا ہے, دین یوز دا سیم ایریا فور دا آئین, کیونکہ آئین تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. اور پھر جیسے ہا کی ساؤنڈ باہر کی طرف آ رہی ہے, آئین کی ساؤنڈ بھی باہر کی طرف آئے گی, ٹھیک ہے, ساؤنڈ ناٹ ایئر. ہاں میں تو ایئر بھی ہے, آئین میں ایئر نہیں ہے, لیکن ساؤنڈ اس کی باہر کی طرف رکھیں گے, کیونکہ اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کامن ایرر ہوتا ہے کہ اس کی ساؤنڈ یا تو ناک میں چلی جاتی ہے یا حلق کے اندر چلی جاتی ہے, یعنی آ ہمیں سے باہر نہیں نکالیں, تو آپ کو یہ ٹائٹنس فیل ہوگی, ریلیکس اینڈ پش دا ساؤنڈ, دا پریشر آف دا ساؤنڈ آؤٹ ورڈ, اینڈ دا سیم تھنگ ناٹ ٹو سے نیزل ساؤنڈ, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ کچھ ایررز ہیں جو کامنلی پائے جاتے ہیں کہ یا تو اس کو بہت دبا لیا جاتا ہے, اسکویز کر دیا جاتا ہے, حلق کے اندر ساؤنڈ رہ جاتی ہے, یا ناک میں چلی جاتی ہے, یا باؤنس ہو جاتا ہے حمزہ آئین ساکنہ, اور جو ہے زبان اوپر اٹھتی ہے جس کی وجہ سے آ ہیوی ہوتا ہے, آ اللہ, اس ہیوینس کو کم کرنے کے لیے اوپن یور ماؤتھ, ریلیکس اینڈ اوپن یور ماؤتھ, اللہ عالمین, ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے آئین کو پروناؤنس کرنا ہے. اوکے, اور اس میں آپ نے جو ہے ایک اور چیز کا دھیان رکھے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپ پارٹ جو ہے وہ آپ کا اوپر کی طرف نہیں ہونا چاہیے, یعنی آپ نے ڈیپ پارٹ کو اپریز نہیں کرنا, اسے اسٹریٹ رکھنا ہے آئین کے لیے بھی اور ہا کے لیے بھی. پھر ہا کے پوائنٹ کو فیل کر کے آئین کو اسی پوائنٹ سے آپ نے بولنا ہے, ٹھیک ہے. ہاں میں عموماً کلکلا کا جو ایرر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں پریزنٹ ہوتا, لیکن اس میں ساؤنڈ کم رہ جاتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, تو رن دا ساؤنڈ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, دیز آر دا ٹو موسٹ ڈیفیکلٹ ایررز, تو اس کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ کا حمزہ اور آئین ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے, بیکاز دیٹس لہن جلی, ٹھیک ہے, اس سے معنی میں بھی چینجز آ سکتے ہیں, اس لیے آپ نے حمزہ اور آئین کو پریکٹس کرنی ہے. جیسے میں آپ کو بتایا ہاں ایئر بھی باہر آ رہی ہوتی ہے, آئن میں ایئر نہیں آ رہی ہوتی, تو کوالٹی اس کا فرق ہے. آئن کا ہیڈ جو ہے وہ آپ کو ذرا لگتا ہے ذرا تھوڑا سخت ہے بہ نسبت ہاں کے, بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا, بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہے آئن کا ہیڈ, متوسط ہے. اور جو ہاں ہے وہ ذرا نرم لیٹر ہے, یعنی اس کے اندر زیادہ نرمی پائی جاتی ہے بہ نسبت آئن کے. آئن میں ہلکی شدت ہے. دو ہاں ہے, ایک ہاں ہے جو فصل حلق سے آتا ہے جسے ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا, اور ایک ہم آج پڑھے ہیں ہاں جو کہ وسط سے آتا ہے. دما کے ساتھ جب پڑھے ایکچولی جب اتسلف آپ ہو یا او یا کوئی بھی لیٹر بول رہے ہیں, اگر آپ کا نیزل ساؤنڈ کا ایشو آ رہا ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, اپنے ناک کو نا ہولڈ کر کے کریں. یعنی اگر آپ کو اس طرح سے, ویسے اس کو اندر سے بھی بند کرتے ہیں, میں آپ کو ایک نیزل ساؤنڈ, کیونکہ ریسائٹیشن میں بھی بہت ایشو آیا تھا, اس کو میں اسٹاپ کرنے کا ایک بہتر طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نا سانس لیں. جیسے ہم جب سانس لیتے نا تو ناک منہ دونوں سے سانس لیتے نا, آپ اپنے ناک کو بند کر کے صرف اپنے منہ سے جیسے سانس لیتے نا, صرف اپنے منہ سے سانس لیں. تین چار برتھس کے بعد آپ اپنے ناک کو اوپن کریں اور ناک سے سانس لیں, ایک سانس ناک سے لیں, پھر ناک کو بند کریں اور پھر تین چار سانس جو ہے وہ منہ سے لیں. اس ایکسرسائز سے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ناک کو بند کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ اسے فزیکلی نہیں پکڑ لینا. ویسے فزیکلی بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ناک کو تھم اینڈ فنگر سے بند کر دیں تو آپ کی سانگ نیزل کیویٹی میں نہیں جاتی, لیکن آف کورس ریسائٹیشن کے دوران اس طرح فزیکل ایکٹیویٹی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو آپ یہ والی ایکٹیویٹی کریں کہ تین چار برتھس آپ نے منہ سے لے لیں, پھر اپنا ناک کو اوپن کریں اور ناک سے ایک برتھ لیں, ٹھیک ہے, پھر اپنے ناک کو کلوز کریں اور پھر جو ہے وہ تین چار برتھس آپ اپنے منہ سے لیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ ناک کو بند کرتے ہیں تو اس وقت آپ کیا ٹیکنیک یوز کریں, کیا اندر سے کیا کریں. ایکچولی بالکل تھروٹ پر یہ جو ہوتا ہے ہمارا پیلٹ, سافٹ پیلٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک اوپننگ ہوتی ہے جس کو ہم بند کر دیتے ہیں. جب ہم ناک سے سانس لینا بند کرتے ہیں اس اوپننگ کو بند کرتے ہیں. یہ اوپننگ آپ کی ڈیورنگ دی ریسائٹیشن کلوز رہتی ہے انٹل الیس نون اور میم چین. نون اور میم آتا ہے جب تو آپ فوراً اس اوپننگ کو کھولتے ہیں, جیسے ہی نون اور میم چلا گیا آپ نے اس اوپننگ کو دوبارہ بند کر دینا. جیسے اعوذ, میں نے وہ اوپننگ بالکل بند کی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میم کے وقت میں نے وہ اوپننگ اوپن کر دی اور وہ پھر ساؤنڈ جو ہے وہ آپ کی ٹریول کر دی ناک میں, ٹھیک ہے. اور ساؤنڈ کو بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ساؤنڈ ناک میں جائے. اور باقی ساؤنڈ میں جیسے الشیطان یہ بند ہے, الشیطان یوں نہیں, آپ نے اوپننگ نہیں اوپن کرنی. تو اس کو جو ہے وہ اگر آپ ٹرائی کریں تو یہ آپ اس کو اس طریقے کے ساتھ بند کر سکتے ہیں. اوکے, انشاءاللہ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ادن الحلق کے اوپر, موسٹ اپر پارٹ آف تھروٹ, جہاں سے دو لیٹرز آتے ہیں. یہ دونوں لیٹرز بہت مشکل نہیں ہیں کیونکہ ہم اس کو کامن لینگویج میں یوز کرتے ہیں, اردو میں یہ لیٹرز بولے جاتے ہیں, مگر تھوڑا سا عربک میں زیادہ اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک خ اور دوسرا غین, یہ دو لیٹرز آتے ہیں بالکل آپ کے موسٹ اپر پارٹ آف تھروٹ سے, ادن الحلق سے. اب یہ جو ادن الحلق ہے, ایکچولی اگر آپ نا اپنے منہ کو کھول کے مرر میں دیکھیں تو آپ کو ٹانسلز کے بیچ میں نا ایک لمبی سی باڈی لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے, جسے ہم ووکل کارڈ کہتے ہیں. ووکل کارڈ کوا کہتے ہیں اردو میں, اور ووکل کارڈ کہتے ہیں آپ اسے انگلش میں. اس کے بالکل پیچھے سے یہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی کوے کے جیسے ہی, یعنی آپ ہی کہہ سکتے ہیں بارڈر لائن ہے. اس سے پہلے پہلے منہ ہے اور اس کے بعد سے تھروٹ شروع ہو چکا ہے. تو وہاں سے بالکل اپر پارٹ آف تھروٹ سے یہ دو لیٹرز آتے ہیں. اردو میں اور عربک کے ان دو لیٹرز میں مین ڈفرنس ہیوینس کا ہوتا ہے, کہ اردو میں آپ بولتے ہیں خا اور عربک میں کیا ہوتا ہے یہ خو, ٹھیک ہے, خو موٹا کر کے, لفظ کو گول کر کے نہیں, بلکہ آپ نے اسے کیسے کرنا ہے, اندر سے آپ نے اس کو ڈیپ پارٹ آف ٹنگ کو اٹھانا ہے. زبان کے پیچھے والے حصے کو اٹھائیں گے تو لیٹر موٹا ہو جائے گا, نیچے کریں گے تو لیٹر لائٹ ہو جائے گا. ہاں بالکل لائٹ ہے, میں نے اسے اٹھایا نہیں, خواہ میں نے ڈیپ پارٹ کو اوپر اٹھایا, ٹھیک ہے, میں نے لپس کو بالکل نہیں چھڑا, لپس میرے بالکل نارمل جیسے خواہ میں کھل رہے تھے ویسے ہی خو میں بھی کھل رہے ہیں. می بی یو کین فیل اٹ, ناٹ خو, ڈونٹ میک اے سرکل, خو نہیں, خو لپس آپ کے اوپن رہیں گے اور آپ نے اسے اندر سے ہیوی کرنا ہے. خو اچھا, اب ہم ان دو لیٹرز کا ڈفرنس دیکھتے ہیں. ایک ہی جگہ سے آ رہے ہیں لیکن ان کے اندر ڈفرنس پایا جاتا ہے. خو کے اندر آپ نے ہوا کو باہر نکالنا ہوتا ہے, جبکہ غین کے اندر آپ نے ہوا کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اگر یہ ایک پروسیس اپوزٹ ہو جائے تو آپ کا غین خو کی طرح لگنے لگ جائے گا, ٹھیک ہے, یہ ایک مین ڈفرنس ہے. لائک فار ایگزامپل ایسے میں بولوں اخو اور اس میں ایئر لانا شروع کر دوں تو یہ ریزامبل کرے گی ساؤنڈ خو سے, تو اخو اس میں آپ نے ساؤنڈ اور ایئر کا پریشر جو ہے ایئر پریشر آؤٹ ورڈ رکھنا ہے. ہوا جو ایئر کا پریشر ہے وہ موس کی طرف آئے گا, اخو جو باہر کی طرف خو کہتے ہوئے, اور اس میں آپ نے آواز تھوڑی رن کرنی ہے, ایک دم سے اپنی آواز کو بند نہیں کرنا. اخو اخی اخو ٹھیک ہے. اور اب اگر ہم غین کے اوپر جائیں تو غین میں ایئر نہیں ہے, غین میں ایئر نہیں ہے, او بالکل صاف رہے گا او. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ نے ساؤنڈ رن کرنی ہے. غین کے اندر بہت کامن ایرر ہوتا ہے کہ اس کو ہلا دیا رہتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ورڈ آتا ہے یو لی بون, جیسے یو کہنے کے بجائے اسٹوڈینٹس پڑھتے یو لی بون یو گو نو یو گو نو کل کلا ہیئر یو یو صاف ہٹتے تاکہ ساؤنڈ رن کرے. ساؤنڈ آپ کی رن ہونی چاہیے, آپ نے اسے ایک دم سے ساؤنڈ کو ختم نہیں کرنا. اور یہ جو رننگ ہوتی ہے نا ساؤنڈ کی, یہ جتنا آپ کا نرم ہٹ ہوتا ہے اتنی اسٹرانگ رننگ آتی ہے. اگر آپ ہٹ ٹائٹ کر دینا تو آپ کی رننگ بلاک ہو جاتی ہے, آپ رن نہیں کر پاتے ساؤنڈ کو. جیسے اب آپ دیکھیں لپس آپ کے کتنے اسٹرانگلی جوائن کرتے ہیں, اب آپ ساؤنڈ رن نہیں کر پاتے, اب اٹس ٹو ہارڈ, آئی مین یو کین ناٹ ڈو اٹ. تو آپ کی رننگ تبھی ہوتی ہے ساؤنڈ میں جب آپ کا ہٹ سافٹ ہو. تو آپ نے اس کو سافٹ رکھنا ہے, یو اسے ٹائٹ نہ کریں, یو لی بون. اسی طرح سے خو کے اندر خولی خولی دون, تو یہ جو ہے یہ ساؤنڈ رن کرتی ہے. اس کے اندر مین جو ڈفرنس ہے وہ ایئر کا ہے کہ خو میں ایئر باہر آئے گی, غین میں ایئر باہر نہیں آئے گی. ہلانا آپ نے کسی لیٹر کو نہیں ہے. قلقلہ کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں کہ ڈو ناٹ ڈو دا قلقلہ آن نان قلقلہ لیٹرز. ٹھیک ہے, غین کے اوپر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے, خو کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جیسے اخلد تو اخ کر کے اخو یوں نہیں, اور ایسا بھی نہیں کہ ساؤنڈ آپ کی بہت کوئکلی جا رہی ہے اخ ختم ہو رہی ہے, نہیں اخ اسٹرانگ رکھیں, اسے رن کریں ساؤنڈ کو. کچھ لیٹرز رننگ آف ساؤنڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ پھر اس کے اوپر ساؤنڈ رن کی جائے. لپس کو گول نہیں کرنا, اور پھر ہیوینیس کیسے ہوگی, یہ اصل میں آپ کا ڈیپ پارٹ ہوتا ہے جو ہیوینیس کریٹ کرتا ہے. اگر آپ لپس سے جو ہے وہ ہیوینیس کو کریٹ کریں گے تو وہ آرٹیفیشل ہیوینیس ہو جاتی ہے, اور وہ نا اسے ہم کہتے ہیں مدموم ہیوینیس, یعنی وہ بما کا احساس لے کے ہیوینیس ہوتی ہے. جیسے خولی, اب اس میں پڑھی خولی, اب میں لپس کو باقاعدہ سرکل کریں, ساؤنڈ خو یعنی بما خو, تو وہ خولی نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا خولی خو. اوپن یور لپس, جیسے آپ اس کو ایسے پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ بولیں خا وداؤٹ ہیوینیس اور آپ بولیں خو ود دا ہیوینیس, آپ کے لپس کی اوپننگ سیم رہنی چاہیے, اور آپ اس کے ساتھ منہ کے اندر سے ہیوینیس کریں زبان کو اٹھا کے. ٹھیک ہے, جب ہم کاف کا مخرج پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ, اور ہیوینیس کو ہم بعد میں لیٹر آن لیٹر چیپٹرز میں ڈیٹیل کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کیسے کریٹ کرتے ہیں. لیکن ڈیپ پارٹ کو اوپر لگائیں, اور ڈیپ پارٹ کو اوپر آپ کیسے لگا سکتے ہیں کاف بول کے. اب دس از لائک یو نو یور ڈیپ پارٹ آف دا ٹنگ ہٹنگ دا روف, اس کو لگا کے پھر آہستہ 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 اپنے منہ کو موو کریں, جیسے ٹپ کو موو کریں, زبان کو موو کریں, لیکن اس شورٹی کے ساتھ کیا آپ کا ڈیپ پارٹ اوپر سے نیچے نہ آئے, وہ اوپر ہی رہے, وہ یوں ہٹ نہیں رہتا لیکن ہلکا گیپ دے دیتا ہے, مگر وہ ہیوینیس رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ خو اور غین کے اندر کامن ایررز ہیں. یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ایررز نہیں ہیں, لیکن آف کورس وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ کہ آپ ان کو بھی پریکٹس کریں, اور جو ایک طرح سے عربک سٹائل ہے اس کے اندر آپ نے اس کو بولنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رن کریں ساؤنڈس کو, خو میں ایئر کو باہر کی طرف رکھیں, غین میں آپ کی ایئر نہیں آنی چاہیے بالکل, یوں کر کے نہیں, یوں نہیں, یو یو لی بول اس طرح سے, ناٹ ٹو باؤنس آن اینی لیٹر. ٹھیک ہے, ان دو لیٹرز کے اوپر تو بالکل بھی آپ نے ساؤنڈ کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہیوی ہے دونوں میں ہی, آپ کا ڈیپ پارٹ آف ٹنگ جو ہے وہ اوپر کی طرف رہے گا. صحیح, یہ ہمارے سارے چھوٹے لیٹرز ہوں گے. چھوٹے لیٹرز میں سے اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی آپ وہ کوشچن کر سکتے ہیں. ڈونٹ آسک می ٹو ریپیٹ ہول مخرج, ٹھیک ہے, وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ریکارڈنگ ہیں, آپ وہ لوگ آپ سن سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ, جیسے بھی آپ کی کوآرڈینیٹرز آپ کو مینشن کریں گی تو اس میں وہاں سے آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. تو یہ تین لیٹرز اقصى الحلق, وسط الحلق اور ادنى الحلق, ان تین ٹوٹل پارٹ سے سکس لیٹرز آتے ہیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خو. یہ تھری لیٹرز ان کو ہم کیا کہتے ہیں, حروف الحلقیہ. ٹھیک ہے, حروف الحلقیہ. یہ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کے ٹوٹل لیٹرز ہیں, تھروٹ سے آتے ہیں یہ ٹوٹل لیٹرز. ٹھیک ہے, ان حروف الحلقیہ کے بعد اب ہم اپنا نیکسٹ مقصد شروع کریں گے. پہلے ہم نے الجوف پڑھا, پھر ہم نے حروف الحلقی پڑھے, حلق کے تین پورشنز میں سے. اب ہم لسان پڑھیں گے, دیٹس اے ویری ویری لانگ مخرج, کیونکہ اس کے اندر سے بہت سارے سب مخارج ہیں جو آتے ہیں. موسٹ آف دا لیٹرز ایکچولی یہیں سے آ رہے ہوتے ہیں. اللسان کے اندر بہت سارے پورشنز ہیں. آپ ڈیپ پارٹ آف ٹنگ سے بھی ساؤنڈ کو بولتے ہیں, یعنی اقصى اللسان سے, جیسے ہم نے بولا ڈیپ پارٹ آف تھروٹ سے ساؤنڈ آتی ہیں, اقصى الحلق سے, سیم از ود اقصى اللسان, اقصى اللسان سے ساؤنڈ آتی ہیں. سائڈ زبان کی سائڈز استعمال ہوتی ہیں ڈفرینٹ ساؤنڈس کے لیے, زبان کی ٹپ استعمال ہوتی ہے ڈفرینٹ ساؤنڈس کے لیے. تو اس میں بیسیکلی ایون زبان کا جو وسط ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے ڈفرینٹ ساؤنڈس کے لیے. تو اس کو ہم آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ نے کس طرح سے لینا ہے. اچھا, اب مخرج کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا زبان کے ایریاز کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم کس کس کو کیا کیا نام دیں گے. ہم ون بائی ون بھی پہلے ایک جنرل آئیڈیا لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم مخرج پڑھیں گے تو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنی کاپی کے اوپر نا ایک اوول سی شیپ ڈرا کر لیں, کیونکہ جو ہماری زبان کی شیپ ہے ایکچولی کائنڈ آف اوول ہے. ٹھیک ہے, بیک سے بھی یہ اسی طرح سے تھوڑا راؤنڈر اس کی شیپ ہے, اور فرنٹ سے بھی یہ تھوڑی راؤنڈر ہے, اور یعنی اگزیکٹلی جیسے وہ ٹرائی اینگل کی نوک ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ تھوڑا کرو لیتی ہے, اور یہ اوول شیپ ہے. اب آپ اس کو تھری پارٹس میں, تھری ایکول پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. ٹھیک ہے, تین ایکول پارٹس میں. تو جو سب سے بیک والا پورشن ہے جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا, ہم اسے کہتے ہیں اقصى اللسان. ٹھیک ہے, جو سب سے ڈیپ پارٹ ہے ٹوورڈ تھروٹ, جو حلق کی طرف ہے. ٹھیک ہے, جو کوا کے ساتھ ہے, جو ٹونسلز کے ساتھ ہے, وہ والے زبان کا ایریا آپ نے اسے کیا کہہ دیا, دس از اقصى اللسان. ٹھیک ہے, اقصى اللسان ہو گیا ڈیپ پارٹ آف ٹنگ. اور جو اس کے بعد سینٹر والا ایریا جو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا, اسے ہم کہتے ہیں وسط اللسان, زبان کے درمیان والا حصہ. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو ہم فرنٹل ایریا لیتے ہیں, اسے ہم ادنى اللسان کہتے ہیں. ایکچولی ہم ادنى اللسان نہیں یوز کرتے مخارج میں, ہمیں اگزیکٹلی ٹپ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ ویسے تو اس پورے ایریا کو لکھیں ادنى اللسان, لیکن ہم لیٹرز میں جب بولتے ہیں تو ہم ادنى اللسان نہیں یوز کرتے, ہمیں ٹپ چاہیے ہوتی ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں بور آف اللسان. بور آف یعنی اگزیکٹلی نوک جو ہے اس کی. ٹھیک ہے, بور آف اللسان. اور پھر آپ کی سائڈز ہوتی ہیں, جی بور آف, بور آف, توئیں, رے اور پے, بور آف. اور پھر آپ کی سائڈز ہوتی ہیں, جی جو سائڈز ہیں آپ کی زبان کی, انہیں آپ کہتے ہیں حافہ, حافۃ اللسان. ہا یہ وہی حلوے والا ہا ہے, ہا الف فا تا, حافہ یعنی فا اور وہ جو گولتا ہوتی ہے وہ حافۃ اللسان. ٹھیک ہے, حافہ مینس سائڈز, اور طرف مینس دا ہیڈ آف دا ٹنگ. اسے رأس بھی کہتے ہیں, رأس اللسان, طرف اللسان بھی کہتے ہیں. اور طرف بھی نوک ہوتی ہے اگزیکٹلی جو آپ کی زبان کی نوک ہے وہ, اور رأس بھی کہتے ہیں ہیڈ آف دا ٹنگ. تو ہم ایکچولی لیٹرز کو بولتے ہوئے اگزیکٹ ہیڈ یوز کرتے ہیں, یا اس سے ہلکا سا پیچھے والا حصہ, یعنی ٹپ اینڈ ٹاپ آف دی ٹنگ آپ کہہ لیں, بٹ ناٹ دیٹ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ, سوری آئی لاسٹ دا کنیکشن. انشاءاللہ ہم پیلٹ کو پھر دیکھیں گے کہ اس کے جو تین پورشنز ہیں اس کو ہم کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن مینلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا گرنگام ایریا ہے, پھر آپ کا ہارڈ پیلٹ ہے اینڈ سافٹ پیلٹ. آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ سب لوگوں نے زبان کو اوپر روف کے اوپر ٹچ کر کے, ایون اگر میں تو ویسے سجیسٹ کرتی ہوں ہمیشہ تھم کو ٹچ کر کے آپ نے اپنے روف آف ماؤتھ کا تھوڑا سا اسٹرکچر, یا اس کا جو جیسے آپ اسے کہہ لیں کہ آپ کا وہ کس طرح سے میک اپ اس کا کیا ہے, تو یہ آپ نے تھوڑا سا نا اس کو ہٹ کر کے چیک کر کے آنا ہے کہ یہ آپ کا اس کا اسٹرکچر اور اس کا پوسچر کیسا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ, اینی ادر کوشچنز؟ جو سائز ہے وہ آپ کی پوری سائز میں آئیں گی, ہاف فت اللسان. وہ آپ دیکھیں سائز, جب آپ جب ڈرا کر رہے ہیں تو آپ نے جو اوول شیپ ڈرا کیا آپ نے ایکچولی سائز ہی ڈرا کیے ہیں. جو سینٹر والا ایریا وہ آپ نے ڈرا نہیں کیا, وہ آپ نے امیجن کیا ہوا کہ یہاں پہ ہے. وہ جو آپ نے پینسل سے لائنس لگائی نا, دیز آر آل دا سائڈس, دیز آر آل دا ہاف فت اللسان کمنگ لائک ایٹ دا فرنٹ, ان دا مڈل, ان دی ایٹ دی اینڈ. سو وہ سائڈ جو ہے اس کا مطلب ہے وہ سائڈ والا ایریا. What do you mean by wasat? ٹھیک ہے, سائڈ جو ہے وہ پوری, وہ جو آپ نے پینسل سے ڈرا کی ہے وہ ساری ہی سائڈ ہیں. وسط وہ ایریا تھا جو ہم نے دیکھا تھا اقص اللسان اور ادن اللسان کے بیچ میں, جو آپ نے سینٹر والا ایک ڈسٹریبیوشن کی تھی تین پارٹس سے, جو سینٹر والا پارٹ تھا وہ آپ کا وسط اللسان تھا. ٹھیک ہے, ہاں جی. جو میں ہوم ورک دے رہی تھی وہ آپ کا روف آف ماؤتھ سے ریلیٹڈ تھا. منہ کے چھت کے اوپر آپ نے اپنی ٹپ آف ٹنگ کو لگا کر, آپ نے جیسے گم لائن کے اوپر, میں آپ کو کہہ رہی تھی گم لائن کے اوپر لگائیے, اور پھر آپ اس کو اسموتھلی ہلکا ہلکا موو کر کے آپ اسٹرکچر کو فیل کرنے کی کوشش کریں کہ اس کی کیا شیپ ہے, کس طرح سے آپ کا روف آف ماؤتھ, اگر آپ اسے پیپر پہ ڈرا کریں تو آپ کیسا روف آف ماؤتھ ڈرا کریں گے. ایکچولی یہ کوشچن کروں گی سب سے کہ آپ نے کیا فیل کیا اپنے روف آف ماؤتھ کے اوپر. ٹھیک ہے, پورا روف آف ماؤتھ جس کے اندر پیلٹ انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ کلاس میں ان شاء اللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, كيفية آپ سب لوگ؟ الحمد لله, ہمارا تجوید کا ایز یوزل بہت ہی انفارمیٹو سیشن نا, الحمد للہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان ہے, الحمد للہ. یہ تو آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, بہت سے آپ کے مسکنسپشن دور ہوئے ہوں گے, ایسے ہے نا. ان شاء اللہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں, اس ویک میں ان شاء اللہ اپلوڈ ہو جائیں گے آپ کی ریکارڈنگ. ٹھیک ہے نا, نیڈ اے لاٹ آف پریکٹس آف کورس. ماشاء اللہ سسٹر ہے نا, جس طرح سے ہمارے ساتھ محنت کرتے ہیں, اب ہمارا کیا بنتا ہے, پھر کیسے امپروو ہوگا, صرف سننے سے یا نوٹس بنانے سے؟ نہیں نا, اس کے لیے ہمیں پریکٹس, بہت زیادہ پریکٹس, جو بھی چیز, اور ساتھ ساتھ اسپیشلی جب آپ نے سنا ہے آج, تو اس کو اپلائی کریں اپنے روز کی تلاوت میں. آج کل تو ویسے ماشاء اللہ آپ لوگوں نے قرآن کی تلاوت بھی ہم نے سب نے اسپیڈ اپ کرنی ہے اپنی, ہے نا, یوزل سے زیادہ, کیونکہ جو دن ہے ان کا فائدہ اٹھائیں. تو اس میں پھر کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا, اللہ سے دعا اور کوشش, اور ساتھ ساتھ پھر پریکٹس اس کو کریں, تاکہ ہم جتنا زیادہ اس کو امپروو کر سکیں, اپنا جو کامن مسٹیک ہے, ہمارے کامن ایرر ہیں, ان کو دور کر سکیں. دیکھیں آئین میں اور ہا میں بہت زیادہ جی وی نیڈ ٹو پریکٹس ہوئے ان شاء اللہ, اور پریکٹس اور اللہ تعالیٰ سے دعا. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہماری یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہیں ہم, تاکہ اس کو احسن درجے سے ہم اس کو پڑھ سکیں قرآن کو نا. آج ہمارے الحمد للہ حروف حلق ہو گئے پورے. ٹھیک ہے, تو اس کو خوب ساری پریکٹس کریں, اور اگر کوئی آپ کا کوشچن ہے آپ لوگ کوشچن بھی لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے, اگر ایوری تھنگ کلیئر ہے, آپ کی امید آپ سب نے نوٹس بنائے ہوں گے, ہے نا, اور جو اپنی اسی طرح ٹانگ کا یہ ضرور اس کی پکچر بنائے, اس کو ڈیوائڈ کریں, اس کو آپ کو اس سے واقعی آپ کو ہیلپ ملے گی سمجھنے میں نا, کیونکہ کامن ہمارے جو ایرر ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں, ہم مڈل پارٹ کر لیتے ہیں, جیسے سچینا نے بتایا نا کہ اس کو تین پورشنز میں ڈیوائڈ کریں اس کو, اور پھر اس کو اس کے مطابق آپ کو جب بتائیں گے نا مخارج, تو جو ہمارے کامن ایرر ہیں وہ پھر خود ہی ختم ہو جائیں گے ان شاء اللہ, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو ہوم ورک بھی ملا ہے نا, کیا ہوم ورک ہے آپ کا, کسی کے لیے ٹرمینالوجی مشکل تو نہیں تھی, تو لسان حلقی تو آپ نے سب نے کیا ہوا ہے, لسان کا بھی, تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. یہ آپ کو سب فیل روف آف ماؤتھ کی ٹانگ بالکل, کہ آپ کو اچھے سے انہوں نے تین حصوں میں بتایا, اس کو اکس اللسان جو پیچھے بالکل پیچھے والا پورشن ہے نا, پہلے بالکل اس کے پاس ووکل کارڈ کے ساتھ وہ والا اکس, میڈل والا وسط اللسان, اور پھر ادن اللسان, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو بتایا کہ سائڈ آف ٹانگ کو کیا کہتے ہیں, کلیئر ہے نا, حافۃ اللسان, ٹھیک ہے, سائڈ آف ٹنگ. یہ آپ بار بار سنیں گے اب سسٹر ہنا کے منہ سے, تو یہ آپ کو پہلے سے ٹرمینالوجی پتا ہوگی تو پھر کنفیوژن نہیں ہوتی, کیونکہ اکثر سسٹرز کا یہی ہے ان کو کہ بہت مشکل ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, وہ اسی وجہ سے کہ ٹرمینالوجی ہمارے, ادروائز آپ کو ماشاء اللہ سارا کچھ پتہ ہے, آپ لوگ پہلے کورسز میں وہی چیزیں کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس کو ٹرمینالوجی کو ایک دفعہ اپنے اچھے نوٹس بنا لیں گے, ٹھیک ہے, حافظ الطا لکھے اس کو نا, حافظ اللسان, ہا الف فا تا مربوطا جو ہوتی ہے نا, حافظ اللسان, ٹھیک ہے, طرفیہ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر ٹپ, وہ طرف اللسان جو ہے وہ ٹپ جو ہے اس کا, ٹھیک ہے, راس اللسان جس کو ہم ہیڈ آف ٹنگ بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. کلیئر ہے نا, تو اسی طرح اپنا یہ ضرور اپنے ٹپ آف ٹنگ سے اپنے آپ سے پیلٹ کو اوپر ٹچ کر کے فیل کرنا ہے کہ آپ کو کون کون سی کس طرح کی شیپ فیل ہوتی ہے, اس سے پھر آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ہوں گے, ہم مخارج کریں گے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آسانی ہوگی. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم جو اس کا حق ادا کر سکیں جو ہم سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اپنا, ہم آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ, ہماری بریک کا ٹائم ہے, 10 منٹس کی بریک ہے, بریک میں اپنی جگہ سے اٹھیں, ٹھیک ہے, فریش خودو کریں تاکہ ہم سیرت کے سیشن کے لیے پھر تیار ہوں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي جدا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بریک اوور ہو گیا. الحمد للہ ابھی جب آپ لبیک اللہم لبیک سن لیے تھے تو آج کیفیت ڈفرینٹ تھی نا تھوڑی. تو مجھے تو فیل ہو رہا تھا مجھے وہ یاد آ رہے تھے کہ جو کتنے لاکھوں مسلمان وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آج کل حج کے لیے اپنا عمرہ کرے اور حج کے ارکان ہے نا ایسے ہی ہے نا. تو دل میں ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے. آتی ایسی فیلنگ آتی ہے نا سن کے اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس جی بالکل حج والی بالکل. کیونکہ ابھی وہ دن ہے نا ابھی آج فرسٹ دن حج ہے تو ہم اس طرح سے سوچ رہے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کوئی اچھے کام میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے آپ سب کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو آپ کا لبیک کہنا یہاں پہ لکھنا اس کو قبول کرے اور قیامت کے دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ہم اٹھے نا اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو ہمارے لیے. آمین. تو آپ لوگ تیار ہیں اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے؟ کیا آپ کا نیکسٹ سیشن آپ کو لکھے گا جلدی سے بتائیں نا. یہ بھی ہمارا سیرت کا سیشن ہے ابھی ہم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت مانگے. ٹھیک ہے, کون سا چیپٹر کیا تھا لاسٹ ٹائم یاد ہے کچھ؟ آپ جا کے کھولتے ہیں اس کو, اپنا ایک دفعہ پڑھتے ہیں اس کو. کون سا چیپٹر کیا تھا, کسی کو کچھ یاد ہے؟ آج کہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا نا کہ اپنے شاگرد کو نام سے مخاطب کرنا, یاد ہے کسی کو؟ استاد کا شاگرد کو نام سے پکارنا. ٹھیک ہے نا, تو آج ہم اگلا چیپٹر چیپٹر 10 سے کریں گے. چیپٹر 10 اور 11 اپنی بکس کے ساتھ ریڈی رہیں, اپنے نوٹس لیں, پھر اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کتاب میں سے آج ہم چیپٹر نمبر 10 دیکھیں گے, شاگردوں کے بعض اعضائے جسم کو چھونا. یعنی یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا انداز ہوتا ہے, ہر ایک کے تو نہیں لیکن خاص طور پہ جیسے بچوں کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے, اسی طرح شاگردوں کو ایک خاص فیلنگز دینے کے لیے اگر استاد بعض دفعہ ان کے جسم پہ پیار سے ہاتھ لگا لے, ہاتھ کو ہاتھ میں لے لے, کندھوں پہ ہاتھ رکھ دے, تو یہ ایک اچھی فیلنگ دیتی ہے چیز. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمیں دکھتا ہے اور اس سے انسان کی محبت اور انس کا بھی پتہ چلتا ہے. چند دلائل دیکھیں گے جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے بھی بعض اوقات ایسا کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہتھیلی کو دونوں ہاتھوں میں لینے کی مثال امام بخاری نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا, علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد کما یعلمنی السورۃ من القرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح تشہد سکھائی جیسے کہ آپ مجھے قرآن کی کوئی سورت سکھایا کرتے تھے. اس وقت میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی. امیجینیشن میں لائیے کتنے خوش قسمت ہے اپنے مسعود کہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ تھا, اور تشہد سکھاتے وقت آپ نے ابن مسعود کی ہتھیلی کو جو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھا. تو یہ ہے وہ فضل جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہم لا تحرمنا من مرافقت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنات نعیم انک سمیع مجیب. کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یا آپ کی دوستی سے محروم نہ کریے گا, اور ہمیں جنت نعیم میں داخل کرے. بے شک آپ سننے والے اور دعاؤں کو قبول فرمانے والے ہیں. اسی بات پر عبد الحی لکھنوی کہتے ہیں, فارسی کا ایک محاورہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ بات کرتے وقت, کہ صحیح بخاری میں اس وارد شدہ حدیث سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو یہ ایک احساس ہمیں دکھا, تو اس سے ان کا تعلق ملاقات کے وقت مصنون مسافر سے نہیں بلکہ یہ تو ایک تعلیمی اسلوب ہے, اور دوران تعلیم کسی کو کسی بات کو سکھانے کے لیے اہتمام کی غرض سے بڑے لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے چھوٹے کے ہاتھوں کو پکڑ کر تعلیم دیتے تھے. یعنی بہرحال اس سے ہم سب کو اپنے لیے عمل کی بات ملی. خاص طور پہ اگر آپ اپنے بہت اچھے اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہ کریں, ہر وقت نہ کریں, کیونکہ انسان کی عادت ہے کہ جب کوئی کام اس کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ یہ کروں. اگر آپ اسٹوڈینٹ کے ساتھ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کسی وقت اسٹوڈینٹ آپ کا ہاتھ پکڑ لے. تو جس طرح استاد کا شاگرد کے ہاتھ کو پکڑنا یا اس کو چھونا ایک محبت اور انسیت کی دلیل ہے نا, اس کے برعکس اگر شاگرد استاد کے جسم کو ہاتھ لگائے, کندھے سے موڑے, بات کرتے کرتے ایک دم ان کو کچھ کہنے لگ جائے, ہاتھ پہ ہاتھ مارے, تو یہ گستاخی ہوگی. تو بعض دفعہ ایک چیز ایک سائڈ سے اچھی ہوتی ہے دوسری طرف سے اچھی نہیں ہوتی. تو آپ دل میں اگر یہ سوال اٹھا کہ اچھا شاگرد بھی ایسا کر سکتا استاد کے ساتھ, تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ چیز پھر بے تکلفی کو لائے گی، اور جہاں عزت اور تعظیم ہوتی ہے وہاں پہ پھر بے تکلفی بعض وہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ایک اور دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کو تھامنے کی، ترمذی میں روایت ہے ابو ہریرہ سے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بیدی فعد خمسا وقال اتق المحارم تکن عابد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کون ہے مجھ سے یہ باتیں سیکھ کر ان پر خود عمل کرے گا، یا کسی ایسے شخص کو ان کی تعلیم دے گا جو ان پر عمل کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں یا رسول اللہ، بس آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پانچ باتوں کو شمار فرمایا، یعنی جیسے پانچ انگلیوں پہ ہم کچھ لکھتے ہیں، تو وہ بول کے بتایا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ممنوع چیزوں سے بچو، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، یعنی جن چیزوں سے اللہ منع کر دے اس سے بچنا ہی اصل میں عبادت ہے، بندگی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو تقسیم فرما دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تونگر ہو جاؤ گے یعنی دولت مند ہو جاؤ گے، مطلب کہ اپنی قسمت پہ راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دے دیا لے لو، جو نہیں دیا اس پہ صبر کر لو، اس سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، مومن بن جاؤ گے، کیونکہ پڑوسیوں کے ساتھ انبن لگی ہی رہتی ہے، جہاں بھی حقوق اور ذمہ داریوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہن چٹاکا تو ہوتا ہی ہے، تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہونا انسان کے لیے واقعی زیادہ اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ زیادہ نہ ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے ابو ہریرہ کے ہاتھ کو تھامنا اور اس کے بعد اتنی پیاری عمل کی باتیں بتانا کتنا اچھا لگا ہوگا، آپ امیجینیشن میں لا کے دیکھیں ذرا، حضرت ابو ہریرہ ہو یا کوئی اور ہو، ہم اپنے آپ کو اگر وہاں لے کے سوچیں کہ اللہ کے نبی جیسا استاد ہمارے سامنے ہو اور اتنی محبت سے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں بتائیں، تو ہمیں اس وقت پہ کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہوگی؟ شاید اسی لیے ابو ہریرہ وہاں سے اٹھتے ہی نہیں تھے، شادی نہیں کی اللہ کے نبی کی زندگی میں کہ کہیں گھرداری اور بچوں کے معاملات میں پڑھ کر میرے پڑھنے پڑھانے میں کوئی حلل نہ آ جائے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے کون کہہ کے بات شروع کی، میں یا خزونی، یہ بھی بات کو مؤثر کر دیتا ہے، توجہ دلانے والا انداز ہوتا ہے، شوق ابھرتا ہے۔ پھر پانچ باتوں کو ایسے نہیں کرا بلکہ شمار کرایا انگلیوں پہ، اور اس سے آپ کو ہوتا ہے کہ جو بات پوائنٹس میں کہی جائے یا اس کو ریپیٹ کر دیا جائے تو اس کا اثر دل پر زیادہ رہتا ہے، اور وہ چیز انسان کے واقعی پھر حادثے میں جیسے ثبت ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ کے ساتھ جو ایک معاملہ ہوا اس کو امام بخاری اور امام ابن حبان نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدیہ وقال یا معاذ واللہ انی لأحبک فقال اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبری کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رسول اللہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم، بلا شبہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو کسی فرض نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑنا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے میرے اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنی عمدہ عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ واوصا بذلک معاذ، معاذ سنا بھی یا واوصا بھی سنا بھی ابا عبد الرحمن، اسی بات کی وصیت معاذ رضی اللہ عنہ نے سنابہی کو اور سنابہی نے عبد الرحمن کو کی، یا باغی شاگردوں کے شاگرد، معاذ کے شاگرد تھے اور پھر وہ عبد الرحمن جو تھے وہ سنابہی کے شاگرد تھے، یعنی استاد سے جو معاملہ ہوتا ہے پھر انسان عموماً شاگردوں کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ پہلی بات ہے کہ دو دفعہ اللہ کے نبی نے ان کو نام سے پکارا، اس سے بھی شاگرد کو خوشی ہوتی ہے، اور اشارہ بھی تھا اس میں کہ مجھے آپ کا نام پتہ ہے۔ اور پھر بات بتانے سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ انی احبک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انی لا احبک، کہ بہت آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اشارہ کیا تھا کہ اس تعلیم کے بعد شاگرد اور استاد کا جو تعلق ہے وہ اخلاص اور محبت والا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور پھر اس میں علم کی جہاں بات آ جائے اس کی لذت کو تو وہی پاتا ہے جس کو کسی سے علم کے لیے اور جس کو کسی سے سیکھنے یا کسی کو سکھانے کے لیے محبت ہوئی ہو. تو دلوں کو موہ لینا، کسی نے کہا التالیف قبل التعلیم، تعلیم سے پہلے دلوں کو موہنا چاہیے، اور یہ ایک سچے دائی اور اچھے استاد کے لیے ایک بہت زیادہ کی نقطہ ہے. آپ بھی اپنے لیے لکھ لیں، اگر آپ اپنے بچے کے استاد بننا چاہتی ہیں تو التالیف قبل التعلیم، پہلے ان کے دل موہ لیجئے. شوہر کو کچھ سکھانا چاہتی ہیں تو التالیف قبل التعلیم، اور اسی طرح پھر آپ جس لیول پہ بھی استاد بنے تو پہلے لوگوں کا دل موہ لیجئے، پھر ان کو تعلیم دیں تاکہ اپنے دل کے دروازے کھول دیں اور آپ سے سیکھی ہوئی بات کو اپنے عمل میں ڈھالنے لگیں. ایک اور واقعہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شانے کو تھامنے کا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنقبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب وعابر السبیل. رسول اللہ نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو یا راہ گزر. اس حدیث سے واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے وقت ابن عمر کے شانے کو تھاما. حافظ ابن حجر اس بات پر لکھتے ہیں کہ حدیث میں معلم اور متعلم اور وائس کے اپنے مخاطب کے اعضاء کو چھونا ثابت ہوتا ہے، اور ایسا اظہار انس اور تنبیہ کے لیے کیا جاتا ہے. ایسا طرز عمل غالباً اس کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے جس کے ساتھ دلی لگاؤ ہو. آپ سوچیں نا، کندھے پہ ہاتھ رکھنا، ایک دم جذبات ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک چیز ایک دوسرے سے دوسری چیز میں جاتی ہے، اور اس سے ہمارے لمس کے ساتھ جو محبت دوسروں کو آتی ہے، ریس نکلتی ہیں، گرمی نکلتی ہے. آپ صرف اپنے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں، بالکل آپ کی ٹون بھی بدل جائے گی اور بچے کے اخذ کی کیفیت بھی بدل جائے گی. اسی طرح ایک موقع پہ ابن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. امام احمد بن حنبل اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودا یدہ علی کتفی او علی منکبی. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے یا مونڈے پر ہاتھ رکھا. شک کا سعید ہو، یعنی سعید نے شک کیا، رابی کو صحیح نہیں پتا کہ مونڈے پہ رکھا تھا یا کندھے پہ. ثم قال، پھر کہا، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے میرے اللہ، اس کو دین میں سمجھ عطا فرما اور تفسیر سکھا دے. آپ دیکھیے کیسی پیاری دعا لے گئے. اسی لیے ابن عباس کو حبر الامہ کہتے ہیں، امت کا عالم جس کو کہہ لیں. اور آپ نے فرمایا کہ جس کو بھی قرآن سیکھنا ہے اس کا مفہوم وہ ابن عباس سے سیکھے، اور دعا بھی کی، دعا قبول بھی ہوئی. اور حقیقت میں جو دعائیں استادوں سے مل جاتی ہیں وہ پھر ساری زندگی انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں. استاد تو ساتھ ساری زندگی نہیں رہتے، لیکن ان کی مانگی اور کہی ہوئی دعائیں بہرحال اللہ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ابو محذورہ کے سر کو چھونے کی ایک مثال امام ابو داؤد نے نقل کی. کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی سنت الاذان، قال فمسح مقدم رأسی، قال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مسنون اذان سکھا دیجئے. انہوں نے بیان کیا، پس آپ نے میرے سر کے اگلے حصے کو چھوا اور فرمایا، تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ابو محذورہ کے سر کے اگلے حصے کو کیوں مس کیا؟ جیسے سامنے کھڑے تھے نا، تو ان کو ہلکا سا چھو دیا. اب آپ ان سارے ایکشنز کو اگر واقعی محسوس کریں تو بہت اچھی فیلنگز آئیں گی. کسی کے ہاتھ کو تھاما، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی کے کندھے کو رکھا. اور یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے ایک صحابی کا عمل بھی یاد آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خود کو محاسبے کے لیے پیش کیا اور کہا کہ میں نے کبھی کسی کو مارا ہو، کچھ ہاتھ لگاؤ، کچھ دکھایا ہو تو میرے سے آج ہی بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن یہ سوچ کر نہ آئے کہ میں وہاں بدلہ لوں گا. تو سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسی بڑی بات کی کیا ضرورت ہے. لیکن ایک صحابی تو انہوں نے کہا جی، اللہ کے نبی، جب آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر صف بندی کی تھی تو آپ کی چھڑی میرے پیٹ کو چھو گئی تھی جس سے مجھے تکلیف ہوئی، میں آج اس کا بدلہ لوں گا. باقی صحابہ کو یقیناً اس پہ غصہ بھی آ رہا ہوگا کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے غصہ کرنے کی وجہ اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ بھی تم آج ہی بدلہ لے لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، جب آپ نے مجھے چھوا تھا تو میرے پیٹ پہ کپڑا نہیں تھا، اس لیے آپ کو کپڑا ہٹانا پڑے گا. کہا اچھا بھی کپڑا ہٹا لیتے ہیں. کپڑا ہٹایا تو انہوں نے آپ کے پیٹ پر بوسہ دیا، کس کیا. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری کہاں ضرورت کہ میں آپ سے کوئی بدلہ لیتا، میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر میرے ہونٹ آپ کے بدن کو چھو لے اور میرے ہونٹ جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو آپ ساری باتوں کو آپ سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ان چیزوں میں کتنی عمل کی باتیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان سارے اعمال میں شرعی حدود کو پامال نہیں ہونا چاہیے. عورت مرد کو، مرد عورت کو، میل اور فی میل، استاد شاگرد کا فرق رہے گا. دوسری بات، فتنے کے موقع پہ یا کوئی تہمت لگ جائے یا فیوریٹزم کا کوئی اندیشہ ہو کہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا، پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ان ساری چیزوں کو اگر ہم اپنے عمل میں لائیں اس نہاتے سے کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس سے کیا ہوتا ہے، تو اپنوں سے شروع کریں، پیارے گھر والے، بچے، آپ دیکھیں گے کہ اس سے دوسرے کی فیلنگ بہت اچھی ہوں گی. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے آپ سے ناراض ہوتے ہیں، کسی محفل میں، کسی درس میں، کچھ بھی، تو آپ بڑے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑ لیں، آپ کہیں کیا کہتی ہیں، آئیے نا، بیٹھیے نا. بہت زیادہ نہ لوگوں کو چھوئیں، لیکن جب کوئی آپ سے تھوڑی سی بات کرے، یا تو غصے کی یا پیار کی، جو غصے کی کرے اس سے کرنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن مشکل بہت ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو بھی آپ جب اپنی تبلیغ کے اندر استعمال کریں گی تو امید ہے کہ اس سے آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. لیکن اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں حد سے گزرنا، مثلا بار بار گلے لبٹ رہے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہے آتے جاتے گلے ملتے ہیں، روز آ رہے ہیں روز گلے مل رہے ہیں، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے اوائڈ کیجئے. اپنے لیے ایک اصول بنا لے کہ جن کو روز ملتی ہوں ان کو بس سلام یا شیک ہینڈ. کبھی کبھی ملا، سفر سے آیا، دور سے ملا آیا، بس ہلکا سا. اور وہ ملنا بھی کیسا ہونا چاہیے، گردن سے گردن، معانقہ کہتے ہیں اس کو، تھوڑی سی گردن دونوں بڑھاتے ہیں اور ہلکی سی گردن سے گردن مل جاتی ہے، یا جیسے سر دونوں ملتے ہیں، یا اگر سائڈ سے کسی کو یوں بازو بڑھا کے اپنی سائڈ میں لے لینا بغل میں. لیکن بالکل جسم سے جسم ملنا، یہ عورت کا بھی عورت سے پسندیدہ نہیں ہے، اس سے شیطان کو بھی موقع ملتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انسان اپنے اندر بھی غلط چیزوں کو محسوس کرتا ہے. اب ٹاپک سیم اور تھوڑا سا ملتا جلتا ہونے کی وجہ سے ہم اگلا ٹاپک بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ دونوں میں سے جو بات بھی ڈسکشن کی ہوگی یا کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو وہ ہم پوچھیں گے. اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، تنبیہ اور اظہار تعلق کے لیے ضرب لگانا. تنبیہ کہتے ہیں وارن کرنا، وارننگ، کسی کو تنبیہ کی، وارن کیا، ایکٹیو کیا. اور تعلق کا اظہار کرنا، تو تعلیم و تربیت کے دوران بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، بعض کو محبت اپنی دکھلانے کے لیے اور بعض کو توجہ دینے کے لیے. انہی میں سے چند مثالیں ہم دیکھیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سینے پر ضرب لگانا، کچھ لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا جس میں آئے امام احمد، ابو یعلا اور حاکم رحمہ اللہ جو ہیں، جنہوں نے ام الفضل بن عباس سے روایت کی ہے، جنہوں نے کہا. اب ام الفضل کون تھی؟ حضرت عباس کی بیوی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی. کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عمه وهو شاکن یتمنى الموت موت الذي هو فيه من مرضه فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیده علی صدر العباس ثم قال لا تتمنى الموت یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنك ان تبقى تسدد خيرا يكون ذلك فهو خير لك وان تبقى تستعطف من شيء يكون ذلك خيرا لك. رسول اللہ اپنے بیمار چچا کے پاس تشریف لائے اور وہ اپنی بیماری کی بنا پر موت کی تمنا کر رہے تھے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ضرب لگائی، پھر فرمایا اے رسول اللہ کے چچا، دیکھیے گا انداز کیسا اچھا، اے رسول اللہ کے چچا موت کی خواہش نہ کیجیے، اگر آپ باقی رہے اور نیکیوں میں اضافہ کیا تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر آپ باقی رہے اور کسی چیز یعنی غلطی سے معذرت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر بھی لیا تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اب یہاں دیکھیے کہ آپ نے سینے پر ہاتھ لگایا، یہ کوئی تکلیف دینے والا نہیں تھا، حقارت نہیں تھی، بلکہ محبت تھی. اس سے جیسے بعض دفعہ ہلکے سے چپت لگا دیتے ہیں کسی کو, عام طور پہ نہیں لگانی چاہیے لیکن کبھی کبھی ایسا کرے تو اس سے اگلے کا شعور بیدار ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک موقع پر حضرت علی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا, امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ لما باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمنی فقلت تب اتنی وانا رجل حدیث السن وليس لي علم بكثير من القضاء قال فضرب صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك قال فما أياني قضاء بين اثنين. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا آپ مجھے مبعوث تو فرما رہے ہیں اور میں نوعمر لڑکا ہوں, مجھے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کا کچھ تجربہ نہیں. دل میں رکھیے گا کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت علی کی جب ان کو یمن کی طرف بھیجا گیا. اس پر اللہ کے نبی نے میرے سینے پر ضرب لگائی اور فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو ثبات اور تمہارے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا. انہوں نے بیان کیا پس مجھے اس کے بعد دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے نے کبھی بھی عاجز نہیں کیا, یعنی میں ہر پیش ہونے والے قضیے میں آسانی سے فیصلہ کر لیتا ہوں. تو آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایک چوٹ جو ہوتی ہے وہ شعور بھی دے دیتی ہے, حکمت بھی دے دیتی ہے. حضرت علی سے ایک اور روایت امام احمد نے نقل کی, تھوڑا سا اس میں فرق ہے. کہا کہ مر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا وجیون وانا اقول اللہم ان کان اجلی قد خطر فارخنی فارحنی وان کان آجلا فارفعنی وان کان بلان فصبرنی قال ما قلتا فاتو علیہ فضربنی برجلہ فقال ما قلتا فاتو علیہ فقال اللہم آفہ وشفہ قال فما استقیت ذالک الوجہ بعدو. رسول اللہ میرے پاس سے گزرے اور میں درد میں مبتلا تھا اور میں کہہ رہا تھا اللہ اگر میرا وقت اجل آ چکا ہے تو مجھے راحت دیجئے, یعنی موت دے دیں, اور اگر اب اس میں مہلت ہے تو مجھے اس بیماری سے اٹھا لیجئے, اور اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ میں نے آپ کے روبرو اپنی بات کو دہرایا تو آپ نے اپنے پاؤں سے مجھے ٹھوکر لگا کر فرمایا تو نے کیا کہا؟ میں نے آپ کے سامنے اسی بات کو دہرایا تو آپ نے کہا میرے اللہ اس کو عافیت عطا فرما, آپ نے کہا اس کو شفا دیجئے. کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اس درد کی شکایت نہ ہوئی. تو اس میں ایک تو ضرب لگانے کی بات اور قدم مبارک سے ہلکی سی ٹھوکر, اور ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ کبھی بھی اپنے لیے کوئی ایسی چیز نہیں مانگنی چاہیے کہ جو انسان کا دنیا میں رہنا اجیرن کر دے اور انسان اپنے آپ کو اس میں فتنے میں ڈلتا ہوا محسوس کرے. عافیت کی دعا اللہ کو ویسے ہی بہت پسند ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دیتا ہے. صبر مانگیں گے تو مصیبتوں کے بعد کہیں تو صبر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے اپنے لیے خیر عافیت اور امن والی چیز مانگیں, پھر اس کے بعد جو معاملہ ہو اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بہرحال اپنے لیے کبھی بھی تکلیف اور پریشانی نہیں مانگنی چاہیے. ایک واقعہ قیس رضی اللہ عنہ کا کہ ان کو قدم مبارک سے ٹھوکر لگائی. امام ترمذی اس کو نقل کرتے ہیں ان اباہ دفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدمہ قال فمر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد صلیت فضربنی برجلہ وقال الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ قلت بلا قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یقیناً ان کے باپ نے خدمت کی, غرض سے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا. انہوں نے بیان کیا میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں تب نماز ادا کر چکا تھا تو آپ نے اپنے قدم سے مجھے ٹھوکر لگا کر فرمایا کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں, ضرور فرمائیں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. جسے آپ دیکھیے کہ قدم سے ٹھوکر لگانا پیار سے محبت سے تھا, اور دوسری بات آپ نے جو قدم سے ٹھوکر لگائی تھی یہ تنبیہ کی غرض سے تھی. جیسے کبھی کوئی چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو آپ اس کو ہلکا سا پش کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ سارے واقعات ہمیں اللہ کے نبی کی حکمتوں سے بھرے ہوئے اپنے عمل کے بھی دکھتے ہیں, اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں. شوق بڑھانے کے لیے آپ نے یہ انداز اختیار کیا، اور یہاں سے آپ کی تڑپ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ اس بارے میں کتنے حریص تھے کہ لوگ بات سمجھیں مانیں. اور میرا خیال ہے کہ ہر اچھے استاد کی ایک ہی تڑپ ہوتی ہے کہ اس کے طالب علم جو ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، وہ واقعی اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اللہ کی بات کے سیکھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کے قابل کر سکے. تو اس ٹاپک میں یہ اتنی روایات تھیں.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا استاذہ جی. الحمدللہ کتنی باتیں سیکھتے ہیں نا ہم ہر سیشن میں. مجھے تو صحابہ کرام پہ رشک آ رہا تھا نا. آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے ایسے ہی ہے نا کہ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ. کہاں پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام لے کے پکارتے تھے، پھر آج ہم نے پڑھا دیکھیں کہ ان کو کبھی چھو کے کسی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کے. تو کتنی خوش قسمتی تھی نا ان کی. آپ نے ساتھ ساتھ اپنے لیے دعائیں مانگی، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دے ہمیں، ہے نا. کتنی پیاری دعائیں ضرور اپنے لیے، کیونکہ اس وقت ہمارے جس طرح سے فیلنگ ہوتی ہے نا تو اس وقت تھوڑا اپنے لیے بھی دعائیں مانگا کریں. تو چلیں دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو ریکیپ کرتے ہیں. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ پہلا ہم نے کیا پڑھا، اور آپ لوگ اپنی، مجھے امید ہے کہ اپنی ڈائری میں وہ بنا رہے ہوں گے ٹپس اپنے لیے. ایک ایک ٹپ جیسے اس کا چیپٹر کا ٹاپک ہی ہے اسی کو لکھ لیں، تو پورا جب تک ہماری بک ختم ہوگی تو پورا ایک ہمارے پاس تیار ہو جائے گا نا کہ ہم نے کیسے جب تبلیغ کرنی ہے، ہم نے کسی کو پڑھانا ہے تو کیسے، ہے نا. اور اسپیشلی جو آج والا ٹاپک تھا اس کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے کیا، آپ لوگ ابھی ایک ایک جملے میں بتائیں آپ نے کیا سیکھا. اگر ہم اپنے عمل کے لیے لیں، صحابہ کرام پر سو ریڈی ٹو سیک نالج، بالکل اسٹارٹ فرام فیملی. بالکل یہ بات بہت ہی، وہ جو ہمارے جو عمل کی بات ہے نا، پہلے دوستی کرنی، ہاں کہ پہلے کہ بچوں کے ساتھ کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ بہت ہی، اور یہ بہت ہی افیکٹو بھی ہے الحمدللہ نا، کہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں کہ ان کو تھوڑا سا پہ مانوس کرتے اپنے بچوں کے ساتھ، یا کہیں اگر ہم بچوں کو پڑھاتے ہوں تو پہلے اس کو اگر ہم اسے کریں التالیف قبل التعلیم، پہلے دوستی کرنی. کتنا اچھا یہ رول ہے، کس کو تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو کسی بہت بڑا بڑا کر کے ہائی لائٹ کر کے اس کو لکھ لینا چاہیے، تبلیغ کا رول. کہ جب تک سننے والے کو آپ کے ساتھ اس کو افیلیشنز نہیں ہوں گے تو وہ آپ کی بات بھی نہیں سنے گا نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی پریکٹیکل ایک ٹپ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے ہسبینڈس کو بتانے سے پہلے، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فرینڈس کو، ٹھیک ہے، ہم کو طریقے سے اور موقع کی مناسبت سے. اسی لیے تو ہم یہ سارا پڑھ رہے ہیں نا کہ اگر آپ موقع دیکھیں، جیسے سازا جی کہی تھی وائس سب کے لیے نہیں ہے. مجھے لکھتے پلیز کہ وائس ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ الحمدللہ. سر آپ پلیز آپ ری لاگ کریں، آپ کو لکھتے تھے یہاں تبلیغ سے پہلے دلوں کو موہ لیں، بالکل نرم بات کرنی ہے. پھر اگر وہاں پہ اگر دیکھیں آپ نے، ہم نے پہلے پڑھا اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو، ان کو جب انہوں نے دعا کی تھی تو آپ نے ان کو کیسے ہتھیلیوں کو پکڑ کے، اسی طرح ہم جیسے بچے کو کسی کئی دفعہ ایسی بات بتا رہے ہو تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو آپ اگر ان کا ہاتھ ہاتھ میں لے کے ان کو آرام سے کام کر کے ان کو کریں تو ڈیفینیٹلی یہ اس کا اثر اچھا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اور پھر یہ اگلی والی میں تو دیکھا ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو تھامنا، اور پھر اس کو کہ شمار کرانا، کاؤنٹنگ. جیسے ہم نمبرنگ کر کے کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ زیادہ یاد رہتی ہے نا، کہ نمبر ون اگر ہم نے کسی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر کہ یہ اتنی اگر ہم کہہ دیں کہ اتنے نمبر ہیں, مطلب اتنی باتیں آپ نے کرنی ہے کہ نمبر ون, نمبر ٹو, نمبر تھری, نمبر فور, تو اس سے زیادہ اچھی ایک تو اس کو یہ ہے کہ اس کا زیادہ اچھا ریمائنڈر بھی ہو جاتا ہے اور بات یاد بھی رکھتی ہے نا. اور اس کا اور کیا فائدہ ہے, جیسے اگر ہم دیکھیں عمل کے اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہریرہ کو بتایا ہاتھ پکڑ کے پانچ باتوں کو شمار کرایا, ایک تو یہ ہے کہ کرانے سے اس کا یہ کہ یاد رہے گا, اور دوسرا کیا فائدہ اس کا بتایا, ان کو پہلے پوچھا نا کہ میں پانچ چیزیں بتاؤں جن پہ عمل کریں, کہ اس سوالیہ انداز تھا نا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ توجہ اپنی طرف ہو جاتی ہے نا, سننے والا متوجہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہی جس کا ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا, اور اس کا شوق کو ابھارنا, ٹھیک ہے. پھر ہم نے آگے دیکھی جو معاذ رضی اللہ لسٹ سے کچھ مس نہیں ہوتا, بالکل لسٹ سے مس نہیں ہوتا, اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور توجہ, بالکل آپ ماشاءاللہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں نا. اور پھر ہم نے دیکھا معاذ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ بھی یہی کیا نا, کہ ان کو کتنی پیاری یہ دعا, مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ کرتے ہوں گے, کتنی خوبصورت دعا ہے نا نماز کے بعد, ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا, دیکھیں ان کو پہلے اسی لیے ان کو پہلے اپنی کیا کہا, بہت ہی خوبصورت دعا نا, کہ دعا کر کے بھی ہم دعا عبادت کر کے بھی نماز پڑھ کے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا ذکر کرنے, اپنا شکر کرنے, اپنی اچھی عبادت کرنے کی ہیلپ کرنا. دعا یہ تھی نا, اللہم عائنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, نا ہم سب کرتے ہیں نا یہ دعا, کتنی خوبصورت دعا ہے نا یہ. تو اس نے بھی اس نے ان کو پہلے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے پہلے کیا کہا, سیدھی دعا بتا دی, پہلے کیا کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اسی طرح اگر ہم بچوں کو ہم نے بتانی ہے تو کتنا اچھا ہمارے لیے پوائنٹ ہے نا, کہ ان کو بچوں کو پہلے بتائیں کہ ہم کیوں آپ کو بتا رہے ہیں, کہ ہمیں آپ سے پیار ہے نا. بفور سٹارٹ نماز, ہاں, اور یہ تشہد کی اس میں دعاؤں میں نا, تشہد پڑھ کے ہم درود کر کے پھر ہم دعا, نماز پڑھ کے پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر ہم بچوں کے ساتھ کریں تو یہ بچوں کے ساتھ ہم یہ ایکٹیویٹی کریں کہ انہیں کوئی بھی ہم نے سکھانی ہو چیز انہیں بتائیں کہ بیٹا آئی لو یو, دیٹس وائی ایم ٹیلنگ یو, ہے نا, تو یہ زیادہ اثر ہوتا ہے نا سر, کیونکہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں اسی کا ہم اچھا پھر چاہتے ہیں نا اس کا. تو الحمد للہ, اور پھر بس اگلی اسی کے وہ فوائد میں ہے نا, کہ التالیف قبل التعلیم, یعنی تعلیم سے قبل دلوں کو موہ لینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دے, حکمت دے یہ محبت سے, ٹھیک ہے. پھر آگے ہم نے جو پڑھا کہ آپ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے, وہ بھی یہ نا کہ ان کو اس سے بھی کیا تھا, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اگر بچوں کے ساتھ ہوگا, کوئی اچھا کرے اچھا اس کو ہم جیسے تھپکی دے دیں تو اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, تو یہی والا انداز تھا نا. اور اسی طرح جب ابو محذورہ کو سر کو چھونا, کیونکہ ان کو اذان سکھا رہے تھے, ان کے سامنے کھڑے تھے, تو تھوڑا سا ان کے سر پہ ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے جیسے تو, لیکن اس کا کیا کہ ہر وقت اگر ہم کہیں اور بھی ہم تعلیم و کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں ہر وقت یہ کرنا چاہیے. دیکھیں کتنا اچھا اساتذہ جی نے اینڈ پہ بتایا کہ جہاں فتنہ کا ڈر ہو اور شریف جو ہے اظہار محبت ہے اور شریح حدود وہ نہ پمال ہو نا, جیسے اگر میل ٹیچر ہیں تو وہ پھر فیمیل اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا, اسی طرح فیمیل ٹیچر ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اور پھر آگے یہ تنبیہ اور اظہار تعلق کے لیے ضرب لگانا, یہ بھی ہم نے دیکھا کہ, اور اس میں سے ایک تو یہ ہمیں جو تھوڑا سا ہم جلدی سے ٹائم تھوڑا ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں, کہ ایک تو ہمیں کیا چیز پتا چلی کہ جب وہ اپنی موت کی دعا کر رہے تھے کہ میرا وقت اجل آ چکا ہے, تو مجھے مبتلا درد تھے, تو کیا تھا کہ اپنے لیے دعا کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے لیے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہم نے دیکھا نا اپنے چچا کے پاس آئے, وہ اپنی بیماری کی وجہ سے موت کی دعا کر رہے تھے, تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ ہمیں موت کی خواہش نہیں کرنی نا, موت کی دعا نہیں کرنی. اور دوسرا پہ ہم نے حضرت علی کا دیکھا کہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی, جب ان کو یمن بھیج رہے تھے تو انہوں نے تھوڑا سا اپنا ڈر کا اپنے خوف کا اظہار کیا کہ میں نو عمر ہوں تو مجھے فیصلے میں تجربہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا دی اور اس کے بعد سے دیکھے انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں وہ مشکل نہیں ہوئی. تو اس وقت بھی ہمارے لیے بھی اس میں کیا عمل کی بات ہے. اسی طرح ایک دفعہ وہ اپنی عافیت کی دعا مانگ رہے تھے تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو, اپنے لیے عافیت کی دعا کرنی ہے ٹھیک ہے. اور جو ضرب لگائی ان کے وہ کس لیے, پیار سے نا, محبت سے اپنی انسیت کو ظاہر کرنے کے لیے ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی اگر کہیں تنبیہ کرنی ہو تو اس سے بھی ہمارے لیے عمل کی یہ بھی بات ہے نا کہ تنبیہ کرنی ہو تو ہم یہ تھوڑا سا اس طرح سے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے ٹھیک ہے. اور تنبیہ کی غرض سے اتنا تو تھوڑا سا کر سکتے ہیں ہم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسی طرح اور اسی طرح جیسے تعلیم و تبلیغ کے شعبے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلائے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہماری کہ ہمیں بھی حکمت دے کہاں پہ ہم نے کس طرح سے کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کا اپنی ڈائری میں ضرور اپنے پوائنٹ اس کو لکھیں. جزاک اللہ خیر. اپنا نیکسٹ سیشن ہم اب تو اس کی طرف چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے, ہم نے کتاب ایمانیات اپنی شروع کی ہے, کتاب الایمان. اس میں ہم نے کون سی حدیث نمبر کی تھی, کسی کو یاد ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سی حدیث کی تھی؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے وہ جو آپ کو ہوم ورک میں دیا گیا تھا کہ آپ نے ایک اپنی وہ حدیث شیئر کرنی ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹھیک ہے, وہ یاد کرنی ہے, وہ سب کیا ہوگا. اور آج جلدی سے کوئی لکھے کہ ہم نے کون سی حدیث تک کیا تھا اور آج ہم کہاں سے شروع کریں. دیکھوں میں کس کس کو یاد ہے, کسی کو یاد ہے؟ ایٹ والا چیپٹر ہم نے کرنا ہے, ایمان کی شرینی باب حلاوت الایمان حدیث نمبر 16, یہاں سے شروع کرنا ہے ہم نے. ایٹ کر لیا تھا ہم نے. اچھا انشاءاللہ پھر ہم آگے 17 حدیث نمبر 79 چیپٹر 9 سے ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اپنے نوٹس لیں, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے. آج ہمارا ٹاپک کتاب الایمان یعنی ایمانیات میں سے ایمان کی شیرینی باب نمبر 8 ہے اور حدیث نمبر 16. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کے کتنے مختلف رنگ ہیں, لیکن جو حدیث اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اگر ہم اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھ لیں تو واقعی پھر دل چاہے گا کہ اپنے اندر ایمان کی یہ مٹھاس پیدا کرے. اگر آپ عربی میں دیکھ رہے ہیں تو حلاوت الایمان, لفظ حلاوہ کیا ہے, یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں حلوہ کہتے ہیں. حلوہ کیا ہوتا ہے؟ میٹھا, میٹھی چیزیں. اگر آپ نے کبھی عرب ملکوں سے کوئی مٹھائی یا اس طرح کی سویٹس خریدی ہو تو حلویات لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے, تو گویا کہ حلاوہ. ایک اور بھی حلاوہ ہوتا ہے جس کو عرب خواتین ویکس کے طور پہ استعمال کرتی ہیں, تو اس کو حلاوہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی میٹھا ہوتا ہے, گڑ سے شاید یا چینی سے بنتا ہے جس کے اندر بعد میں لیس پیدا ہو جاتی ہے. تو گویا کہ ایمان کی مٹھاس, کیا ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے؟ کیا ایمان میٹھا ہوتا ہے, کھٹا ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کو اس کے تھوڑے سے سٹیپس لکھاؤں گی. آئیے دیکھتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ, عنہ سے مراد اوپر والی حدیث یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سنت ہے, اب اس کی آپ کو عادت ہو گئی ہے اس لیے اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت انس نے اس روایت کو لیا اللہ کے نبی سے. متن کے الفاظ کیا ہے؟ ثلاثن من کن فیہ, تین چیزیں ہوں وہ جس میں بھی, کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وجد حلاوت الایمان, پالے گا وہ ایمان کی مٹھاس کو.
پا لی اس نے وجدہ یو جیدو کو دیکھے تو ماضی کا سیگا، یعنی جس کے اندر تین چیزیں ہوں گی، تین باتیں ہوں گی، اس کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی. دل چاہ رہا نا اس کو چکھنے کو، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں. نمبر ایک، ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بے شک ہو اللہ اور اس کا رسول سب سے پیارا اس کو ان کے ان دونوں کے سوا سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے اوپر ہو. خود سے پوچھئے کیسے پتا چلتا ہے؟ جب تقابل آتا ہے. عام حالات میں ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، اور خود سے کتنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے کتنی ہے، اپنے خاندان سے کتنی ہے. یہ پتہ چلتا ہے جب تقابل ہو، دونوں تقاضے سامنے ہوں، ایک طرف اللہ کا کوئی تقاضا ہے اور دوسری طرف نفس کا تقاضا، ایک طرف رسول کی بات ہے تو دوسری طرف خاندان کی بات ہے. یہ ہے ٹائی. اس ٹائی کے دوران پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا پلڑا کس کی طرف چھپتا ہے. اور یہ معاملہ شاید ہر دن ہمارے ساتھ ایک سے زیادہ بار ہوتا ہوگا. آپ کے اور میرے لیے پہلا امتحان اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پلڑا سب سے بھاری. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نو محبتوں کو سامنے رکھ کر ہم سب کو بتا دیا کہ اگر تمہیں اپنے گھر، مال، کنبے، برادری، دولت، گھر، جو کچھ بھی تمہیں پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول اور دین کے تقاضوں سے زیادہ پیارا ہے، تو پھر تم تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ کر دے یا تمہارے ساتھ اپنا معاملہ لے آئے. تو گویا کہ اس کو ہم نے چیک کرنا ہے. عام حالات میں ہم اللہ کے کام کرتے ہیں. آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں، لیکن آپ خوشی سے سہ جاتے ہیں. لیکن جس دن گھر میں مہمان آئے ہوں، جس دن بچہ بیمار ہو، جس دن اپنی طبیعت بوجھل ہو، اس دن اس حدیث کو سامنے رکھے گا. عام دنوں میں تو جاتی ہوں علم لینے کے لیے، آج جاؤں گی ایمان کی مٹھاس لینے کے لیے. اور چپکے سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ دیا کرے کہ اللہ، آج میرا یہ آنا اللہ اور اس کے رسول کو احب کرنے کی کوشش ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ سرگوشیاں، چپکے چپکے اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرنا، دکھ سکھ کرنا، حقیقت میں ایمان کی مٹھاس دیتا ہے. پھر آپ کو اللہ اپنا لگے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایک رسمی نہیں ہونا چاہیے، بس میتھمیٹیکل، دو پلس دو، چار پلس چار، نو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے جذبات میں اس طرح کبھی جوش آئے، کبھی ہلکا پن، کبھی دھیما پن، کبھی خوف، کبھی ڈر، کبھی مسکراہٹ، کبھی استغفر اللہ، کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاء اللہ، تو ان تقاضوں سے خود کو انشاءاللہ پورا کروانا ہے ہم نے. پھر دوسری چیز دیکھیے گا، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ. دوسری بات کیا ہے کہ کسی سے محبت نہ کرے سوائے اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا. اب آپ نوٹ کیجئے، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ سے محبت کرنا، بہت آسان ہے، یقین کریں، گندی ہوئی انسان کی فطرت میں. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. اللہ سے محبت کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اس میں تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. اتنی دفعہ نفس اس میں راستے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ اللہ کی پناہ، میں کیوں جھکوں، میں کیوں پہل کروں، میں کیوں آگے بڑھوں، میں کیوں دوبارہ بلاؤں، میں کیوں جاؤں، میں کیوں سنو. یہ جو میں ہو رہی ہوتی ہے نا، اس کو کاٹیں گے صرف اس لیے، صلہ رحمی ہے، اللہ کے لیے جا رہی ہوں، کھلانا اجر کا ثواب ہے، اللہ نے کہا اس لیے کر رہی ہوں، ایک ایک کام پہ اجر ہے. آپ دیکھیں گے کہ کہہ دینا کہ آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ بہت آسان ہے، بٹ اس کو نبھانا یہ بہت مشکل ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا آئی لو یو فار دی سیک آف اللہ، تو پھر اس کو نبھائیں بھی، ورنہ یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہے، یہ انسان کی بہت بڑی دولت ہے. اور اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرنا، محبت کرنا، یہ ایک ایمان کی علامت ہے. آپ کو پتا ہے کہ علماء کرام ایمان کی جو شاخیں، جو پیچھے ہم نے 60 کی حدیث پڑھی کہ 60 سے اوپر شاخیں، تو اس میں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ بھی ہے. پیار بھی اللہ کے لیے نفرت بھی. اس کو سمجھ لیں کیسے کرتی ہے. دیکھیں ایک ہے آپ کا دودھ شریک بھائی, ایک ہے آپ کا ماں شریک بھائی, پیار کیوں نہیں ہوگا, ایک ماں آپ دونوں کی, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے پیار کرنا کیا, کوئی خون کا رشتہ نہیں, پیار کر رہے ہیں, کوئی آپ کے بیچ میں اس کے بیچ میں کامن بانڈنگ نہیں, کوئی دنیا کا مفاد نہیں ہے, کوئی کاروباری تعلق نہیں ہے, صرف اس لیے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے, یہ مجھے دین کی طرف بلاتا ہے, یہ مجھے مسجد کے لیے بلاتے ہیں, یہ چلو نان مسلم ہی عیسائی لیکن میرے اللہ کی بندی ہے. یقین کریں اگر بیچ میں اللہ کو لے آئیں تو دنیا میں کسی انسان سے نفرت تو نہیں ہو سکتی, چاہے محبت زیادہ نہ بھی ہو. پھر اسی طرح اپوزٹ ہے, اپنا لیکن بت پوجتا ہے, اپنا لیکن اللہ کے قانون توڑتا ہے. تو پھر ابراہیم نے نہیں سوچا کہ یہ باپ ہے, اور نوح علیہ السلام نے نہیں سوچا کہ یہ بیٹا. پھر اس وقت یہی کہہ دیا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کر کے جاہلوں میں نہ ہو جاؤں. تو لہٰذا اس کو نبھانا, اور آج ہم ناکام ہوتے ہیں نا اسی پرچے میں ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں اچھے اچھے لوگ خوشی غم کے موقع پہ صرف لوگوں کے خوف اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے شوق میں اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو بندہ مومن کے لیے ایک روشنی کی کرن کیا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. ہاں اللہ خوش بندے خوش بہت اچھی بات ہے, اللہ خوش بندے نہیں خوش ٹھیک ہے نہیں سی ان کی مرضی. ہاں تیسری بات نہیں ہو سکتی کہ بندے مجھ سے خوش اور اللہ مجھ سے ناراض, اور اللہ مجھے سب سے زیادہ اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز وہیں یکرہ ان یعود فی الکفر یکرہ ان یقذف فی النار, کہ اس بات کو مکروہ جانے کہ لوٹا دیا جائے کفر میں, جیسے کہ وہ مکروہ جانتا ہے, ناپسند کرتا ہے, ناگوار محسوس کرتا ہے اس بات کو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے. یعنی دین کا کوئی ریچول شروع کر کے, اسلام کی کوئی بات شروع کر کے, کفر سے اسلام پہ آ کر یا بے دینی سے دین پہ آ کے, لا شعور پن سے شعور والا بن کر اب دوبارہ پچھلے طور طریقوں پہ نہیں جا سکتی, یہ تو آگ میں گرنا. بعض دفعہ رمضان میں ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں, ہمارا ایمان بڑا ہوتا ہے, نمازیں چھوڑیے تہجد بھی شروع, پردے بھی شروع, شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں, لیکن ہوتا کیا, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے پاتے, کچھ عرصے کے بعد جوش ختم ہوتا ہے, پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے آپ کو بچائے. پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں, کوئی مارتا ہے, کوئی پیٹتا ہے, کوئی ذلت سے پیش آتا ہے, رسوائی کرتا ہے, کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, میں اس کو برداشت کر لوں گی لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گی. اب آپ اس حدیث کے اندر جو لفظ دیکھتے ہیں نا, ایمان کی مٹھاس, عموماً دیکھیے کسی چیز کو ٹیسٹ کہاں سے کرتے ہیں, زبان کو کیسے کرتے ہیں, زبان میں اللہ نے ٹیسٹ برڈس رکھے ہوئے ہیں. تو کیا ایمان ایسی چیز ہے جسے زبان سے سکھا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ایمان کی مٹھاس زبان سے نہیں دل سے سیکھی جاتی ہے. ایمان کے اندر نہ نظر آنے والی ایک مٹھاس ہوتی ہے اور لذت ہوتی ہے, جو شخص یہ محسوس کر لیتا ہے نا, پھر وہ اسی کیفیت میں جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. بس بہت انسان اس محبت میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ایمان کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے, مال, گھر, ہجرت, قربانی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور ایسے انسان پھر نیکی اور اطاعت کے کام کرنے میں لذت اور فرحت محسوس کرتا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھے کرتا ہے. چلیے ہم نے بات کی کہ ایمان کڑوا ہے کہ میٹھا, اب آپ یہ حدیث سن رہے ہیں, اور اگر آپ نے تفسیر سنی ہو تو شاید میرے منہ سے کئی بار سننا ہو, ایمان بڑا میٹھا, ایمان بڑا اچھا. اب آپ امیجن کیجئے ایک شخص جو حقیقی ایمان سے دور تھا, کسی طرح اس کے کانوں میں یہ باتیں پڑ گئیں, ایک بار پڑھی اب اس نے کہا اٹس اوکے, دوبارہ پڑھی, تیسری بار کہتا اچھا یہ ہر وقت بات بڑی کرتی ہیں, یہ ایمان بڑا میٹھا, لو میں بھی چکھوں. اب وہ شرط لے کر دل میں آتا ہے کہ ذرا چکھ کے تو دیکھو. اب جو ہی ایمان پہ آیا اس کا خیال ہے کہ ادھر میں نے ایمان قبول کیا, ادھر دیکھنا بس مجھے ٹیسٹ آنے شروع ہو جائیں گے اور دنیا کے فائدے. پتا چلا کہ ایمان کیا قبول کیا, چوری ہو گئی, حادثہ ہو گیا, جو دوست تھے وہ دشمن بننے لگے, لوگ مجنو کہنے لگے, ارے یہ کیا ہوا, ایسے لگے گا اس کا تو منہ کڑوا ہو گیا. میں نے سنا تھا ایمان سے محبت ہوتی ہے، یہ تو مجھ سے نفرت کرے. میں نے سنا تھا ایمان لوگوں کو جوڑتا ہے، دلوں میں پیار ڈالتا ہے، تم سے کٹ گئے. جو ایسے وقت میں کچے ایمان کا تھوک کے چلا جائے گا وہ پکا وہ ایمان نہیں لے سکتا. آپ اس کو مثال سے سمجھ لیں، کسی شخص نے کبھی آم نہ کھایا ہو اور کسی پاکستانی کے منہ سے آم کی تعریفیں سنے، آم اور وہ بھی کون سا انور ٹول، میٹھا آم، پھلا آم، اچھا آم بڑے اچھے ہوتے ہیں، اچھا میٹھا ہوتا ہے، مزے کا ہوتا ہے، خوشبو چاہیے. کسی درخت پہ لگی ہوئی کچی کیری کو توڑے یا گری ہوئی کو اٹھا لے اور منہ میں ڈالے، کیا مزہ آئے گا؟ تھوک دے گا، کھٹی تو کھٹی تو کڑوی ہوگی، بد مزہ، رنگ بھی نہیں نہ خوشبو کے گا. یہ ہوتا ہے آم، اس کی تعریفیں کرتے ہو تم لوگ. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ بھائی آپ نے کچا آم کھایا، پکنے تو دیتے، اور جو درخت پہ پکا ہوا آم ہے اس کی مٹھاس ہی اور ہے. بس اس سے ایمان کو سمجھے، جب ایمان نیا نیا ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی کڑوا ہوتا ہے، دل ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وقت اور معاشرے سے کٹ کے جا رہے ہیں نا. بالکل آپ ایک مین سٹریم سے پیچھے ہٹ گئے، سٹریم لائن سے آپ ہٹتے گئے، ایسے جیسے ہائی وے سے اتر کر سروس روڈ پہ آ گئے. بہت پیچھے لگ رہتا وہ بندہ اپنے آپ کو محسوس کرتا. پھر آہستہ آہستہ ایمان میں کھٹاس آتی، کبھی کھٹا پھر میٹھا، کبھی آپ دیکھتے ہیں آم کھاتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں، کبھی میٹھے ہوتے ہیں. بعض آم نیچے گر جاتے ہیں، پھر ان کو آرٹیفیشلی پکا لیا جاتا کسی بھی گرم چیز میں رکھ کے. آخر یاد رکھیے، ایمان کا آخری ذائقہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخاف ولا تحزن وابشر بالجنۃ التی کنتم توعدون. پھر تم موت کے وقت بھی فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور زندگی بھر خوشخبریاں دیتے ہیں کہ دین پر جمنے والوں، ہم تمہارے دنیا اور آخرت میں دوست ہیں. اور پھر کیفیت ہوتی ہے کہ لا خوف علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کے لیے صبر چاہیے، اسلام کے درخت سے جڑا رہنا چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں چاہیے. عموماً ہماری زندگی میں ان تین میں سے کوئی ایک بھی وقت جب آتا ہے نا، اس وقت ہم ہمت ہارنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ختم، میری نروس شٹر ہو رہی ہیں، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، حالانکہ یہ پکنے کے دن ہوتے ہیں. بس دعا کیجیے گا اللہ ہمارا ایمان پکا دے. پکا ہوا ایمان، درخت سے لگا ہوا، جماعت سے جڑا ہوا، لوگوں کے ساتھ ایک خاص ماحول میں رہنے والے لوگوں کا ایمان ہر دن ملتا ہے. اکیلے ہوں گے، کوئی نیکی کریں گے، خود کو تھپ تھپائیں گے، کسی نے دیکھا ہی نہیں منہ بسور کے بیٹھ دیں گے. اچھے لوگوں کا ساتھ مانگیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جب آپ کو نیکی کریں گے تب دیکھیں گے، کبھی آپ ان کو دیکھیں گے تو ہم اپنے ساتھیوں سے بھی توانائی لیتے، انرجی ملتی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے پیارے دوستوں سے جڑ کر رہے جو اس کو دین کی دعوت. اگلا باب ہے باب علامت الایمان حب الانصار. بلکہ ہر حدیث پہ اگر بات میں آپ تھوڑا سا سوچیں، رکیں، آپ چند سیکنڈ اس پہ غور و فکر کیا کریں، پھر اگلی پہ چلیں، تو شاید آپ کو اپنے اندر بھی محسوس ہوگا. تو خود سے پوچھ لیں کیا میرا ایمان کھٹا کڑوا یا میٹھا، خود کو پتا چلتا ہے. اور جو کھا رہا ہوتا ہے نا، سچی بات ہے، ٹیسٹ اس کا ہی آ رہا ہے، دوسرا اس کا منہ دیکھ کے کہتا ہے اس کو پتا نہیں کیا مزہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے آم کھانے والے کے منہ سے جوس گر رہا ہو سکتا ہے اس کے منہ پہ کچھ سٹین آ جائے، لیکن جو کھا رہا ہوتا ہے اس کو مزہ آتا ہے. اسی طرح جو ایمان لا رہا ہوتا ہے نا اس کو مزہ بڑا آتا ہے. پتہ تمہیں کیا پتا، حدیث میں آتا ہے نا کہ شہدا کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں لے جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ کوئی ہے خواہش، کچھ اور چاہتے ہو، کچھ مانگنا، تو کہتے ہیں ایک بار دنیا میں بھیج، تیرے راستے میں جان کٹانے کا مزہ آج بھی مس کرتے ہیں. پھر اس لیے جو لوگ دین کی روح سمجھ جاتے ہیں نا، پھر وہ نہیں رکتے. پابندیاں کوئی بات نہیں، موسٹ ویلکم، نہ گھبرائے اوقاف، تم دیے وعدے مخالف سے ہیں، شیر یاد ہوگا آپ کو، نہیں گھبراتے کیونکہ یہ تو اونچا اڑاتی ہے، مخالف تمہیں اور مزہ آتا ہے. جس دن گھر میں کوئی روک ٹوک نہ، اس دن تم کہتے ہیں اچھا بس آج آ گئی ہوں، اور جس دن طریقے سے، بہانے سے، کوئی موقع ڈھونڈ کر، باتوں میں لگا کر، اچھے طریقے سے ان کے ناز نخرے دے کر اللہ کے کام کے لیے آئے، تو آپ خود کو تھپ تھپاتے ہیں کہ آج جو مزہ آیا آنے کا، یہ پہلے کبھی نہیں آتا. اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. کبھی نہ گھبرائیں، بس چلتے جائیں، چلتے جائیں. چلیے دیکھتے ہیں اگلا باب، باب کیا ہے؟ علامت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت علامت ایمان ہے. انصار کون تھے؟ مشکل گھڑی میں اسلام کا ساتھ دینے والے. اللہ کو وہ لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں جو گرتے ہوئے دین کو اٹھا لیں. جب لوگ دین کو دھتکاریں تو وہ اس کو عزت دیں، سینے سے لگا لیں. اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے محبت کو بھی عبادت بنا دیتا ہے، ایمان کا حصہ بنا دیتا ہے. حدیث دیکھتے ہیں، وعنہ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت انس سے ہی روایت ہے، کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا کہا؟ آیت الایمانی، نشانی ایمان کی، حب الانصار، محبت انصار سے رکھنا، وآیت النفاقی، اور نفاق کی نشانی، بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا. بخاری کی روایت دیکھیے کتنی خوبصورت ہے. ایک دفعہ آپ اپنا مقام بنا لیں اللہ کی نظروں میں. دیکھیے کتنی کو دیر انصار نے قربانیاں دی. آپ کو تھا کہ ہجرت کے بعد شروع کے صرف 2-3 سال مشکل تھے، بلکہ چلیے خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد تو سب چیزوں کو واپس مل گئی، اس سے بھی زیادہ جنگوں میں ان کو مال غنیمت میں ملنے لگ گیا. لیکن ان کی قربانی نے ان کو جو مقام دیا، آج 1436 ایئرز بعد بھی ان کا ذکر خیر ہے. کبھی بھی کچھ کرنے کو موقع ہے نا تو کہا کرے، یہ میرے مشکل حالات تو گزر ہی جائیں گے اور یہ نہیں جانی چیزیں، یہ ایسی رہنے ہیں، لیکن آج جو نیکی کروں گی اس کا اجر نسلوں تک رہے گا. اور ایسے وقت میں اللہ کے نبی کو بنا دی جس وقت لوگوں نے آپ کو نکالا، اس وقت آپ کی مدد کی جب کوئی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. پہلے ان کا نام انصار نہیں تھا، بنو قیلہ کے نام سے یہ پکارے جاتے تھے، لیکن مدد کرنے کی وجہ سے انصار المدینہ کہلائے. اور انصار نصرہ سے ینصرو، مددگار، معاون. تو محبت کیجئے ایسے تمام لوگوں سے. کبھی سعودی عرب سے ہو کے آئے نا تو نہ مکہ والوں کی برائیاں کریں اور نہ مدینہ والوں کی. یہ بھی ایک ہمارا کلچر ہے، وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، کسی کو اچھا کہہ دیتے ہیں کسی کو بس میں نے اور آپ نے تو محبت ہی کرنی ہے، دیٹ از ختم، بس اور کچھ نہیں ہے ان کے لیے ہمارے پاس. ایک اور روایت بھی اس کے بارے میں، عن عبادت ابن صامت رضی اللہ عنہ، عبادہ بن صامت کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، وحوله اصابۃ من اصحابہ، کب یہ بات فرمائی؟ جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت تھی. صحابہ بیٹھے ہوں گے ایک سرکل بنا کر، تو اللہ کے نبی پاس تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ با یہ اونی اللہ، مجھ سے بیعت کرو اس بات پر، کیا؟ اللہ تشرکو باللہ شیئن، نہیں تم شرک کرو گے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، یعنی شریک نہیں بناؤ گے اللہ کے ساتھ کسی کو. پھر ولا تسرقو، چوری نہیں کرو گے، ساری قیاس رکو سے چوری کرنا. ولا تزنو، اور زنا نہیں کرو گے. ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے. ولا تاتوا ببہتان، اور نہیں لاؤ گے کوئی بہتان. تفترونہ بین ایدیکم و ارجلکم، جس کو تم کھڑو گے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے سامنے، یعنی جانتے بوجھتے کے معنی ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے سامنے جانتے ہوئے، دیدہ و دانستہ، ارادتن کسی پر جھوٹ نہیں باندھو گے. اور ولا تعصوا فی معروف، اچھے کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے. کہا جائے کرو پردہ، نہیں میں نہیں کر سکتی. اچھا جی نماز پڑھ لو، میں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. اور فرمایا، فمن وفا منکم، اور تم میں سے جس نے بھی یہ وعدہ پورا کیا. وفا کیا ہے؟ وفا سے اوفا کا لفظ بھی آتا ہے، بے وفائی بھی اردو میں ہم کہتے ہیں. جس نے وفا کی تم میں سے اس چیز کے ساتھ، فاجرہ علی اللہ، تو پھر اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. اللہ اکبر، یعنی یہ سب کرو. یہاں سے دیکھیے کہ یہ جن باتوں کی بیعت لی جا رہی تھی، یہ چیزیں دور جاہلیت میں عام تھی، اور اس کو کہتے ہیں ساتھیوں کا تزکیہ کرنا. باتیں کرتے کرتے ان کے ذاتی محاسبے کا ذکر کر دینا، یہ لوگوں کو عمل پر ابھار دیتا ہے. پھر اس کے اپوزٹ بھی بات کی، ومن اصاب من ذالک شیئا، ٹھیک ہے، اور جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اصاب یوسیب اسے صوب پہنچنا، یعنی جس کو پہنچ جائے اس میں سے کچھ، مراد ہے کہ وہ کچھ کر لے. اچھا اب دیکھ رہے کہ میں پڑھتی آئے جملہ اکٹھا ہوں لیکن لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، تو اگر آپ کو کسی بھی لفظ کا ترجمہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے نیچے لکھ لیں، اور جو آپ کی پیرنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا ان مشکل الفاظ کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے لفظی ترجمے کو بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. بہت ساری چیزیں تو ایک ہی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہیومن لینگویج ہے، کچھ کچھ لفظ مشکل ہے. اور کوئی ایسی چیز ہوئی کہیں جب محسوس ہوا کہ کوئی لفظ قرآن میں نہیں تھا تو میں خود بھی انشاءاللہ آپ کو اس کا بتاؤں گی، لیکن ابھی تک جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حدیث قرآن میں موجود ہے. اور ہر لفظ کے ساتھ کئی آیتیں دماغ میں آ جاتی ہیں لیکن بوجھل پن نہ ہو اس وجہ سے اس کا ذکر ضروری نہیں، آپ خود ڈھونڈا کریں. بلکہ یہ بھی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی لکھ لیں، جب آپ حدیث پڑھتے ہیں بعد میں ایک دوسرے کو سناتے ہیں یا آپ اس کے معنی دیکھتے ہیں تو سوچا کریں کہ یہ لفظ قرآن میں کہاں ہے، پھر آپ اس لفظ سے متعلق ایک یا دو آیتیں لکھیں. تو اسی سے تو پھر انشاءاللہ آپ کا شرح صدر ہوگا نا، کیونکہ آپ مستقبل کے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ، آپ تو بہترین گروہ ہیں کہ جو خود بھی سیکھ رہا ہے اور اب دوسروں کو سکھانے کے لیے مزید سیکھ رہا ہے، کیونکہ دوسروں کو سکھانے سے پہلے خود سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو آسان کرے. فرمایا جس کو اس میں سے کوئی اور کام ہو گیا اسے فعوقب فی الدنیا، تو اس کو سزا مل جائے گی دنیا میں بھی. عوقب کیا؟ فاعقب مثلی بمثلی ما عوقبتم بہ، سورہ نحل کے آخری آیتوں میں یہ لفظ آتے ہیں. عقب کہتے ہیں پیچھے آنے کو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے ذل عقاب، عقاب پیچھے آنے والا، تو سزا کے پیچھے لگنا مراد اس میں کیا ہے کہ جیسا گناہ ویسی سزا، تو مراد یہ کہ اس کو پھر اس دنیا میں سزا مل جائے گی. اگر پھر دنیا فہو کفارۃ لہ، تو اس کے لیے دنیا میں یہ کفارہ بن جائے گا، یعنی جب ہمیں کسی گناہ پر دنیا میں کوئی سزا مل جاتی ہے تو انشاءاللہ آخرت میں پھر نہیں ہوگا. لفظ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یکفر تکفیر، چھپانے کا معنی، چھپا دینا، مٹا دینا. ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ انشاءاللہ وہاں نہیں پوچھا جائے گا. ومن اصاب من ذلک شیئن، اور جس کو پہنچ جائے اس میں سے کچھ، یعنی جو کوئی ان جرائم میں سے کسی کو کر بیٹھے، کسی چیز کا ارتکاب کر لے، ثم سترہ اللہ، پھر اللہ نے اس کو چھپا دیا، پردہ پوشی کر لی، تو فہو الی اللہ، تو پھر یہ اللہ کے ذمہ ہے. مطلب کیا ہے؟ انشاء عفا عنہ، اگر چاہے تو درگزر کر دے اس سے، معاف کر دے اس کو. وہ انشاء عاقبہ، اور اگر چاہے تو اس کو سزا دے. پھر اس پہ صحابہ نے کیا کیا؟ فبایعناہ علی ذالک، پھر ہم نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی سے ان شرائط پر. کتنی مشکل چیزیں تھیں لیکن صحابہ کتنی جلدی مانتے. تو کیا پتا چلا کہ اسلام میں جو حدود نافذ کی جاتی ہیں یہ اصل میں گناہوں کا کفارہ ہے. آج جو لوگ اس کو انسانی افسوس کہتے ہیں اور ان ہیومن کہتے ہیں، کل جہنم کے عذابوں کو دیکھ کر کچھ نہیں کہہ سکیں گے، یا یہاں پاک ہو جائیں یا وہاں پاک ہو جائیں. تو اگر دنیا میں حد لگ جائے تو بہتر ہے، اور حد چاقو کو بھی کہتے ہیں نا، کاٹنے والی چیز، تو حدود بھی کاٹی ہوئی چیزیں، دو ٹوک چیزیں ہیں بالکل جس پہ بات ہوتی ہے. دوسری بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ بیعت لینا ایک مسنون عمل ہے، شرط اس کی دو ہیں. بیعت کون لے گا؟ نمبر ایک جو حاکم وقت بھی ہوگا اور دین کا دائی بھی ہوگا، یعنی مذہبی رہنما بھی ہوگا. یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی میں تھیں تو آپ بیعت لیتے تھے، آج کے دور میں یہ دونوں شرائط جب بھی ہوں گی تو ایسی جگہ پہ بیعت لی جائے گی. ٹھیک ہے، مسنون عمل ہے. پھر سر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے دل میں کتنی حرص تھی کہ لوگ دین اسلام پر عمل کریں، ہجرت کریں، میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں، فحش اور منکر کو چھوڑیں، سنت پر عمل کریں، بدعت سے دور رہیں، الٹی سیدھی رسمیں نہ کریں. اب ان ساری چیزوں میں دیکھیں تو اس میں عمل ہے نا. آج کے دور میں ایک لفظ آپ دیکھیں گے کہ تصوف کے نام پر کسی نے بیعت کی، شیخ کی کا دیدار کریں گے، اور عموماً اس بیعت میں کچھ وظائف وغیرہ تو ہو سکتے ہیں لیکن اس طرح کی عملی باتیں کم ہیں. تو بہرحال بیعت عملی باتوں پہ ہوتی ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی. اللہ کے نبی نے تو صحابہ سے لی تھی بیعت، کیا آج ہم اس بیعت میں ہیں؟ بالکل ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، پہلے اس پارے کے آخر میں آتا ہے کہ اگر تم بھی ویسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ لے کر آئے تھے تو تم ہدایت پالو گے. تو کرائیٹیرین ہم سب کے لیے پھر صحابہ کرامی ہے. تو اگر ہم اس دور میں ہوتے تو کیا ہم یہ بیعت کرتے؟ کرتے. تو پھر آج ہم نے بھی یہ بیعت کی بھی ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا باب دیکھتے ہیں، باب نمبر 10، من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے فرار دین کا حصہ. سمجھ لیجئے گا، من الدین، دین میں سے ہے یہ بات، یعنی کسی شخص کی دینداری ہے. کیا؟ الفرار من الفتن، فتنوں سے بھاگے. سوال پیدا ہوتا ہے فتن کیا، فتنہ کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہر وہ چیز جس سے انسان گمراہ ہو جائے اور اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت سے غافل ہو جائے. ٹھیک ہے، بس آپ دیکھیے، مال فتنہ، اولاد فتنہ، دولت ایسی جو حرام سے ہے فتنہ. اور آج ہمارے اس دور میں تو فتنوں کا ہجوم ہے جو گمراہی اور بے دینی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں. ایسے دور میں تو اگر دنیا میں آپ اپڈیٹڈ رہیں تو کتنے فتنے آپ کو لینے پڑتے ہیں. کئی جگہ حرام میں انڈلج ہونا پڑتا ہے، کئی جگہ انٹرسٹ اور سود کے نظام میں آپ کو گھسنا ہی پڑتا ہے کیونکہ آپ ایسے وقت میں ایسی جگہوں میں رہتے ہیں. تو ایسے حالات میں پھر گوشہ تنہائی اختیار کرنا جائز ہے. اگر دنیا کے دجل سے نکلنا ہے تو پھر انسان اپنے اندر ہمت پیدا کرے، اور جس کو کہتے ہیں اپوزٹ دا ٹائڈ، اپوزٹ چلنا پڑتا ہے. معاشرہ ایک طرف چل رہا ہے تو آپ دوسری طرف چل رہے ہیں. حدیث دیکھ لیتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال، یعنی حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا؟ یوشکو ان یکون خیر مال المسلم. یوشکو کہتے ہیں ان قریب وہ وقت آئے گا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا سون مل بھی، یعنی وہ زمانہ قریب ہے. کیا؟ ان یکون، یہ کہ ہو، خیر مال المسلم، مسلمان کا بہترین مال، غنم بکریاں. غنم بکری کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ غنیمت بھی ہے، کیونکہ جنگوں میں عموماً پہلے دور میں بکریاں ہی ملتی تھی، پھر دشمن سے حاصل ہونے والی ہر چیز اس میں شامل ہو گئی. کیا کرے گا ان بکریوں کو لے کر؟ یتبعو بھیہا، نکل جائے گا ان کے ساتھ، شاف الجبالی، پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف. یعنی دنیا داری کے جھنجٹوں میں پڑ کے کاروبار کریں تو نہ فرمانی ہے، جاب کریں وہ نہیں، آج یہ نہیں، تو وہ چند بکریاں لے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پہنچ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مواقع القطر، اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا. مراد یہ کہ جہاں خود بخود سبزہ بھی ہوگا اور بکریاں چر چک کے دودھ دیں گی اور وہ اپنی ضروریات پوری کر لے گا. یا فر بدین ہی من الفتن، بھاگے گا وہ، یا پھر رکے فرار اسی سے، دین ہی، اپنے دین کو لے کر، یعنی اپنے دین کو بچا کر فتنوں سے بھاگ جائے گا. اور آپ کو آج کے حالات کچھ اس قسم کے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے. ظاہر دیکھنے میں وہ لوگ جو بہت اپڈیٹڈ زندگی بسر کرتے ہیں وہ بہت سکسیزفل لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس بیچاروں کے بہت سارے مسائل ہیں، کہیں گورنمنٹ کی مجبوری ہے. بس آپ دیکھیے، چلیے ہم کوئی بات نہیں کرتے، صرف ہم ویکلز انشورنس کو اگر سامنے رکھ لیں، گاڑی رکھنی ہے تو آپ کو انشورنس کرانی پڑے گی. اور انشورنس کہہ لیں اس کو گیمبلنگ کہہ لیں، اس کو جوا کہہ لیں، رسک کہہ لیں، چانس کہہ لیں، کرنا پڑے گا. گاڑی نہیں رکھ سکتے آپ اس کے بغیر. آپ کہتے ہیں اچھا جی، یہ بری بات ہے؟ آف کورس بری بات ہے. جب آپ نے ایکسیڈنٹ کیا تو آپ ذمہ دار ہیں. آپ سارا سال پیسے دیتے رہے، ایکسیڈنٹ ہوا نہیں، آپ کی منی ضائع ہوگی. تو بہرحال اس پہ ایک لمبا چوڑا ٹاپک موجود ہے، لیکن یہاں صرف اشارہ دینا مقصود ہے. آپ روتے کریں، دھوتے کریں، مجبور کہوں، کرنا تو پڑے گا نا، جو لوگ کر رہے ہیں تو فتنہ ہے نا ان کے لیے. کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوتا کہتا نہیں گاڑی تو نہ تھی، میں کرائے کی لے لوں گا. کرائے کی گاڑی پہ آپ کو انشورنس خود نہیں لینی پڑتی، جو لیتا ہے اس کی مرضی. میں لوکل بس پہ چلا جاؤں گا، میں پیدل جاؤں گا، لیکن سارے تو نہیں ایسا کر سکتے، بچوں والے، جابس والے، دور نزدیک جانے والے. تو یہ ہے مراد اس سے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ سود کا غبار ہر ایک کو پہنچے گا، چاہے کوئی بچے تو تھوڑا بہت اس کے اندر جائے گا. تو یہ اس طرح کے فتنے ہیں جس کا ذکر ہے. میں اور آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو بچائیں، دعائیں مانگیں فتنوں سے بچنے کی. اپنی زندگی کو آسان کریں، سادگی پہ لائیں، لیسٹ منیمم، بیر منیمم پہ رہیں، مت اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، ہمیشہ آلٹرنیٹ ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ رکھا، جتنی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ دعا کر لیں اپنے لیے کہ اللہ میرے لیے دین اور دنیا کے فتنوں کو آسان کر دے اور مجھے دین پہ رکھنا۔ اگلا باپ ہے، باپ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلم کم باللہ۔ ٹاپک کا نام بھی ایک بہت باحکمت ہوتا ہے، اس سے بھی امام بخاری کی فراست کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ قول کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، نہیں سوری، میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے بارے میں، اور کیوں نہ جانے، وہی آتی تھی، اللہ سے محبت تھی۔ کیا مراد ہے؟ آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرہم، جب اللہ کے نبی حکم دیتے ان کو کسی کام کا، یعنی صحابہ کو جب کوئی حکم دیتے تو کس کا حکم دیتے؟ امرہم من الاعمال بما یطیقون، حکم دیتے ان کو ان کاموں کا جس کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ یتیق ان کے اطاق یتیق، اسے سورہ بقرہ میں ہم نے روزے کے تعلق میں پڑھ چکے ہیں، یہ لفظ یتیقونا بفدیہ، فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جو اس کی طاقت رکھتے تھے وہ اللہ کے نبی کام کہتے تھے۔ قالو، وہ کہتے، یعنی انہوں نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی سے، ان لسنا کہیتک، ہمارا حال نہیں ہے آپ جیسے، لسنا وہی جیسے لستو، لیسا، ٹھیک ہے؟ کہا میں نے ماند، حیا کہتے ہیں حیت کو، اردو میں بھی بولتے ہیں نا، آپ کے جیسے، اور کہا تیرے لیے، کہا پہلے، دیکھیں اب یہ لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ مشکل لفظ لگے، دو کاف آ رہے ہیں، پہلے کاف کا معنی ہے ماند، کا مثل الذی استوقد نارا، جیسے، ٹھیک ہے، پھر اندر ہے حیت، اور آخر میں کہا تیری، تو تجھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا حال آپ جیسا نہیں ہے اے اللہ کے نبی، مراد یہ کہ آپ زیادہ اعلیٰ درجے پہ، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ نے تو آپ کے ہر اگلے پچھلے گناہ کو، غلطی کو، کوتاہی کو معاف کر دیا۔ فیغضب حتى یعرف الغضب فی وجهی، یہ بات سن کر اللہ کے نبی ناراض ہوئے کہ غضب کے نشان آپ کے چہرے پہ ظاہر ہو گئے، پہچاننا جا رہا تھا کہ آپ غصے میں، اور پتہ چل جاتا ہے انسان غصے میں جب۔ ثم یقول، پھر آپ نے فرمایا، اب یہ ہیں متن کے الفاظ، ان اتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اتقا متقی سے افضل تفضیل ہے، سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار، وعلمکم باللہ انا، اور میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے بارے میں تم کی، تمہاری نسبت۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کو سمجھیے، کہ جب اللہ کے نبی نے صحابہ کو آسان کام بتائے تو صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں مشکل کام بتائیں، تو اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ آج شوق میں پوچھ لیں گے، کل کر نہیں سکیں گے۔ یہاں سے کمل کی بات بھی ملتی ہے کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے کوآرڈینیٹس جو ہوتے ہیں اور ان کے جو سب کوآرڈینیٹ ہیں یا ان کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کو بہت مشکل کام نہ دے، مطلب جیسے آپ اسٹوڈینٹس کو مشکل اسائنمنٹس نہ دیں، مشکل کام نہ دیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ انسان کے جسم الاسٹیسٹی ہے، وہ برداشت کر ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جتنا آپ کے اوپر بوجھ ڈالیں گے اتنا بوجھ اٹھانے کی عادت ہو جائے گی۔ تو آسان کاموں کو دیتے تھے، تو صحابہ کہتے تھے مشکل دیجئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے آگے سے کہا ہوگا جی آپ بھی تو کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جو میں کرتا ہوں، جو جس کی طاقت میرے اندر ہے وہ تمہیں نہیں پتا۔ مطلب کیا ہے اس ساری بات سے؟ کہ آسان کاموں کو رفع درجات اور گناہوں کی معافی کے لیے نہ کافی خیال کیا صحابہ نے۔ آج بھی بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو بہت درجے دینے والی ہوتی ہیں ہم اس کو ناکافی سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور بڑے بڑے کام، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے والے وظیفے اور اس طرح کی باتیں کریں بہت خوش ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو صرف ایک چھوٹی سی گولی دیتے تو ہم کہتے ہیں اس سے کیا صحت ہونی ہے، اور اس کے بعد تو بہت ساری دوائیاں دیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو شریعت اللہ نے بنائی ہے، تھوڑا بھی کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو کتاب الایمان یا ایمانیات کے باب میں لانے والی کیا بات ہے. تو یہاں سے آپ کو یہ بات پتہ چلے گا کہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. یہ ساری باتیں عمل الصالحات میں آ رہی ہیں جتنی آپ اوپر بھی پڑھ رہے ہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا آسان ہے, لیکن اب ان اعمال کے ذریعے سے ثابت بھی تو کرنا پڑے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ضروری ہے, ہم سب اپنا اس میں جائزہ لے سکتے ہیں کس طرح سے یہ ہمارے معاملات کو سامنے لے کر آتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے قریب بھی کر دیتی ہیں. اپنے لیے کوئی اچھی سی بات سوچی, کوئی ایسا کام جس کو کرنے کے بعد میں اللہ کا قرب محسوس کروں اس کو کروں گی. کوشش کریں باقی اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. ایک باب اور کر لیتے ہیں. اگلا باب ہے باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال, اہل ایمان کا ایک دوسرے سے افضل ہونا اعمال کے اعتبار سے. تفاضل وہی ہے جس کو فضل کہتے ہیں, تفضل ٹھیک ہے, فضیلت پیسی سے یہ کہ کیسے ایمان والے اپنے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے سے افضل ہو جاتے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم قال, گویا کہ یہ قولی حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری سے ملتی ہے. متن کے الفاظ, یدخل اہل جنت الجنت, داخل کیے جائیں گے یا داخل ہو جائیں گے اہل جنت جنت میں, واہل النار النار اور دوزخ والے آگ میں. ثم يقول الله تعالى, پھر فرمائے گا اللہ تعالیٰ, اخرجو نکالو, کس کو, من کان فی قلبہ, اس کو تھا جس کے دل میں, مثقال حبۃ, برابر ایک دانے کے, من خردل, رائی کے. رائی دیکھتی ہوگی نا چھوٹی سی کالے رنگ کی ہوتی ہے, رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں, من ایمان, ایمان ہوگا. پھر کیا ہوگا اس بات کو سن کے, فیخرجون منہا, پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. حال کیا ہو چکا ہوگا ان کا, قدس ودو, اسود کا لفظ اصل میں اگر قد کو الگ پڑیں گے نا, قد تحقیق اس ودو, سیاہ ہو چکے ہوں گے, جہنم کی آگ ان کو سیاہ کر چکی ہوگی. اب لوگ اس پہ تو نظر رکھتے ہیں, اچھا بھی ایمان والے آخر میں تو نکالے جائیں گے, لیکن اس لفظ کو دیکھیں نا, اس ودو, اسود بھی بہت بڑا لفظ ہے لیکن اس ود اس سے بھی اپوزٹ, اس سے بھی ہیوی, کالے سے ہوں گے. تو ایسے کیا کالے ہو جائیں گے, جل کے کالے ہوں گے نا. فیلقون فی نہر الحیات, پھر ان کو زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا, یا پھر اول حیات, دو لفظ ہیں. دیکھیں یہاں حدیث بیان کرنے والے اتنی سچائی سے کام لیتے تھے کہ جو لفظ نہیں سمجھ آیا, پتہ نہیں حیات تھا یا حیات تھا, تو اس لیے یہ دونوں ہی لفظ ملتے ہیں کہ جنت کے باہر ایک نہر ہے جس کو نہر حیات کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہر حیات, روپ دونوں کا ایک ہی ہے, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. پھر کیا ہو, شکر مالکن, مالک کو شک ہے, مالک کون ہے جنہوں نے یہ روایت بیان کی. پھر کیا ہوگا, فیم بتونا, پھر وہ گائے جائیں گے, کما تم بت الحبت فی جانب السیل, جیسے کہ اگتا ہے دانا دریا کے کنارے, سیلاب سیل سیلاب سے, یعنی جب بارش ہوتی ہے تو پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کنارے پہ خود بخود کچھ دانے کھڑے ہو جاتے, دانے اگ جاتے ہیں نا, مراجع کے جنتیوں کے جسم پھر اگیں گے. الانتر انہ تخرج صفرا ملتویت, کیا تو نہیں دیکھتا وہ کیسے زرد زرد لپٹا ہوا نمودار ہوتا ہے, جو صفرا ہے نا یہ زرد ہے, کہتے ہیں کہ جب دانا نکلتا ہے تو کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ یہ بالکل زرد ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے رنگ بدلتے ہیں, پتا کیا چلا. اصل اس حدیث کا جو تین پوائنٹ ہے نا, حبت من ہردل من الایمان, ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ ایک دانے کے برابر بھی ہوگا تو انسان کو جہنم سے نکلوا دیا جائے گا. لیکن فکر کیا ہے, یہ خوشی نہیں کہ جنت سے جہنم سے نکل جائیں گے, کیونکہ غم یہ ہے کہ ہائے جہنم میں ڈالے جائیں گے ایمان کے بعد. تو غلط فہمی کا ازالہ کر لیں کہ ایمان ہمیں فائر پروف بنا دے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ چاہے معاف کر دے, اللہ چاہے سزا دے کے معاف کرے, پاک کرے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, کہ ہمارا ایمان بڑھا دے. کوئی ایسا کام ہم سے دنیا میں نہ ہو جس کی سزا میں ہم جہنم میں ڈالے جائیں. اللہ دنیا میں پاک صاف کر دے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کام آسان تب ہوتا ہے جب اللہ سے بھی محبت ہو اور اس کے عذاب کی پکڑ کا خوف ہو. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے, عمل کی ہم سب کو توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ہمارا بخاری کا سیشن ختم ہوا. الحمد للہ جزاک اللہ خیر. ویسے انتظار صاحب تھے الحمد للہ, اتنی خوبصورت حدیث ہے ان کی ماشاء اللہ, اتنی اچھی ایکسپلینیشن. کیا سیکھا آپ نے, کیا کیفیت ہے آپ کے دلوں کی, کتنی ڈرا دینے والی تھی نا آخری والی حدیث. کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم تو بس جنت میں چلے گئے نا, ایسے ہی ہے. کیسے ممکن ہے, کتنی پیاری ساتھ جی نے بات کی نا کہ ایمان جو ہے وہ ہمیں فائر پروف ہی بنے گا ہمارے لیے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کے لیے بھی دعا, اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا هداۃ المهتدین. تو کیا حالات ہیں آپ کے ایمان, آپ کو لگ رہا ہے کتنی پیاری پہلی حدیث کتنی. بس اس کا دیکھیں ہمارے دین کا یہ نا, جہاں تھوڑی سی خوبصورت بات کے ساتھ ہی تنبیہ بھی آ جاتی ہے نا, کہ ایمان اسی کا نام ہے نا. ایمان ہمارا زندہ چیز ہے, گھٹتا اور بڑھتا ہے ایک جیسا نہیں ہے. پہلی حدیث کتنی خوبصورت ہم نے پڑھی نا, ایمان کی شرینی. تو کیا جلدی سے آپ لوگ ریڈی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے لیے بس تین چار منٹ ہے ہمارے پاس, پھر آپ کے لیے دو تین اناؤنسمنٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. ریڈی آپ لوگ, تو ہم جلدی سے بس دیکھتے ہیں عمل کی بات اپنے لیے. کہ پہلے میں ہم نے پڑھا ایمان کی شرینی, تو کیا اس حدیث سے آپ نے سیکھا کہ ایمان کی مٹھاس کس کو نصیب ہوگی. تین باتیں تھیں, جلدی جلدی سے لکھیں. شاباش. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پلڑا سب سے بھاری ہو, بالکل اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو. دوسری کیا تھی, اللہ کے لیے دوستی ہے نا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو, اللہ پیار بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے, بالکل. اور تیسری چیز کیا تھی, کہ ایمان سے ہٹنا, ایمان کے بعد کفر کرنا ایسے ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا ہو. تو ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے دن رات ہمارا. دیکھیے دن میں کتنی دفعہ ہم سب لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا, کتنی جگہوں پہ آتی ہے کہ ایمان کا تقاضا کفر بالکل اس بات کو مکرو جانے کے کفر پہ لوٹائے جانے جیسے آگ میں لوٹنا, بالکل اللہ کے لیے دوستی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. کتنی دفعہ ہمارا یہ آتا ہے نا دن میں کشمکش چلتی ہے کہ ہمارے اپنے کہیں نفس کے تقاضے ہوتے ہیں. اسپیشلی ہم اب جب یہ کلاس کر رہے ہیں, اپنا ہوم ورک کرنا, اپنا سارا کچھ کرنا, کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں نا کہ پھر ہمیں ان دونوں میں کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں, اس کے لیے دیکھیں کہ یہی کہ اچھے لوگوں کی دوستی ہے نا, کہ آپ کو اکیلا آدمی اس کو عمل کرنا مشکل ہے, لیکن جب اس کے ساتھ آپ کے اچھے دوست ہیں تو الحمدللہ آپ کو اپنے اوپر رشک آ رہا تھا نا کہ کتنا اچھا ہم لوگ پیئرنگ کرتے ہیں, پھر گروپنگ کرتے ہیں. جہاں کوئی ایک گیلا ہو گیا تو اس کو دوسری فرینڈ اس کو فون کر کے اس کو بتا دے کہ ہم نے یہ ہوم ورک کرنا ہے اپنا. تو الحمدللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے نا, اس کے ہمیں ہمارے ایمان کو یہ نیچے نہیں جانے دیتے یہ چیزیں. پھر ٹھیک ہے نا, میری آواز مجھے امید ہے کہ آ رہی ہے آپ سب کو، ہے نا؟ الحمدللہ. اچھا پھر دوسری اگلی والی حدیث میں ہم نے کیا دیکھا؟ انصار سے محبت کی علامت ایمان ہے. تو انصار کون ہے؟ ایمان کی نشانی ہے. کیا انصار، انصار کون ہے؟ وہی انصار سے مراد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. ٹھیک ہے، وہ تو تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل. ابھی آپ اس کو ابھی اپنی اس میں پریکٹیکل میں کیسے لیں گے کہ جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا نا، تو انہوں نے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کی جب کوئی بھی ان کا مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. تو آج بھی ہمارے لیے بھی اس میں پھر کیا ہے نا کہ ہم نے بھی جو بھی اللہ کی مدد کرنے والا ہے انہی سے ہم نے بھی پیار کرنا ہے. جو اللہ کے دین سے پیار کرنے والا ہے، اللہ کی مدد یہی ہے نا کہ اللہ کے دین کی مدد ہے نا. آج کے انصار بننا ہے ہم نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہم نے بیعت کا پڑھا. تو اب آپ نے دیکھا یہ جو تصوف کے نام پہ جو بیعت ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کو حدیث سے کیا پتا چلا کہ بیعت کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. وہ جو ابھی جو یہ والی تصوف کے نام پہ اس کا کہیں پہ اس کا نہیں ملتا نا سننے سے. وہ تو کیونکہ مذہبی رہنما ہو. وہ کس بات پہ وہ کر رہے ہو کہ اچھے کام پہ نا. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے فتنوں سے فرار، یہ والی بھی اگلی والی حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 10، فتنوں سے فرار دینداری ہے نا. تو یہ بھی کتنی را دینے والی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، حق میں، وقت یا دین کا دائی. بالکل، یہ دو شرائط تھی نا اس کے لیے، بیعت کے لیے. بالکل. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں کوئی بھی اپنی چھوٹی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ناکافی نہیں سمجھنا ہے نا. یہی نہیں کہ آپ کو بہت مشقت اٹھا کے ہی، اور دین میں تو آسانی ہے نا الحمدللہ، جہاں پہ آپشنز ہوں اور پھر وہ جتنا کام کر سکے نا. اور پھر آخری والی اگر ہم حدیث نمبر 12 دیکھیں تو اس سے کیا آپ کو سمجھ آئی؟ حدیث نمبر جو ہم نے وہ 21 ہے، باب نمبر 12 تھا، اہل ایمان کا ایمان کے لحاظ سے ایک دوسرے سے افضل ہونا. تو اس پہ بھی آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کیا اپنے ایمان، اپنے مومن ہونے پہ ہیں. اور پھر یہ اس کے بعد یہ کہ بس اپنے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ایمان لے آنا ہی کافی نہیں، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایمان جو ہے وہ فائر پروف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کو ضرور ریوائز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. یہ خوبصورت احادیث ہے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے. بالکل. اچھا، اس کے بعد یہ کہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم اوپر ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے. آپ کے لیے ایک دو اناؤنسمنٹ ہے. ایک تو آپ کو ای میل کی گئی ہے جو ذیلحج کے لیکچر تھے. ٹھیک ہے، ان کو آپ ضرور لیکچرز کو سنیں. اگر سن لیا تو بہت اچھا، ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنے تو ان کو سنیں خود بھی. ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس کتنا اچھے دن ہے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیسے ان کو اویل کرنا ہے تو پھر ہم زیادہ اچھے طریقے سے اپنے لیے نیکیاں کما سکتے ہیں. جس کے اندر رائے کے برابر ایمان ہو جنت میں جائے گا نا. لیکن جنت میں جانا ہی اصل کامیابی ہے. کیا کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ دوزخ سے بچ کے ہم جنت میں جائے نا، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کا تو وہ، اب یہ بھی بہت جو ہے نا مسکنسیپشن ہے لوگوں کے، کہتے ہیں کہ نہیں ایمان ہے آخر تو ہم نے جنت میں چلے ہی جانا ہے. لیکن وہ جہنم کا تو ایک جو بس اس کا تو ایک لمحہ بھی جو ہے وہ پتہ نہیں اس کا کتنے سالوں کے برابر ہے اور کتنا وہ ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے ہمیں جنت میں لے کے جائے. انٹر جنت وداؤٹ ایون واچنگ آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، تو اچھا دوسرا یہ کہ الحمدللہ آپ لوگوں کا جو ہے بلاگ کی ریکارڈنگ آپ کی اپلوڈ ہوگی الحمدللہ. تو آپ بہت ساری آپ اس کو اویل کریں ریکارڈنگ سن کے. جو لوگ کچھ لوگ تو ریکارڈنگ سے ہی کلاسز کریں تھے، آپ کو لنک دے دیا جاتا ہے ان شاء اللہ یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا نور اللہ نور کا جو بلاگ ہے اس پہ آپ کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو سسٹرز کو بھی بہت اپنی دعا میں یاد رکھیں جو پیچھے آپ کے لیے سارا یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین جو ہے وہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے والا بنائے.
تو آپ سب کو بہترین, ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہترین اثر دے. جزاکم اللہ خیر. ہماری کلاس کا ٹائم فنش ہو گیا, انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تھرسڈے کو. ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.